رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كيف هي أبلوك سب؟ كيف هي أبلوك سب؟ الحمد لله. اتنى سارے فلاورز سے لگتا ہے کہ بہت فریش، بہت خوش، بہت انرجیٹک. الحمد لله. ہمیشہ کی طرح اپنے قرآن اور اپنی کلاس کے لیے بہت ریڈی، اور الحمدللہ اس کورس کے اندر تو ہم حدیث کو بھی پڑھیں گے، تو ماشاءاللہ کمپلیٹ پیکیج. یس جی، الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر. لا حول ولا قوت الا باللہ. الحمدللہ. بالکل. تو انشاءاللہ سب سے پہلے اپنی اٹینڈنس سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے چلیں گے. تو سب لبیک مارک کریں گے اپنے نیم کے ساتھ میں. بسم اللہ. فضا فرحان، سائمہ ظفر، امین موسانی، فاریہ بیگ، ارشیہ بیگم، قمر النساء، حمیرہ اسحاق، زرینہ محمد، عشرہ سلطانہ، سمینہ اقبال، شیلا نورین، سیدہ ہما، رضیہ جمال، عرفانہ منظور، سعدیہ اسلم، سمرین سلطانہ، فوزیہ خالد، بی بی عادیہ محمد، سائمہ سعید، رابعہ غازی، بی بی زکیہ محمد، کوثر ایوب، جبیریہ غزنفر اور مسعودہ فاطمہ حسین. الحمد للہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ ہم واقعی کہ ہماری جو استقامت ہے بس وہ بڑھتی چلی جائے، جو کام ہم نے اب لے لیا ہے اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے کرتے چلے جائیں. اور جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ابھی ہم سن رہے تھے لیکچر اور اس کے اندر کیا بتایا جا رہا تھا شکر کے بارے میں نا، تو شکر کتنا امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں. کسی بھی نعمت کے اندر اضافہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر شکر کرنا بہت ضروری ہے. اور اس میں ہم دیکھ رہے تھے نا کہ کتنے ڈفرینٹ ڈفرینٹ طریقوں سے ہم شکر کرتے ہیں. اگر ہم یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ علم سیکھتے ہیں جس سے ہمارا ہی فائدہ ہے، لیکن اس نیت سے اگر کرتے ہیں شکر ہے اور شکر کا ایک اظہار ہے نا، تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے لیے کتنا آسان ہے ہمارا دین. نہیں کہ ڈفرینٹ ویز ایک چیز مگر کی پرپس آپشنز ہیں کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح ان نعمتوں میں بڑھاتے چلے جائیں. آج کے بعد جیسے آج یہ کورس سٹارٹ ہو چکا ہے، اسی طرح سے پھر آئندہ کے لیے بھی ہمیں نیکیوں میں آگے آگے بڑھنے کے مواقع ملتے چلے جائیں. آمین. یس، بیوٹیفل وے آف شکر. بالکل صحیح. اچھا ابھی ٹھیک ہے، معلوم نہیں کیسے ہو گیا، بہرحال ابھی ٹھیک ہوگی. یس، بس اللہ یہ کورس احسان پر کروا لیں ان شاء اللہ تعالیٰ، ان شاء اللہ. اور ہم گھر بیٹھ کر سیکھ رہے ہیں، کتنے اپنے کمفرٹ زون سے سیکھ رہے ہیں نا. اینڈ وانٹ ٹو ہیو دیٹ سیٹسفیکشن آن لاسٹ ڈے آف کورس دیٹ ہی ہیز ڈن ایکسلنٹلی. بالکل. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اپنے آپ کو بھی شروع سے ہم ایک مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے نا، اور کوئی بھی انہیں ایسی نہیں دیں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ ہم آخری دن تک بھی اسی طرح سے کام کر رہے ہوں گے جیسے کہ ہم پہلے دن تھے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو اس میں تو بہت انٹرسٹنگ آپ لوگوں کے پاس ٹاسک بھی ہوں گے، تو اس کے لیے بھی سب اپنا ذہن تیار کر کے رکھیں کہ اب آپ لوگ خاموش نہیں بیٹھ سکتے، آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اب تو لازمن آپ کو مائک پر بھی آنا پڑے گا. اور پھر ہمیں آپ کی اتنی بیوٹیفل وائسز بھی سننا ہوں گی، اور بہت کچھ ان شاء اللہ جو کہ ہم سب کے لیے اجر کا بھی باعث ہوگا اور ہم سب کی خوشی کا بھی باعث ہوگا انشاءاللہ. یس، تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا جو فرسٹ سیشن کریں گے، جی انشاءاللہ جو کلاس کا ہم فرسٹ سیشن کریں گے وہ ہم تجوید کے ساتھ سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اور آپ کو سب امید ہے کہ ریڈی ہیں، تو اپنے نوٹس بھی ساتھ ساتھ بنانے کے لیے ریڈی ہوں. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. अब लाइन में शिल्पा आ रही जी जी अभी आवाज़ ठीक होगी। ओके ठीक है, अब इंशाल्लाह हम ऐसा करते हैं कि तजवीद के बजाय हम अभी फिलहाल अपना कुरान का जो खुलासा है वो स्टार्ट करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन है आज इंशाल्लाह। ठीक है, हम उसको स्टार्ट करेंगे। राइट सर, इंशाल्लाह
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. آپ کے لیے دو قاری چوز کیے ہم لوگوں نے، لوگ فاسٹ قاری کے ساتھ اچھا سنیں گے، کچھ نہیں شروع شروع میں اگر آپ تھوڑا سا سلو سنیں ٹائم زیادہ لگتا ہے اس میں، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنے مخارج کو مزید واضح کرنے کا بھی موقع ملے گا، لیکن ہم صرف مخارج کے لیے نہیں پڑھ رہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس قرآن کا میرے دل پر کتنا اثر ہوا ہے. تو دو قاری آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، جس میں ایک تو ہے ابو بکر الشاطری ہیں اور دوسرا جو ہے وہ ہے قاری مشاری. تیسری چوائس تھوڑی تیز ہے جو ابھی نہیں آپ کو دے سکتے انشاءاللہ، لیکن وہ آپ کو دیں گے کچھ پارے گزرنے کے بعد. تھوڑا سا سنائیے سورۃ الفاتحہ ابو بکر الشاطری کی آواز میں. آپ لوگ سامنے کھولیں قرآن پاک اور ان کے ساتھ سنتے ہوئے فیل کریں، پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے اس لسننگ سے کیا سیکھا. اور اس وقت جو میں آپ کو سکھانے لگی ہوں یہ گھر میں کیسے سننا اس لسننگ کا طریقہ، ہم سب سے پہلے لسننگ کی پریکٹس کریں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
مجھے ان کا سنتے جو ایک احساس ہوتا ہے نا نرمی کا، اور ایسا لگتا ہے جیسے پانی پہ کوئی تیر رہا ہے. اگر آپ یہ سنیں گے نا آپ کے اندر بھی نرمی آئے گی. سخت آوازیں سنتے ہیں نا تو سختی آنے لگتی ہے، تیز سنتے ہیں تو تیز بولتے ہیں. تو ہمارا ایک مینٹل پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم جو سنتے ہیں نا ہم ویسے ہی بولتے ہیں. اس کی بہت بڑی مثال ہمارے بچے ہوتے ہیں، گھر میں جس سٹائل میں گھر والے بات کرتے ہیں بچوں کا بھی وہی سٹائل ہو جاتا ہے. تو آپ ان کا سن سکتے ہیں انشاءاللہ، میں دوبارہ سنواتی ہوں آپ کو اور آپ لوگ فیل کریں گے کہ نمبر ایک نرمی، دوسری درد مندی اور تیسری ایکسپریشن. لیکن اب میں پھر آپ سے تھوڑا سا پہلے یہ بھی پوچھوں کہ کیسے سنا آپ لوگوں نے؟ کتنے لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ ساری انسٹرکشن جو آپ کو دی گئی ہیں لسننگ کی، یہ جیسے اب آپ سن رہے ہیں نا ایسے ہی آپ نے انشاءاللہ پورا رخ سننا ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو سنتے وقت ان کی نظریں قرآن پاک پر تھی؟ یہ آپ چیک لسٹ دیکھیں، خود کو چیک کریں کیا میری نظریں قرآن مجید پر تھی. دوسرا، کیا اسی لفظ کو دیکھ رہی تھی جو وہ پڑھ رہے تھے؟ آپ یہ ساری انسٹرکشنز میری لیں پھر دوبارہ سنیں گے آپ. نمبر ایک، قرآن پاک کو دیکھ رہی تھی. پھر کیا اسی لفظ کو دیکھ رہی تھی جس کو وہ پڑھ رہے تھے؟ بعض اب ہم آگے پیچھے ٹٹولنے لگ جاتے ہیں، کتنی رہ گئی آیتیں، ادھر ہے ادھر ہے، یہ فائدہ نہیں ہوگا. جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک ہی لفظ، جیسے وہ الحمد کہہ رہے نا تو ال پہ الف اور لام دیکھیں، اتنا نیرو کر لیں اپنی ویژن کو، اتنا چھوٹا کر کے اپنے سامنے قرآن پاک کو رکھیں کہ صرف آپ کی نظر ال پہ ہو. پھر ہا بولیں تو ہا میم دال لی اللہ رب. اگر آپ الحمدللہ سنتے وقت دیکھ رہے ہیں نا عالمین پہ تو فائدہ نہیں ہوگا. تو بہت نیرو کریں اپنی ویژن کو. انشاءاللہ اسی سے زندگی میں فوکس ہونا بھی آئے گا. یہ جو ہم اپنی زندگی سے بیکار چیزیں نکالنے کی کوشش میں نا, یہ ساری ایکٹیویٹیز اس میں ہماری مددگار ہوں گی. دوسرا اپنے سے پوائنٹ پوچھیں کہ کیا میرے ہاتھ میں پینسل تھی؟ نہیں تھی تو آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا اپنا قرآن ہوگا. دیکھیں اس پہ تو بات آپ کی ضرورت ہی نہیں کہ پیریڈز میں قرآن پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں پکڑ سکتے. اس پہ تو بات اتنی دفعہ پیچھے ہو گئی ہے کہ شاید اس کو اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اپنا قرآن ہوگا, بڑا قرآن ہوگا, آپ لوگ اس پہ ساتھ ساتھ نشان لگائیں گے, جو کریں گے آپ بالکل فری ہوں گے. چلیے اب ہم سنتے ہیں اور آپ نے اس وقت اس درد کو محسوس کرنا ہے جو ان کی آواز میں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو لوری دیتی ہے نا. تو اب ہم اگلا رکو سنتے ہیں سورۃ البقرہ کا قاری مشاری کی آواز میں. یہ دو چوائسیز آپ کو دی ہیں, دونوں کان میں سیم لگتا ہے, کسی کو کسی میں سمجھ زیادہ آتی ہے. ہم ابھی مختلف آوازوں کو سن کے فائنل ڈیسائیڈ بھی کر سکتے ہیں تاکہ پھر سب اسی کو سنیں. اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہمیں کسی کا سٹائل کاپی نہیں کرنا پڑتا. اگر آپ مسلسل کسی کو سن جائیں تو خود بخود وہ سٹائل بنتا ہے. لیکن آپ نے ان کے سٹائل میں نہیں جانا بلکہ ادائیگی اور آواز کے درد کو, اور اسپیشلی جب اب آپ لوگوں کو ترجمہ بھی آتا ہے. اب اس وقت مخارج کو نہ دیکھیں, ہم سنیں گے سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع اور قاری مشاری کی آواز میں. اور اس کو سنتے وقت وہی چیزیں, نظریں لفظوں پہ ہوں, ہاتھ میں پینسل ہے, پین ہے, کچھ بھی ہے, اور بالکل فوکس کر کے اس لفظ کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
اس میں تھوڑا سا جلالی پن ہے, تھوڑا سا جمع ہوا انداز ہے. جگو بکر چھاتری کی آواز ہے, اس میں بہت نرمی کی ہے, یعنی اپنے ایکسپریشن سے بھی ان کے رولز سمجھ آ جاتے ہیں نا جوش ہوتا. اب ہم اگلا رکو ان کی آواز میں سنیں گے, آپ لوگ سنیں. اور ابھی تک آپ کو اس کی پریکٹس ہو گئی. نمبر ایک دیکھنا ہے کتنے لوگ اس بات پہ فوکس ہو پائے کہ جو لفظ وہ پڑھ رہے ہیں وہی دیکھیں. شروع میں مشکل لگے گا لیکن پھر آسان ہوگا. جن کو نہیں وہ اب اگلے رکوع میں آپ ساتھ اس چیز کو سامنے رکھیں گے کہ ہم جو لفظ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں اسی کو دیکھیں. اب اس رکوع میں بھی بس اب ہم ان دو ہی چیزوں کی پریکٹس کریں گے. نمبر ایک دیکھنا ہے اور اسی لفظ کو دیکھنا ہے جس کے اوپر پڑھا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل قرآن آپ کے سامنے ایسے ہونا چاہیے کہ تکلف نہ کرنا پڑے, بہت جھک کے نہ بیٹھا کریں قرآن کے اوپر, اور بالکل اکڑ کے بیٹھ کے سامنے بھی نہ بیٹھے. قرآن کے آگے ایسے بیٹھا کریں جیسے اپنے دوست کے آگے بیٹھتے ہیں. مجھے تو اکثر بیٹھتے ویسے لگتا ہے کہ قرآن مجھے دیکھ رہا ہے, بول رہا ہے. اگر میں یوں اکڑ کے بیٹھ کے دیکھتی ہوں یا میں اس کے اوپر جھکتی ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے میں کسی انسان کے بہت قریب جا رہی ہوں, بالکل پیار اور محبت. اور اس کو چھوا کرے اتنے پیار سے کہ جیسے کسی بچے کو آپ ہینڈل کرتے ہیں. جتنا آپ اس کتاب سے محبت کریں گے, جہاں جہاں آپ کے ہاتھ لگیں گے, آپ کی انگلیاں ٹچ کریں گی, انشاءاللہ آپ کو اس سے محبت کا زیادہ احساس ہوگا. ہم اگلا رکو سنتے ہیں.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ پانچ پانچ پاروں کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. پہلے پانچ پارے قاری ابو بکر شاتھی کے ساتھ سن لیں. اب آپ سنیں گے کہاں سے؟ اس کے لیے آپ ایک چھوٹا سا لنک ہے, اگر لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. قرآن ایکسپلورر ڈاٹ کام ہے, QURAN. قرآن کا لفظ تو وہی ہے سیم, ایک ہی لفظ ہے, بیچ میں کوئی گیپ نہیں آئے گا, اس لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا پڑے گا. قرآن QURAN ایکسپلورر کی سپیلنگ ای ایکس پی ایل او آر ای آر قرآن ایکسپلورر ڈاٹ کام. اگر آپ اس کو کلک کریں گی تو آپ کے سامنے کچھ آپشنز آئیں گی, اس میں سے نیچے سے آپ نے قرآن کی آپشن کو چوز کرنا ہے. دو ریڈ کلر کے بٹن آپ کو دکھیں گے, جو یہاں تک پہنچ جائے گا اس کو مشکل نہیں ہوگا. آپ کو انشاءاللہ اس کو اپنی ویب سائٹ پہ ڈلوا دیتے ہیں تو آپ سن سکتے ہیں. اگر آج آپ کو اپنے پاس کہیں سے مل جاتا ہے, اور ہے بہت ساری جگہوں پہ, تنزیل ڈاٹ پہ بھی ہے, لیکن اس میں آیت کا نمبر چوز کرنا وغیرہ آسان ہے. لیکن یہ کہ ایک ایک رکوع کر کے سنتے تھے. اور اب یہ چیز تھی, دو باتیں ہو گئی, نمبر ایک ہاتھ سے اس کو چھونے کا, دیکھنے کا. تیسری بات ہم نے کیا کی تھی انٹروڈکٹری سیشن میں, کیا کرنا ہے قرآن سنتے ہوئے, جن لفظوں کا ترجمہ نہیں آتا یا مشکل لگتا ہے ان کو کیسے کرنا, چھوٹے نوٹ پیڈس لے لیں, چھوٹی چھوٹی مل بھی جاتی ہیں ڈائریاں, کالا مارکر ہے اگر کوئی بھی ہے اس پہ وہ لفظ لکھے خوبصورت طریقے سے. آپ کو انشاءاللہ اس کورس میں ہم نے کیلی گرافی بھی سکھانی ہے تاکہ کل جب عربی آیتیں لکھیں تو آپ کو لکھنی تو آتی ہوں, تو اس میں آپ اس کو خوبصورت طریقے سے لکھیں, جیسے پہلے ہائی لائٹ کر لیں اس کے بعد آپ یہ چھوٹی سی اور وہ نوٹوں کی دفتریوں کی بجائے آپ لوگ یہ کاغذوں کی دفتریاں پاس رکھیں, اس پہ وہ لفظ لکھیں. ساتھ ہی ساتھ آپ روٹ ورڈ بھی اپنے نوٹ کر سکتی ہیں. اب یہ چھوٹی چھوٹی چٹیں اگر آپ بنا کے ایک پلین پیج لیں, وائٹ پیج لیں, اب آپ چھوٹے رنگ کے چھوٹے چھوٹے ٹیگز میں اپنی سورت الفاتحہ, مثال دے رہی ہوں, اس میں تو آپ کو آتی ہوں گے, لیکن لیٹ سی اگر آپ سورت بکرا کا پہلا رکوع کرتی ہیں, اب آپ کو ہونا تو نہیں چاہیے لیکن اگر ابھی بھی کنفیوژن ہے اس لفظ میں کہ یو کے نون کا کیا معنی ہے, تو آپ ایک چھوٹا سا ٹیگ لے کے اس پہ یو کے نون لکھیں, پھر اس کے نیچے اس کا ترجمہ لکھیں اور روٹ ورڈ لکھیں, اس پیپر پہ چپکا دیں. اب یہ پیپر ٹیسٹ کا آپ کا یہ کون سے ہوں گے مشکل لفظ, ریمائنڈنگ لفظ آپ کے پاس یہ بن گئے. چاہیں یہ پیج کی بجائے ایک الگ کاپی بنا کے اس میں بھی آپ کہیں گے لو کیا ضرورت ہے اتنے رنگ برنگ کریں اس پہ لکھ لیتے ہیں, آئی کیسی نہیں ہوگا آپ کے لیے. آپ اپنی پوری ڈائری ہر پارے کے ساتھ ساتھ اس طرح کی بناتی جائیں جس میں آپ کو اس رکوع کے یا اس لیسن کے مشکل لفظ ہیں. یقین کریں کل جب آپ اس پورے پارے کا ترجمہ دہرانا چاہیں گے نا, صرف یہ ایک پیج آپ کو چار چھ صفوں کے دہرانے سے زیادہ فائدہ دے گا, کبھی ترجمہ بھولے گا ہی نہیں. پھر اس میں آپ جگہ نیچے چھوڑ دیں جو نوٹ پیڈ ہے, کل بعد میں اللہ نے آپ کو بھی پتہ نہیں کتنا کچھ دینا ہے, اس کی کو گرامر پتا چلتی ہے, یہ کیا ہے, اس میں کیا ہوگا, وہ لکھتے جائیں اور یہ اپنی ڈائریاں بنا کے رکھیں. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کے بچے آپ کو جب یہ سب کچھ کرتا دیکھیں گے تو ان کو بھی لگے گا کہ یہ کوئی بڑی اچھی چیز ہے, ہم بھی کریں. دوسری اسی سے آپ کے مائنڈ میں جو کریٹیویٹی ہے نا وہ ابھرے گی. بعض دفعہ میں نے دیکھا اسٹوڈینٹ سب کچھ کر لیتے ہیں ایکٹیویٹیز نہیں بنا پاتے, آرٹسٹک نہیں ہوتے, دماغ نہیں چلتا. آپ یہ کرنے بیٹھے دس قسم کی چیزیں اور آ جائیں گی ذہن میں. یہ آپ کے اس کورس کا ایک بہت بڑا تھیم ہے کہ آپ نے اپنے اندر سے چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نکالنا ہے. بعض لوگ کپڑے سینے لگتے ہیں تو کیا پھول بوٹے لگا لیتے ہیں نا, نہیں پتا ہوتا سینے بیٹھے تو کیا کیا ڈیزائن آتے ہیں. انشاءاللہ یہ کورس چونکہ آپ اپنے آپ کو سجانے کے لیے کر رہے ہیں, اپنی چھپی ہوئی خوبیوں کو نکال رہے ہیں, یا اگر کوئی شارٹ کمنگز ہے جب آپ بنا کے لکھیں گے آپ کو خود ہی لگے گا یہ کوئی میری لکھائی ہے, بری لکھی ہے, پھر آپ اس کو دوبارہ اچھا لکھیں گے آپ خوبصورت ہو جائیں گے. کوئی ماں کے پیٹ سے نہیں لکھا پڑھاتا, یہ کوشش اور محنت کا طریقہ ہوتا ہے. تو آپ نے مشکل لفظوں کو لینا ہے. آپ اگلے رکوع کی تلاوت پھر ہمیں سنائیں, اور اب صرف ہم نے ایکٹیویٹی کے دوران کرنا کہ اپنے قرآن پہ کہ ہائی لائٹر لے لیں ہاتھ میں اس وقت, اور اس رکوع کی لسننگ کے دوران جو لفظ آپ کو لگ رہے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتے اس کو اپنے قرآن پہ ہائی لائٹ کریں گے.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
اب ہم اگلا رکوع جو سنیں گے اس میں سے آپ کیا نوٹ کریں گے اب یہ نہ کریں گے کہ ہر رکوع میں سے ایک ایک چیز نوٹ کر لیں یہ ساری ایٹ ونس کرنی ہے آپ نے لیکن یہ پریکٹس آپ کو کروائی جا رہی ہے تاکہ لسننگ کا طریقہ آ جائے اب ہم اگلا رکوع جب سنیں گے تو اس میں آپ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں کرو اور نہیں والے لفظ کرنے اور سب کریں تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ آپ نے کیسے کرنے ہیں جی شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
اور اب آخری کو آپ نے کیا سوچ کے سننا ساری باتیں جو ابھی تک آپ کو بتائی گئی ہیں یہ سب سے مشکل ہوگا لیکن شکر ہے رکوع سب سے چھوٹا ہے اور کوئی ایک آیت ایسی پک کرنی ہے جس میں ہمیں کوئی حکم مل رہا ہے یعنی بیسیکلی جو ہمارا نیکسٹ گول ہے لسننگ کا کہ ہم نے اس رکوع کی کوئی فیورٹ آیت ڈھونڈنی ہے تو ہم اس رکوع میں سے ڈھونڈ لیتے ہیں ویسے تو آپ بعد میں چاہیں تو کہیں سے بھی پورے رکوع کی بتا سکتے ہیں لیکن اس رکوع کو ہم اس سوچ کے ساتھ سنیں گے کہ ہم نے اس میں سے اپنی پسند کی آیت ڈھونڈنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون
آخری حصہ جو آپ کو دیا گیا تھا وہ کہتا ہے کہ آپ نے جب پڑھنا ہے پڑھنے کے ساتھ لکھنا ہے تو تفسیر کو بھی ریکیپ کرنا ہے نا چھوٹے چھوٹے سوالات کی صورت میں بھی آپ لوگ اس پورے حصے کو کرتے ہیں جیسے میں چند جملوں میں ان سارے جو رکوع ہیں یا ان کا حصوں کا آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا خلاصہ کرتی ہوں صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ کس طریقے سے مختلف چیزوں کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم ہم خلاصہ کریں گے سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی پہلی تین آیات میں، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا، اس کے رحمان اور رحیم اور مالک یوم الدین ہونے کا اقرار کیا گیا۔ آیت چار کے بعد پانچ میں ہم نے اپنا مقام بتایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ، گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شروع کی تین آیات میں اللہ کا مقام پہچانا، آیت چار میں بندگی کو پایا کہ میں کون ہوں، اور آیت چھ اور سات میں سوال رکھ دیا کہ چاہیے کیا، سیدھا راستہ۔ یہ ہے سورۃ فاتحہ دو لفظوں میں، رب کون ہے، بندہ کون ہے، اور بندے کو رب سے مطلوب کیا ہے، سو باتوں کی ایک بات۔ مانگنے کی چیزیں بہت سی تھی، مانگا کیا، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی، دل سے مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا ریئلی مانگنا چاہتے ہو تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پھر یہ کتاب ہی ہے جو تمہیں ہدایت کے راستوں پہ لے کے چلے گی۔ تمہاری زندگی میں کتاب ہدایت کھلی الکتاب کی صورت میں، یہ قرآن گائیڈ بک بن گیا، سبیل الجنہ پہ لے جانے والا، سبیل الخدا پہ لے جانے والا، جو اصل گائیڈ ہے وہ یہ قرآن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی۔ کیا سب کو راہ دکھاتا ہے؟ نہیں، ہے تو سب کے لیے، آگے ہم پڑھیں گے دل للناس، لیکن یہاں للمتقین کہہ کر ہم سب کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ تمہاری یہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہدایت والی۔ رمضان میں تو تم نے بہت ہدایت مانگی، رمضان کے بعد ہدایت مشکل کیوں لگی؟ کیونکہ ان میں سے کسی ایک چیز کی کمی ہے۔ تو دیکھ لیتے ہیں قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے کون، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر یقین، یہ بیج کی طرح ہوتا ہے، دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے ہونے کا یقین ہو، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے کل اس کے پاس جانا ہے، یہ احساس غیب کا یقین دلاتا ہے بندے کو۔ اسی میں جنت جہنم مرنے کے بعد کے معاملے، جو ہی یہ حقیقت دل پہ کھلتی ہے تو یقین و نسلات، پھر بندہ جھکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یومنون بالغیب ہو اور یقین و نسلات نہ ہو، اللہ کو بڑا سمجھے پھر گردن اس کے آگے جھکے۔ نماز پڑھی تو اس کا ایک اور اثر، مما رزقناہم ینفقون، اللہ کے بندوں کے ساتھ شیئرنگ ہو گئے، اللہ والے ہوتے ہوتے بندوں والے بھی ہو گئے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک حقیقی مومن اللہ کے آگے عبادت کرتے ہوئے تو جھکے اور بندوں کے ساتھ بخیل اور سٹنجی ہو۔ یہ تین صفات وہ تھی جو ایک انسان کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ آیت چار والذین یؤمنون میں اجتماعی زندگی کی باتیں بتا دی کہ ایک ایمان والا اللہ کے نبی پہ نازل کردہ ہر چیز پر ایمان دلاتا ہے، اس میں قرآن کے ساتھ حدیث کا لفظ خود ہی آ گیا، ورنہ یہ لفظ ہو جاتا بما والذین یؤمنون بالقرآن، لیکن قرآن کے بجائے بما انزل الیک کہا، کیونکہ اس میں قرآن کے ساتھ حدیث بھی آ گئی۔ وما انزل من قبلک میں پچھلے سارے انبیاء کی شریعت آ گئی، اور بعدک کا لفظ نہیں دیا، اس سے ختم رسول نبوت بھی ثابت ہو گئی۔ یہ نہیں کہا کہ وما انزل من قبلک و بعدک، اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اور جب یہ یقین آتا ہے تو وبالآخرتہم یوقنون، پھر آخرت کا یقین آ جاتا ہے، اس طرح یقین آتا ہے جیسے اپنے اس دنیا میں ہونے کا یقین آتا ہے، پھر آخرت ایک متھ نہیں لگتی، جنت ایک فینٹسی اور ڈزنی ورلڈ نہیں لگتی، ریئلٹی لگتی ہے، اور جہنم صرف ایک خیال اور اندیشہ اور خوف نہیں بلکہ جہنم کی آگ کو دنیا میں بندہ محسوس کرتا ہے۔ جب دل کی یہ حالت ہو کہ دل دماغ پہ آخرت چھا گئی تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، پھر ہے ہدایت پہ کامیاب، دنیا کے بھی کامیاب، آخرت کے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سکسیسفل لائف کا راستہ دیا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، ہم سب کامیابی کی تلاش میں نکلے ہوئے نا، ہم اپنے آپ کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، دین اور دنیا سنوارنا چاہتے ہیں، یہی نسخہ۔ اس کے بعد بد نصیب کی رو جن کی ہدایت کی مانگی ہوئی دعائیں قبول کوئی نہیں ہوتی، ایسے ہی دوسروں کے ساتھ آمین کہہ دیا تھا، اوپرے دل سے ہر نماز میں کہہ دیتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہ کون ہے، آیت چھ سے لے کر سات میں، ان الذین کفروا سے لے کے عذاب و نزیم تک، کورے چٹے کافر، ایسے ہی بس نام رکھ لیا اپنا اسلام کے ساتھ لیکن دل میں طلب کوئی نہیں۔ آیت آٹھ سے لے کر بیس تک تیسرا گروہ، جو دعا مانگتے تو ہیں ہدایت کی لیکن پوری ہونے لگے تو قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں، چھچکتے ہیں, نہیں نہیں میں پھنسی نہ جاؤں, نہیں مشکل ہی نہ ہو جائے, کہیں میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے, کہیں میرے ساتھ یہ نہ ہو وہ نہ ہو. اللہ نے ایسے لوگوں کی صفات رکھی, آپ لوگوں نے اس میں سے انشاءاللہ چوز کرنی ہے, جا کے دیکھنا ہے کہ کیا کیا صفات ہیں. صرف منافق اس کی علامتوں سے پہچان لو, کوئی لفظ منافق کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا, علامتیں بتاتی ہیں کہ دل میں کیا. اور اللہ مومن کو نگاہ بھی دے دیتا ہے فراست علی, اس لیے وہ سب سے پہلے تو اپنے آئینے میں خود کو دیکھ رہا ہوتا ہے, پھر دوسروں سے معاملہ کرتے ہوئے کیئرفل ہوتا ہے کہ کون دل کے ساتھ بات کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. آخر میں جو دو مثالیں مثل ہوں, 17 آیت اور 18 آیت, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عملی منافقوں کی مثال دی کہ جن کا دل ہی کھوٹا ہے, اندر ہی روک لگا ہوا ہے اور ان کے واپس پلٹنے کی کوئی چانس نہیں عبداللہ بن ابئی کی طرح. اور آیت 19 سے 20 میں عملی منافقوں کی مثال ہے جو کبھی اچھے کبھی برے, فتؤمنون بعد الکتاب وتکفرون بعد. اب یہاں تین گروہ پورے ہوئے, تو پہلا خطاب انسانیت کو یا ایھا الناس اعبدوا, آیت 21 میں پہلے تین گروہوں کا تعارف کرایا. اب مقصد حیات, اگر آپ آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 29 پورے رکوع کو دیکھیں تو تین بڑے سوالوں کا جواب ہے اس میں جو ہر بندے کے دل میں آتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد شعور سے, میں یہاں کیوں آیا, میں نے یہاں سے پلٹ کے کدھر جانا ہے اور میں یہاں کیا کروں. مقصد حیات پتا چل گیا, سو بدو ربکم, جانا کدھر ہے پلٹ کے, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم اس دنیا میں آئے ہو اور تم نے اس رب کی طرف پلٹنا ہے جس کے سامنے ساری زندگی کا حساب دینا ہے. لعلکم تتقون, بچنے کا راستہ رکھو. ہر الہامی کتاب نے انہی سوالوں کا جواب دیا. آج انسانیت بھٹک رہی ہے, ان کو مقصد حیات ہی نہیں پتا. آیت 22 میں توحید کے دلائل ہے, کیوں اللہ کی عبادت کرو, کیونکہ اس نے یہ سب کچھ تمہیں دیا. اور اللہ کی عبادت سے روکنے لیے ایک بہت بڑی چیز آبا پرستی, باپ دادا کے رسم و رواج. اس لیے من قبلکم کہہ کر بتا دیا کہ آبا کو نہ پوجو, آبا کے رب کو پوجو, باپ دادا کے نام پہ غلط رسموں کو نہ لو بلکہ باپ دادا کو مانو. اللہ کی کائنات میں نعمتیں, فراشم سمام کو بنان اور انزل من السماء, بڑے بڑے معجزات کی بات. اس کے بعد آیت نمبر 23 میں قرآن کی حقانیت اور نبی کی رسالت, تین بڑے مضمون مکی دور میں تھے, ان کا خلاصہ ہے سورۃ بقرہ کے شروع میں. اس ایک رکوع میں اب تک نازل ہوئے ہوئے سارے مکی قرآن کا خلاصہ ہے. توحید دیکھ لی, اب رسالت. مما نزلنا علی عبدینا, تمہیں میرے اس رسول پہ نازل کردہ چیزوں پہ شک ہے, تو فاتو بسورۃ من مثلہ, قرآن کی حقانیت. یعنی اس پورے ایک رکوع میں قرآن, رسول اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی گواہیاں دے دی گئی. اور اکیلے نہیں کر سکتے, دوسروں کو بلاؤ. ساتھ یہ کہ دے آخرت, فتک النار اور بشر الذین آمنو کی صورت میں جنت اور جہنم کی بات کر دی. اور آیت نمبر 26 سے اللہ تعالیٰ نے بے بس کیا لوگوں کو مچھر کی مثال دے کر. اور چوتھا گروہ انسانیت کے نام پہ جو ایک دھبا ہے, الفاسقین. پہلے رکوع میں مومن, کافر اور منافق, اور یہاں الفاسقین, یہ چار ہی قسمیں. فرق فاسق میں اور منافق میں یہ ہے کہ فاسق کافر بھی ہو سکتا ہے اور مسلمان بھی ہو سکتا ہے, اور منافق نفاق چھپاتا ہے, فاسق اپنا فسق دکھاتا ہے, کھول کے دکھاتا ہے اور ہمارے گناہ دیکھو. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عہد چھکنی کی سزا بتا دی, اور دنیا میں آنے اور جانے کی بات کر کے بتا دیا کہ تم کچھ نہ تھے. پتا چل گیا کہ ہم بیکار نہیں آئے, بندروں کی اولاد نہیں ہے. اب اس کے بعد پہلے انسان کی کہانی, آیت نمبر 30 سے 39 تک 30 سے, جس میں آدم جو پہلے انسان تھے, فرشتوں کے ساتھ ان کے تعلق کو بیان کر دیا گیا, اور ساتھ ہی ساتھ دنیا میں آنے کا مقصد کہ تم یہاں آئے ہو تو فمن تبیا خدا یا فلا خوف علیکم ولا ہم یحزنون. میں اگر اپنے دل کو پوچھوں تو مجھے اس پہلے روپ میں سب سے زیادہ یہی آیت پیاری لگتی ہے کہ کل نحبتو منہا جمیعا, سب پھکو نیچے جاؤ, اب ہدایت ڈھونڈو, اب آئیں گے نبی پیغمبر کتابیں, پھر جو مان لے گا پھر ٹینشن فری لائف ہے, پھر سٹریس فری لائف ہے, پھر اس دنیا میں بھی تمہارے لیے حیاتن طیبتن ہے اور آخرت میں بھی عیشت راضیہ ہوگی. نہیں مانتے تو والذین کفروا, بالکل ہی نہ مانو, کفر پہ چلے جاؤ. یا کذبو, مان کے بھی عمل نہ کرو تو پھر جہنم ٹھکانہ ہے. اس کے بعد اگلے روپ میں جو ہمارا ٹاپک آگے جائے گا, دنیا کا پہلا الہامی مذہب یہودیت. اب اس کی کہانیاں پڑھیں گے. ہم نے کہی ایک دن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب, تو مغضوب قوم کی کچھ نشانیاں کیا ہوتی ہیں وہ ہم یہاں دیکھیں گے. دعا کریں کہ بس ہماری اس قرآن سے اس طرح دوستی ہو جائے کہ ہم فائدہ لیں. اگر آپ اور شان لگانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو اس بارے میں تو میں چیک کر لیتی ہوں, اگر تو نیٹ پہ ہیں ہمارے پاس الحمدللہ سمری اسکیم ہی ہے. دو کلاسوں میں میں نے کرائی تھی, ایک میں پارا وائز اور ایک میں سورت وائز. آپ جس جس پارے کو سن رہے ہیں نا اتنے پارے کی سمری آن لائن سے سن لے, دیکھتے ہیں وقت گنجائش دے تو یہاں بھی سنا سکتے ہیں آپ کو. آپ کو ایسے لگے گا کہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں آ گیا, پورا پارا آپ کو اپنے بالکل قریب لگے گا. سمری مین خلاصہ, جیسے ابھی میں آپ کے ساتھ کر رہی تھی نا تو اس میں آیتوں کو ریوائز کر کر کے رب جوڑا ہوا ہے کیسے کس آیت میں, دو تین مختلف انداز سے. میرا دل سے بھی چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو مین پوائنٹس لکھاؤں لیکن وہ گنجائش نہیں دے گا. شاید آپ کو تھوڑی اس کی ایکٹیویٹی کرا دوں گی نیکسٹ کلاس میں تاکہ آپ کو فائدہ اٹھانا آسان ہو. گڈ ڈالتے جائیں میٹھا ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ علم مبارک کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی آواز ٹھیک ہے سب کے لیے؟ جی آواز ایک دفعہ کنفرم کر لیں تاکہ ان شاء اللہ پتہ چل جائے. الحمد للہ رب العالمین. جی سو آج کا پہلا جو ہم نے لیسن سنا اس میں سے دیکھیں گے, بتائیں کیا کیا مین پوائنٹس آپ نے اپنے اس کورس کے اندر میک شور کرنے کہ آپ ان کے اوپر عمل کرتے چلے جائیں. یعنی وہ ہمارے نوٹس اور ہمارے سب کے حساب سے ہیں. جی آئیز آن لیسن, پینسل ان ہینڈ, ٹھیک ہے. اور جی باقی بھی سب لکھیں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ. جی ناٹ ڈیفیکلٹ, نوٹ ڈاؤن دی ڈیفیکلٹ ورڈس, بالکل ٹھیک ہے. ڈوز اور ڈونٹس کو بھی نوٹ ڈاؤن کرنا ہے ساتھ میں. قرآن سامنے ہونا چاہیے, نظر لفظوں پر ہونی چاہیے ہے, فیوریٹ آیت بھی ہائی لائٹ کرنی ہے. سو الحمدللہ یہ سب کرنے کے لیے ریڈی ہیں. کیسا لگ رہا تھا؟ بہت زیادہ تو نہیں, سب کی ٹرو فیلنگس کیا ہیں یہ بتائیں. یہ سب ریڈی ہیں, ایکسائٹیڈ ہیں اپنے لیے کہ یہ سب ہم نے کرنا ہے ان شاء اللہ. یہ بھی کہ ہم کسی قاری کی آواز میں جو کہ ہمارے لیے سجیسٹ کیے گئے ہیں بکر شاطر, تو ان کی آواز میں ان شاء اللہ نے لسننگ کرنی ہے. یس قرآن سے جو ہے غور بھی کرنا ہے, ایچ رو ڈوز اینڈ ڈونٹس فیوریٹ آیت اور لسننگ ہی کرنی ہے. جی بالکل. اور ساتھ ساتھ ہمیں ٹرانسلیشن کا بھی دھیان رکھنا ہے نا, کہ اگر ہم نے پہلے سے ٹرانسلیشن نہیں لکھی ہوئی ہے یا کہیں ہمارے لیسن میں لسننگ ہو گیا تھا تو اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے, اور جو ورڈ نہیں آ رہے ان کی ٹرانسلیشن بھی یاد رکھنی ہے. کچھ آسان اور کچھ مشکل لگا, ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ تو ہوتا ہے جب ہم کوئی چیز نہیں سٹارٹ کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ ایک نیا پیٹرن ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے نا. کیا خلاصہ بھی اس کی نوٹ بک میں ہونا چاہیے ہے. استاد کی بات ہے تو یہی سمجھ میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ الگ سے ہم بنائے نا یہ سب نئی چیزوں کے لیے, لیکن آپ اپنے نوٹس کو اس طرح سے ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں نا. اگر آپ ایک بڑی نوٹ بک لے رہے ہیں اس کے اندر تو آج کل بہت اچھے اچھے ڈیوائڈر آلریڈی بنے ہوئے ہیں, تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ہی نوٹ بک میں آپ کو سارا کچھ آ جائے. یس ٹھیک ہے. جی سو الحمدللہ انشاءاللہ اب اس کا جو آؤٹ کم آئے گا وہ سب ہم اپنی زندگی میں محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہے. جی صحیح. تو اب انشاءاللہ یہ کہ میری آواز بریک ہو رہی ہے یا بیچ میں گیپس آ رہے ہیں؟ جی اوکے الحمدللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
تو انشاءاللہ اب ہم اپنے اس رب کے اوپر آ جاتے ہیں, تھوڑا تلقی آپ کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد کچھ ورڈس کو بھی دیکھیں گے, ورڈ میننگس کو بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سورۃ الفاتحہ آج کے ریویژن سے کوئی ایک بات لکھیں اس کے مطابق. جی سورۃ الفاتحہ اس سے ہم نے آج اپنے لیسن میں کیا بات سیکھی ہے وہ ایک لکھیں. جی اپنا مقام اور بندگی. جی بالکل, یعنی اپنی بندگی کا لیول ہمارا کیا ہے. اول تو اگر ہم اس راستے پر چل پڑے ہیں تو ہم اپنی کوششوں کو دیکھیں کہ ہم کس لیول پر اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ کام کرتے ہیں. جی بالکل, اور ہدایت کی دعا ہے ایک دعا ہے, سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے, بالکل ٹھیک ہے. سورۃ البقرہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے درمیان کیا ربط سمجھ میں آتا ہے, ان دونوں کے درمیان میں کیا ربط سمجھ میں آیا ہمیں, یہ ایک دعا ہے اللہ اور بندے کا تعلق بھی ہے. جی بالکل بالکل صحیح, اللہ تعالیٰ کا مقام ہدایت محبت ہے, یہ سب آپ نے سورۃ الفاتحہ سے سنا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ الفاتحہ یہ کتاب ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے, یعنی کہ وہ جو دعا کی تھی اس کا آنسر ہمیں یہاں ملتا ہے کہ ہمیں ہدایت چاہیے. تو یہ قرآن اصل میں ہماری گائیڈنس, ہمارے لیے روشنی ہے نا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جی بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. پھر اس کے بعد اگر ہم آگے دیکھیں تو ہمیں کچھ کام بتائے گئے ہیں. ہم نے جیسے یہاں پر تین گروہوں کی بات پڑھی, ہم نے متقین کو دیکھا اور پھر منافقین کو بھی دیکھا اور کفار کو بھی دیکھا. تو اس میں یہ بتائیں کہ ایک انسان کی جو یہ دیکھ کے جو یہ لیبلز ہیں یہ کس چیز سے پتہ چلتے ہیں, یعنی کیسے پتا چلے کہ کوئی شخص متقی ہے یا کوئی شخص منافق ہے یا کوئی فاسق ہے یا کوئی کافر ہے, کیا کس طرح ہمیں پتا چلتا ہے ایمان کی بیسس سے. اور یہ کہ ویری گڈ سسٹر صاحبہ, کہ عمل کے ساتھ. جیسے اب یہاں ہم نے پوائنٹس بتائے گئے نا کہ متقی ایسے ہوتے ہیں ان کے یہ کام ہوتے ہیں, منافق ایسے ہوتے ہیں ان کے یہ کام ہوتے ہیں, فاسق یہ ہوتا ہے تو اور کافر کا یہ کام یا یہ حال ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کون کس درجے پر ہے. اور اس سب سے ہم نے اپنے لیے کیا سیکھا کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں گے کہ ہم کدھر اسٹینڈ کرتے ہیں, ہے نا. اور انسین پر یقین بھی. جی بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ بتائیں آئی نمبر 4 کے اندر یہاں جو انزل الیک ہے اس سے کیا مراد ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک انزل الیک, جیسے پیچھے قرآن کی تو بات ہوئی, اس کے بعد اب یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ کس چیز پر ایمان لاتے ہیں. یعنی یہاں تو بتایا کہ جو اس پر ایمان لاتے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا تو اس سے کیا مراد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا ان کی جو بھی حدیث اس کی طرف اشارہ بھی ہے نا. جی بالکل, یعنی اس میں صرف قرآن بلکہ وہ دوسری چیز بھی ساتھ ساتھ آ جاتی ہے. اور وما انزل من قبلک یہاں اس سے کیا مراد ہے. وما انزل من قبلک اس سے کیا پتہ چلتا ہے. جی پریویس نبی کے انبیاء جو رسول پر نازل ہوئے تھے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور ساری الہامی کتابیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں. جی بالکل, ان سب پر ایمان رکھنا, ان سب پر یقین رکھنا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں ہم نے فاسق کے بارے میں پتا پڑھا, اور فاسق اور منافق دونوں میں کیا فرق ہے, کیا سمجھ میں آیا؟ بلیو ان آل بکس, بلیو بفور رسول, منافق اپنا نفاق چھپاتا ہے, منافق اپنا نفاق چھپاتا ہے, ٹھیک ہے. فاسق اپنا فسق ظاہر کرتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک چھپے چھپے کام کرتا ہے اور ایک کھل کے گناہ کرتا ہے. جی بالکل. اور منافق کین بیکم متقی, یعنی اور ہمیں یہ بھی دیکھا نا کہ منافق جو ہے وہ خود کو مسلمان کہتا ہے, اور فاسق جو ہے یعنی منافق کافر میں نہیں ہو سکتے, لیکن جو فاسق ہے وہ مسلمانوں میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ کفار میں بھی ہو سکتا ہے. یس, فاسق کین بی اے بلیور اینڈ کین ناٹ بی اے بلیور. جی بالکل بالکل صحیح آپ نے بتایا, ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں, تو ہمیں جو پہلا حکم اس سورۃ البقرہ میں ملتا ہے وہ کیا ملا؟ پہلا حکم سورۃ البقرہ کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کرو یہ کام, وہ کیا سمجھ میں آیا؟ ورشپ اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ جتنے بھی آپ نے صلاح کی بات کری, نماز کی بات کری, تو وہ پیچھے بتایا گیا کہ ایسا لوگ کرتے ہیں, لیکن جو پہلا حکم کہ ایسا کرنا ہے کہ یا یوں الناس اعبدوا, یعنی اعبدوا کی عبادت کرو اپنے رب کی, ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کائنات کے بارے میں بتاتے ہیں, تو کائنات کا ذکر کیوں کیا, اس کی کوئی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی عبادت کے حکم کے بعد ہمیں کائنات کے بارے میں کیوں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے؟ اس سے کیا ہمارا کوئی لنک سمجھ میں آتا ہے؟ توحید کے دلائل, بندگی, بالکل, یعنی کہ اطاعت سکھانا مقصد, پھر ایک طرح سے شکر بھی انسان کے اندر آئے, پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احسان سمجھ میں آئے تو ہم واقعی سمجھیں کہ اللہ ڈیزروز اٹ, ایون کہ ہم کوئی حق نہیں ادا کر سکتے مگر وہ اس سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں, پر جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو ہمیں کرنا نا, کہ اللہ تعالیٰ کی یاد. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں اتنا کچھ دیتے ہیں, ہمیں صرف ایک رب کی ہی بندگی کرنی ہے. بالکل. اور پھر اس کے بعد, جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آئی نمبر 26 کے اندر, ٹھیک ہے, آئی نمبر 26 کے اندر, اور اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے کچھ لوگوں کے لیے تو کوئی مثال دی جاتی ہے تو وہ اس سے عجیب بات کرتے ہیں, اور کچھ لوگوں کا کچھ اور ریئیکشن ہوتا ہے, تو اس آیت سے ہمیں کیا سمجھ میں آتی ہے؟ ایوری تھنگ اوبیئنگ اللہ سبحانہ. جی بالکل, بہت سارے لیسنز اس آیت سے نکلتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ اس میں ہمیں کیا سمجھ آتی ہے, آئی نمبر 26. بے بس مچھر کی طرح, مچھر کی طرح بے بس ہیں, ٹھیک ہے, اور کہ بہت سارے سورسز بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن لینے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کس سوچ کس ذہن سے سن رہا ہے نا, تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا ہے کہ ہمیں اپنا مائنڈ اپنا ہارٹ اوپن رکھنا ہے کہ ہم ہر چیز کو ایکسپٹ کرنے والے ہوں, نہ کہ ہم چیزوں کو جانچنے والے ہوں کہ اچھا صحیح کیا ہے کیا نہیں, یعنی ایک تنقیدی والی نگر نہیں, نگاہ نہیں ہو, بلکہ ہدایت حاصل کرنے والا کھلا دل لے کے بیٹھے ہیں. ابھی اللہ کسی بھی کی بھی مثال دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ از ناٹ شائر گیونگ ایگزامپلس آف ایون ٹائم از کریشن, ٹھیک ہے, بالکل یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے. اور وہی بات ہے نا کہ اتنی چھوٹی مثال دی تو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو سچی بات ہے, نہیں ماننا چاہتے, وہ پھر ایک مختلف بات کہتے ہیں. تو جو ڈفرنس ہے وہ ہمارے ایمان کے اوپر ہے. بعض اوقات ہم بہت اچھی بات سن رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے نہیں یہ تو مجھے آتا ہے, مجھے اس میں سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان ریالٹی کیا ہوتا ہے کہ اس وقت ہماری ایکسپٹینس لیول بہت لو ہوا ہوا ہوتا ہے, تو ہمیں وہ چیز اتنی اندر نہیں گراسپ ہوتی, فیل ہوتی. یس, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس کے بارے میں پورا واقعہ ہمیں بتایا گیا, تو جیسے ہم نے دیکھا کہ اللہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا اور وہاں ان کو زندگی دی اور اس کے بعد ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو جنت سے نکالا, تو اس پورے سنائی سے ہم کو یہ ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنے عمل کے حساب سے, یعنی اس پوری ایگزامپل اس پورے واقعے سے ہم کچھ اپنے لیے اپنے عمل کے مطابق ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ریلیٹ کر سکتے ہیں بتائیں؟ جی کوئی لیسن بتائیں کہ ہم اس سے اپنے لیے کیا لے سکتے ہیں, کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ بعض اوقات بہت ساری چیزیں جب ہمیں ایسی مل جاتی ہیں تو ہم ان کی اصل حقیقت نہیں پہچان پاتے. کیا ون یور بیک ٹو جنا ون یور سیلف بیک ٹو جنا بائی فالوئنگ اللہ کی ہدایت؟ بالکل ٹھیک, کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا بہت ضروری ہے. اگر ہم بہت ساری نیکیاں کر بھی لیتے ہیں اور پھر ہم نافرمانی پہ لگ جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا وہ مقام گر جائے گا نا, یعنی اگر ہم کتنے ہی اچھے ہیں تو ہم کبھی مطمئن نہیں ہو کے بیٹھ سکتے. توبہ, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, حضرت آدم علیہ السلام نے ایک گناہ کیا تو جنت سے نکالے گئے, تو کیا ہم اتنے گناہ کر کے اس خوش فہمی میں تو نہیں کہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے؟ جی بالکل, کتنے مطمئن ہو کے رہتے ہیں نا. اور وہی چیز کی یا تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ہوتا ہے, جیسے اگر قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا کبھی کہ ہمارا وہ اسپرٹ وہ انرجی کم ہو جائے, بلکہ ہمیشہ مینٹین رہنی چاہیے, انکریز ہوتی رہنی چاہیے کہ یہ کیسی چیز ہے جو مجھے جسٹ ایسے ہی نہیں مل گئی بلکہ ایک خاص کرم احسان ہے جو ابھی ہر دن مجھے موقع ملتا ہے اس کے ساتھ وقت گزارنے کا, اس نعمت کا احساس کرنا. یس جی, کہ قرآن کو ہم ایک دوست بھی سمجھے, یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ یہ قرآن واقعی, اور یہ بات مجھے صاحبہ کی انٹروڈکشن میں بہت اچھی لگی, آپ سب نے بھی اس کو فیل کیا ہوگا کہ ہم قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ کریں جیسے کوئی فرینڈ ہوتا ہے, کہ جس سے بہت کلوز ہو کے بات کرتے ہیں اور بہت کیئرنگ انداز ہوتا ہے, ہم اس کو دور نہیں کرنا چاہتے, زیادہ سے زیادہ ٹائم کوالٹی والا اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, ساری باتیں اس سے کرتے ہیں, شیئرنگ کرتے ہیں. یس, تو واقعی یہ ایک بہت بڑا چیک ہے نا ہم سب کے لیے کہ کیا ہم قرآن کی اتنی ریسپیکٹ, قرآن کے ساتھ اتنا وقت گزارنا, قرآن سے اتنی محبت کتنی کرتے ہیں. بالکل, اور آئے نمبر 38 کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے, ہمیں سے ہر ایک پیس چاہتا ہے, سکون چاہتا ہے, کیونکہ خوف ہی نہ ہو. ہر دن بہت سارے خوف ہمیں لیتے ہیں نا, ہمیں ایک ایسے گھیر لیتے ہیں, تو اب کیا کریں ایسا کہ جس سے ہمارے یہ خوف ختم ہو جائے؟ یہ بتائیے, قرآن بات کرتا ہے, بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. جی کیا کریں ایسا کہ ہمارے یہ خوف ختم ہو جائے؟ آئے نمبر 38 کہ قرآن کو تھام لینا چاہیے, قرآن سننا چاہیے. گڈ, یعنی پریکٹیکل اسٹیپس یہ کہ قرآن سنیں, قرآن کو پڑھیں خود بھی, قرآن کو کسی کو پڑھائیں. یس, اپنی نالج انکریز کریں, تفسیر پڑھیں, لیکچرز سنیں ایسے جن سے ہمیں قرآن کے بارے میں مزید جاننے کو ملتا ہے, ہدایت لینی ہے, ہدایت کی پیروی کرنے والے. جی بالکل, ہدایت کی پیروی کرنے والے. تو آپ لوگوں کا ایکسپیرینس ہے ایسا کوئی کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں سکون ملتا ہے یا کوئی پریشانی آ جائے ہم بہت مطمئن رہتے ہیں؟ Does it happen? جی بالکل, یعنی یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ ہم کتنے بے چین ہوتے ہیں, ہمارا دل بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے بھی بے چین ہوتے ہیں, لیکن ہم تھوڑا سا قرآن پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں, اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے یعنی تھوڑی محنت کرتے ہیں, وہ سب سبسٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تو ان شاء اللہ ریکیپ یہیں سے چیک کریں, چند ایک ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ ورڈس ایون دو کہ یہاں تو تقریباً سارے ہی بہت آسان الفاظ ہیں کہ جو ہمیں آلریڈی آتے ہی ہوں گے. ان شاء اللہ پھر بھی ایک ریکیپ کے لیے ریڈی ہیں ورڈ میننگ کے لیے کہ آپ سے میں پوچھنا شروع کروں. ہم ہر خلاصہ قرآن کے بعد اس طرح ہی کیا کریں گے کہ ہم ریکیپ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ورڈ میننگ بھی لیں گے. ٹھیک ہے, تب سب نے اس کا آنسر دینا ہے. ٹھیک ہے, نہیں آپ کو آتا دوسروں کا آنسر دیکھ کے اور پھر لکھیں, اس سے کم از کم یاد رہ جائیں گی چیزیں. چلے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ بہت آسان ہے, لیکن بس ایک ورڈ کا بتائیں اس میں ایاکا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایاکا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یو الون، صرف تیری ہی، صرف تیری، اس میں ہم کا ٹرانسلیشن نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ ایاک، کیونکہ اس میں ہم کا کوئی ورڈ نہیں آ رہا کہ جو یہ بتائے کہ اس میں ہم آئے، یعنی ہم کا ٹرانسلیشن نعبدو نستعین، اس کے بعد سورۃ البقرہ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں یہ بتایا ریب کس کو کہتے ہیں، ریب کس کو کہتے ہیں، ریب کس کو کہتے ہیں، کوشش کریں کہ بغیر دیکھ کے جو کر سکتے ہیں وہ ٹرانسلیشن دیکھ کے اپنے نوٹ بک یا اپنی بک میں سے نہیں بلکہ اس کے بغیر دیکھ کے بتانے کی کوشش کریں، شک، ویری گڈ، کوئی شک، رائٹ. اچھا پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھیں مما، مما کس کو کہتے ہیں، مما اس کا کیا ٹرانسلیشن ہوتا ہے، اس میں سے جو، ٹھیک ہے، اس میں سے جو، جو کا ٹرانسلیشن ماں سے آ رہا ہے، یہ ایکچولی من اور پھر ماں جو کہ آپ نے عربی گرامر میں پڑھا تھا نا کہ دونوں جوائن ہو گئے، تو من اس میں سے اور ماں جو، رائٹ، جی اس سے جو، بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں تو آئے نمبر 6، اَأَنذَرْتَهُمْ، اَأَنذَرْتَهُمْ. اب اس ورڈ کا اگر ہم بریک کریں نا تو اس میں بھی آپ کو آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں. آ کا ترجمہ الگ لکھیں گے، انذرتا کا ترجمہ الگ لکھیں گے، ہم کا الگ ہوگا، تو یہ آل ٹوگیدر بتائیں انذرتہم کیا ٹرانسلیشن بنے گا، انکلوڈنگ ایوری ورڈ. اگر تم ڈراؤ انہیں، بالکل ٹھیک ہے جی، اگر تم ڈراؤ انہیں، باقی سب لوگ یہ بھی ٹھیک ہے کہ خواہ تم انہیں ڈراؤ، الحمد للہ. اچھا اب اس سیشن کے اندر باقیوں کے جوابات سلو نہیں ہونے چاہیے کہ کوئی یہ سمجھے نہیں مجھے نہیں آتا، ٹھیک ہے. آئندہ سے بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا پریکٹس کی ضرورت ہے پہلے سے اس کو ریڈ کریں گے انشاءاللہ. جی بالکل، کچھ باقی میں بھی چھٹ ہے. پھر اس کے بعد 7 آیا غشاوہ کس کو کہتے ہیں، غشاوہ غشاوہ کس کو کہتے ہیں، پردہ، بالکل ٹھیک ہے، ویل بیریئر. بیریئر، اوکے، الحمدللہ، گڈ، ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں جی، آئی نمبر 820 کے اندر آ جاتے ہیں. مشاؤ کس کو کہتے ہیں، آئی نمبر 20، مشاؤ کا کیا ٹرانسلیشن ہے، جی مشاؤ کس کو کہتے ہیں، واک کرنا، یعنی کہ اس میں ٹرانسلیشن کیا ہوگا، کیونکہ مشاؤ ایسا ورڈ ہے نا، یہ پلورل ہے، میم شین واؤ الف، ٹھیک ہے، میم شین واؤ الف، مشاؤ، وہ چلتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ چلتے، ٹھیک ہے، مشاؤ کا مطلب وہ چلتے، پلورل ہے نا یہ، رائٹ. جی وہ چلتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اچھا پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں جی، آئی نمبر 26 میں دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آئی نمبر 26، یہاں پر یہ بتائیے باعو وطن کس کو کہتے ہیں، باعو وطن کس کو کہتے ہیں، باعو وطن کس کو کہتے ہیں، اگر آپ بغیر دیکھ کے بتائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ حادثہ بہت اچھا ہوگا، یعنی دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس، اس سے بہت اچھے طریقے سے پھر ساری زندگی کے لیے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں. مچ بالکل ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں تو انشاءاللہ آئے نمبر 29 میں دیکھ کے بتائیں استوا، یہ بہت ایزی ہے، قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے استوا، استوا کیا ہے یہ، استوى استوى ٹھیک ہے. استوا کا مطلب اوپر تو نہیں ہوگا جی. سب شاہین جزاکم اللہ خیر. برابر اور ٹھیک ہے جی بالکل برابر. استوا جی بالکل یعنی ارادہ اور برابر دونوں ہی کے معنوں میں یعنی کہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا الحمدللہ صحیح آنسر تھا. انشاءاللہ یہ کہ آگے بھی ہم کہتے مگر اب ٹائم چھوڑ کے ہمارے پاس کمپلیٹ ہوا ہوا ہے تو انشاءاللہ یہ کہ ہم ابھی فی الحال ورڈ میننگ کو یہیں تک رکھیں گے اور اب یہ کہ ہم اپنی انشاءاللہ اسی نور اللہ نور کا جو انٹروڈکشن ہے اس کی سیکنڈ فائل انشاءاللہ ہم نے ابھی اسٹارٹ کرنی ہے تو سب اس کے لیے ریڈی ہوں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دوسرا حصہ ہے اور وہ کیا ہے آپ کا جو ہوم ورک میں وہ کیا کہ قرآن مجید کا پڑھنا اسی حصے کو یعنی بس ون فورتھ پارا آپ کا ایک کلاس سے اگلی کلاس تک کا گول ہوگا. اس کے اندر کیا ہے جو حصہ سن چکے ہیں فوراً کر لیں. بیچ میں دن ملتے ہیں ایک دن سننے والی ایکٹیویٹی کر لیں دوسرے دن پڑھنے والی کر لیں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو وہ حصہ ویسی زبانی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہاں تو دوسرا کام کرنا کیا پڑھنا ہے اور پڑھنے میں بھی آپ دیکھیے کہ دو طریقے ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے سائلنٹ اسٹڈی خاموشی سے بس نظریں پھیر کے غور و فکر کرنا تدبر کرنا کیسا یہ حصہ ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی آواز کے ساتھ تجوید کی بہتری کے لیے پڑھنا. میں آپ کو جس چیز کی دعوت دوں گی وہ کیا ہے اگر آپ کو مشکل نہ لگے جو ہی آپ نے قاری صاحب کے ساتھ سنا ہے جب سن رہے تھے نا اس وقت نہ پڑھیں. آپ دو طریقے سے کام کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی سہولت ہے. ایک ہی رکوع کو پہلے سن لیں اور پھر وہیں ایک رکوع کو بیٹھ کے خود پڑھیں. اور پڑھنا آپ نے کیسے تھوڑی سی اونچی آواز سے جس سے آپ نے اپنے مخارج اور رولز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تجوید کو بہتر کرنا ہے. اور پھر تھوڑی دیر بعد جیسے میں ہوں گی تو میں کیا کروں گی میں اپنے سامنے وہ سیٹنگ کر کے بیٹھ جاؤں گی جس پہ میں نے قرآن پاک جو سننا ہے قاری صاحب کی آواز کو اپنا قرآن پاک کھول لوں گی یہاں میں اپنی وہی ڈائری فولڈر رکھ لوں گی یا پہلے میں نوٹ پیڈز رکھوں گی جس میں سے میں نے کرنا ہے. پھر میں کیا کروں گی بالکل پینسل ہاتھ میں لے کر اس کے ساتھ اس ایک رکوع کو سنوں گی. اس کو سننے کے بعد جب میں نے اس کو سن لیا غور کیا اس کو مطلب اچھی طرح سے سننا ہے اس کو سننے کے دوران پھر میں کیا کروں گی اس کو پاز پہ کر دوں گی ان کی جو ریکارڈنگ ہے. پھر میں اس میں سے جو چیزیں آپ کو بھی بتائی گئی ہیں کہ میں ایک نظر ایسے اس کو گھور کے دیکھوں گی کہ اچھا یہ سورت الفاتحہ سنی ہے نستعین کا مطلب آتا ہے سر ہو جاتا ہے یعنی اپنے ذہن کو ایک ہلکا سا ٹچ کر کے نا وہ لفظ نوٹ کر لوں گی جو مجھے مشکل لگتے ہیں. آپ چاہیں تو آپ اس کو اپنے پاس الگ اپنے ایک ریمائنڈرز میں لکھ لیں کیونکہ وہ بار بار لکھنے اور پڑھنے سے بھی یاد ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد میں خود اس کو پڑھوں گی یعنی یہ جو لسننگ اور ریڈنگ ہے یہ ساتھ ساتھ بھی ہو سکتا ہے. پھر میں اس کو خود تھوڑی سی اونچی آواز سے پڑھوں گی تاکہ مجھے پتا چلے کہ ابھی جو میں نے سنا ہے میرے اور اس کے پڑھنے میں کیا ہے. تو وہی بات ہے آپ جتنا انشاءاللہ کریں گی پھر اسی میں دو تین منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے بندہ غور کر سکتا ہے اس حصے میں کیا. اگر آپ ترجمان القرآن کو دیکھیں گے تو سامنے دوسری طرف ترجمہ ہے آپ اس میں اتنی دیر میں ایک نظر میں ترجمے پہ نظر ڈالیں پھر اس میں سے آپ ڈوز اینڈ ڈونٹس کو کرتے دیں انشاءاللہ تعالی آپ نے کوئی چیز اس میں خیانت نہیں کرنی. یہ نہیں کہنا ہو گیا کیونکہ اس کی پوری آپ رپورٹ دیں گے اور آپ جھوٹ لکھ دیں کہ ہم نے سن لیا تو کوئی بات نہیں وہ کھل جائے گا کل جب آپ سب کے سامنے آئیں گے سب کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے. یہ دوسرا کام ہے. تیسری چیز پھر کیا ہے لکھنا سننا پڑھنا اور لکھنا. لکھنا کیوں اہم ہے نون والقلم وما یسطرون. اللہ نے قسم کھائی قلم کی اور سورۃ الرحمن کو دیکھ لیں علمہ البیان اللہ نے اس کو بیان بھی سکھایا اور علمہ بالقلم سورۃ اقرا میں بھی ہم پڑھتے ہیں. لکھنے سے بہت فائدے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے اب میں بول رہی ہوں نا آپ میری بات صرف سنیں گے نا آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی سوچ کہیں نہیں بھٹکی کہیں نہ کہیں آپ کی سوچ بھٹک سکتی ہے لیکن جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت ہماری سوچ نہیں بھٹکتی. پھر تو بالکل ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک سوئی کی سیت میں چیز جا رہی ہے نا. تو لکھنے سے نمبر ایک یہ کہ توجہ مرکوز ہوتی ہے آپ میں سے کوئی اس وقت بھی اگر میری بات صرف سن رہا ہے نا تو میرے دل میں بدگمانی آتی ہے، یہ بس ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا. ہمیشہ وہ اسٹوڈینٹ اچھے لگتے ہیں جو ایک ایک لفظ لکھ رہے ہوتے ہیں، بس لکھنا ہے لکھنا ہے، کیونکہ لکھے بغیر چیز اندر نہیں جاتی. پھر دوسرا فائدہ لکھنے کا کیا ہوگا، صدقہ جاریہ. ہم نے کب تک رہنا ہے؟ تو ہمارے لکھے ہوئے جب تک رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ ہوگا. میں آپ کو اپنی عادت بتا دیتی ہوں، میں اس سوچ کے سب کوئی چیز الگ لکھتی ہوں کہ یہ لکھوں پھر یاد کر لوں گی، یا یہ حصہ یاد کرنا ہے، قرآن کی آیت یاد کرنی ہے، یہ لکھنے میں یاد ہو جاتی ہے. آپ کے ہاتھوں سے جب چیز لکھتی ہے، اور اس پہ ایک پوری ایکٹیویٹی ہم نے ایک موقع پہ کی تھی کہ جو ہمارے ہاتھ کے سیلز ہوتے ہیں نا جن سے ہم قلم پکڑتے ہیں، یہ سیدھا ہمارے برین کی میموری کے اس حصے تک بھی جاتے ہیں جہاں ہم چیزوں کو یاد کرتے ہیں. تو جب ہم لکھتے ہیں نا تو ساتھ ہی ہماری میموری پہ بھی لکھا، جیسے میموری کارڈ میں آپ فیڈ کر دیتے ہیں نا چیزیں، صرف لکھنے سے آپ کا یاد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اچھا اب لکھنا کیا ہے؟ اس کے لیے اب آپ آ جائیں اپنے پچھلے پٹاروں پہ. آپ لوگ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں، میں نے آپ کو یاد ہے کہا تھا کہ آپ کو ان ورک بکس کی قدر آئے گی بعد میں. پورا ون روب اپنے ہاتھ سے ترجمے کا لکھنا ہوتا ہے، اور آپ کو میں نے یہی سوچ رکھ کے، مجھے پتا تھا کہ بعد میں یہ پورا ایک دم ہر روز ایک روب لکھنا سمجھ آ جاتی ہے بندے کو، ہاتھ تھکنے لگتے ہیں. آپ اب کیا کریں گے، اپنی وہی ورک بکس نکالیں گے، اور آپ کو وہاں کیا بتایا تھا، جنہوں نے بھی اس پہ عمل کیا ان کو اس سے فائدہ ہوا تھا کہ ترجمہ یاد کریں اور یاد کر کے لکھ لیں، اس کا فائدہ اب آپ کو آج ہوگا. آپ نے اگر تو پہلے لکھا ہوا ہے تو پہلے تو شکر کریں، لیکن لکھا ہوا ہے تو پھر آپ کا فرض کیا بنتا ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے ایک دفعہ، چیک کریں. اس میں اس وقت آپ کو بتایا جاتا تھا کہ غلطیوں کو اصلاح کریں، آپ نے اس کو دیکھنا. جنہوں نے نہیں لکھا ہوا اب ایک آپ کو سیکنڈ چانس ملا، پھر آپ کو روز کا روز لکھنا پڑے گا اپنا ہر کلاس کے ساتھ. اس ترجمے کو لکھیں، دوہرا لیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کا علم بہت پختہ ہو جائے گا، لفظی ترجمہ آپ کا یاد ہو جائے گا. بعض دفعہ تو اس وقت پورا با محاورہ ترجمہ لکھایا جاتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی یہ کیوں لکھ رہے ہیں جبکہ بیسیوں قرآن گھروں میں پڑے ہیں، لیکن لکھنے سے فائدہ ہوتا ہے. آپ کو اس کے اندر جو لکھنے کو دیا گیا وہ لفظی ترجمہ دیا گیا، اور آپ نے لفظی ہی لکھنا ہے، کیونکہ اسی سے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا فہم مزید جو ہے وہ پختہ ہو جائے گا. اتنی بات کے بعد کیا سوچ رہے ہیں؟ کتنے لوگ سوچ رہے ہیں کہ ڈراپ کر دیتے ہیں؟ نہیں کر رہے کوئی بھی ڈراپ. دیکھیں کرنے والے اور نہ کرنے والے کبھی برابر نہیں ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیں. آپ نے بس اپنے آپ کو کہتے ہیں نا بغیر ہڈی والا بندہ سمجھ کے دے دیں اب ہمارے ہاتھوں میں، روڑے مروڑے ادھر ڈالے ادھر ڈالے. جس طرح وہ مجھے یاد آ گیا امام غزالی کا قول کہ بندگی کیا ہے، کہ اپنے آپ کو ایسے دے دو اللہ کے ہاتھوں میں جیسے مرنے والا جو میت ہے وہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کہ ہمیں نیا بنا دو. کل قیامت کے دن کوئی اچانک بات نہیں ہونی، یہی نکلے گا. آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر آپ لوگ اس موقع پہ آج یہاں یہ موجود نہ ہوتے بات سننے کے لیے، اور کل آپ پڑھانے بیٹھ چکے ہوتے کہیں کہ لو بھائی قرآن پڑھ لیا اب میں پڑھاتی ہوں، کیا ساری زندگی آپ اپنے اسٹوڈینٹ سے یہ ورک بک کا کام کانفیڈینس سے کرا سکتے تھے؟ آپ نے کہا نا میں نے نہیں کیا تھا، ان سے کیا کروں، یہ ہونا ہی نہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، سمجھ لیں کہ وہ خود بھی نہیں کرتے تھے. اس کے بعد اگلی چیز جس سے شاید یقیناً آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ آپ کے نوٹس جو آپ نے اس کورس میں بنائے تھے، سب بناتے تھے، موجود ہیں، سب کے پاس ہے نا. آپ نے کیا کرنا ہے نیکسٹ کام، اسی روپ میں سے اپنے پرانے نوٹس کھول لیں گے، اور ساتھ آپ نے اسم البیان، پچھلے سال دورہ قرآن میں آپ کو یہی دیے گئے تھے. یہ اتنا خوبصورت قرآن ہے، اور اس کی سب سے خوبی جو مجھے لگتی ہے وہ یہ کہ اس کی تفسیر اتنی اپ ٹو ڈیٹ اور اتنی مختصر ہے کہ جو میں آپ کو بھی کام دینے لگی ہوں کہ ون رب آپ نے پڑھنا ہے، تو ابھی دیکھ کے بتا دیتی ہوں کہ کتنے کچھ صفوں پہ ون رب کی تفسیر، جس میں حدیثیں بھی ہیں، جس میں آپ نے اس کی تفسیر اس میں سے پڑھ پڑھ کے ٹیلی کر کے، اور اپنے نوٹس میں کوئی چیز اگر غلط لکھی گئی تھی اس کی اصلاح کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس میں ایک اور چیز کرنی ہے، اور وہ کہہ کے آپ کے کسی دن کے نوٹس ہی کوئی نہیں ہے، چھٹی ہو گئی کی یا نہیں، تو آپ نے اس کو پھر تفسیر سننی پڑے گی، یہ لازم ہے. یعنی اس وقت آپ کو اس کورس سے اپنے گناہوں کی خود ہی تلافیاں مل رہی ہیں نا، تو آپ اپنے نوٹس کھولا کریں گے، اگر تو اس دن کے نوٹس موجود تھے آپ نے کلاس میں لیے تھے تو آپ کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آسن اور بیان کے ساتھ اپنے نوٹس کو میچ کریں. موسٹ آف دا تھنگس آپ کو مل جائیں گی. آپ کو میں اس میں ایک دو ایکسٹرا تفصیلیں بھی بتا سکتی ہوں جو آپ کو مزید فائدہ دیں گے, جیسے یہ اب آپ سب اسٹوڈینٹس کے پاس لازم ہے, ضرور ہو. آپ اس کو پالیں گے نا تو آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ نے بہت سارے اپنے نوٹس کی مسٹیکس کو پالی. اس کی خوبی یہ کہ اس میں احادیث بہت ساری ہیں جو بالکل بخاری اور مسلم ہی کی ہیں زیادہ, اور اس میں یہ کہ فہم بہت اچھا کلیئر ہو جاتا ہے. یہ دو بکس آپ کے پاس ہوں نا تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ کوئی چیز بچتی نہیں آپ سے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے اگلا حصہ کرنا ہے کہ اپنے نوٹس کو کھول کے اور اپنی اس تفسیر کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ کر لیں. اگر آپ کا وہ نہیں ہوگا جیسے اس میں نوٹس ہے تو پھر تفسیر سننی مسٹ ہے. ویب سائٹ پہ چیک کریں, آپ کو سیر الجنہ کی مل جائے تو وہ سنیں, نہیں تو آر کے پی کی تو موجود ہے, آپ وہ سنیں گے. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اس طرح پھر آپ کے اندر رنگ آئے گا. کتنا کو آئے گا سوچے, آپ سوچیں ذرا. اگر آپ یہ جتنی باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں اس پہ عمل کرنے لگ جائیں, آپ کل اپنے آپ کو پہچانیں گے بھی نہیں. اور یہ علمی پختگی پھر بندے کی شخصیت میں کانفیڈینس لاتی ہے. یہ تو ہم آپ کو اکیڈیمک پہلو اس وقت بتا رہے ہیں نا, انشاءاللہ آپ کو اس کورس میں جو آپ نے اپنی شخصیت میں چینجز لانی ہے, آپ کو اتنا زیادہ اس میں ایسے لگے گا کہ آپ ایک آئینے میں سے گزر کے آئے ہیں, اور آپ میں سے جس کو مائنڈ کرنا ہے وہ ابھی کر لے, لیکن آپ کا ہی فائدہ ہوگا اس میں انشاءاللہ. تو ایک آخری چیز جس پہ یہ ٹاپک ہمارا پورا ہوتا ہے اکیڈیمکلی چیزوں کی, اور وہ کیا ہے کہ کوئی ایک بندہ جس پہ آپ کا بس چلے, گھر کا بندہ ہو سکتا ہے, آپ کی کوئی دوست ہو سکتی ہے, ساتھی ہے, اس کے ساتھ اس پارے کی چیزوں کو کسی رنگ میں بھی, جس کو آپ کہیں کہ ایک بندے کو آپ نے پڑھانا ہے. یہاں ہم آپ کے گروپس نہیں بنائیں گے, اس میں پیئرز بنائیں گے. انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ کلاس میں بتا دیا جائے گا آپ کے پیئرز ہوں گے کیا ہوگا, وہ طریقہ کار ہم بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ کی ہر بندے کی ہر چیز کی ٹریننگ ہوگی. آپ کو گروپ لینا بھی سکھائیں گے, آپ کو کورس کا انچارج بننا بھی سکھائیں گے, سب چیزیں جو ایک بندے کو کہیں دوسرے سے کروانی پڑ جائیں یا خود کرنی پڑے وہ آئیں گی انشاءاللہ تعالی. تو اس سے انشاءاللہ آپ فیل کریں گے کہ بہت ساری چیزیں آپ کے پاس آئیں گی. اگر آپ ان ساری چیزوں کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ کو مبارک ہے, پھر آپ آگے چل جائیں گے. اور اگر آپ ابھی بھی یہ سوچتے ہیں نا کہ میں نے یہ نہیں کرنا اس میں کوئی بھی چیز, یا میں یہ کروں گی وہ نہیں کروں گی, یہ نہیں مجھ سے ہوتا وہ نہیں ہوتا, تو پھر زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں آپ کو اس کورس کو لمیٹڈ رکھنے کی کیا وجہ ہے, ہم کسی باہر کے بندے کو نہیں لے رہے اس میں. آپ میں سے بھی کچھ لوگ جو بھی کورس پچھلا نہیں کر چکے وہ اسی شرط پہ ہمارے ساتھ کہ وہ ہمارے دوسرے کرنٹ کورس کو لیں گے, یا پچھلا کیا ہوا دکھائیں گے یا اپنا اب لیں گے, ورنہ فائدہ کوئی نہیں ہوگا نا. اب آپ سوچ سکتے ہیں وہ کورس نہ کیا تو آپ اس کو کر سکتے ہیں, کوئی نیا بندہ ادھر بیٹھا تو وہ تو سن کے بھاگ جائے گا نا. تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اپنے آپ کو انشاءاللہ اس کے لیے تیار کریں گے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اتنا پیارا کال تھا, آپ فرمایا کرتے تھے کہ تعلموا قبل ان تسودوا, علم حاصل کرو قبل اس کے کہ سردار بنائے جاؤ, لیڈر بنائے جاؤ, انچارج بنائے جاؤ. آج کتنا خوبصورت لفظ لگتا ہے انچارج, چارج میرے ہاتھ میں, وہاں کا تو سارا چارج میرے ہاتھ میں, لیکن پہلے علم سیکھے. وہ کہتے ہیں نا کہ کوے لوگوں کو علم سکھانے لگ جائیں تو لوگ کیا سیکھیں گے, اس لیے محنت کی بات کریں. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے, خلاصہ ہے اس کا کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے نبی کے ساتھ علم کی محفل چلی ہوئی تھی, ایک عربی آ گیا بالکل جیسے بےچارے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں, اس نے آ کے بیچ میں ایک سوال پوچھ لیا, اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی, جیسے ہم بیٹھے اور کوئی باہر سے آئے اور ایک دم پوچھے چابیاں کدھر رکھی ہوئی ہیں, اس طرح کا سوال. تو اللہ کے نبی نے اس کو اتنے خوبصورت انداز سے بتایا مختلف باتوں میں جو ہماری اس موضوع سے متعلق, آپ نے فرمایا کہ جب امانتیں غیر اہل لوگوں کے سپرد کر دی جائیں تو قیامت کا انتظار کرو. سب سے بڑی امانت تو قرآن کی امانت ہے. سورت العذاب میں تو اللہ نے اطاعت کی امانت کو پہاڑوں پہ اور مخلوقات پہ پیش کرنے کی بات کی. تو علم کا کام جب لوگ وہ کرنے لگ جاتے ہیں جنہوں نے سیکھا کوئی نہیں. اب یہاں ان ساری باتوں کو سنتے وقت سوچیں کہ اگر میں کسی کو پڑھاؤں, آج کتنا عام ٹرینڈ ہے ہمارے گھر ہمارے کلچر میں کہ ہر بندہ چار دن پڑھتا ہے پھر پڑھانے لگ جاتا ہے, کیا پلائیں گے؟ آپ خود سوچیں. استاد ہمیشہ رول ماڈل ہوتا ہے. عربی زبان میں جیسے نبی کے قدموں پہ چلنے کو اسوہ کہتے ہیں نا, اسوہ رسول, تو استاد کے طریقے پہ چلنے کو قدوہ کہتے ہیں. قدوہ استاد، کہ استاد جو ہوتا ہے نا وہ ایک قسم کا چلتا پھرتا رول ماڈل ہوتا ہے، کتابوں سے ہم نہیں سیکھ سکتے، ہم انسانوں سے سیکھتے ہیں، تو جس نے لیے کوئی نہیں وہ دے گا کہاں سے. پھر ایک اور حدیث بہت پیاری ہم نے پڑھی تھی پہلے بھی اپنے اسی سیشن میں، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ علم اور جو ہدایت میں دے کر بھیجا گیا ہوں اس کی مثال بارش کی طرح، جو زمین پہ برسی، کچھ زمینیں ایسی تھی جس نے پانی کو جذب کیا، اپنے اندر بھی رکھا، پھر جانوروں نے بھی پیا، پھر دوسروں کو بھی فائدہ دیا. کچھ زمینیں ایسی تھی بس گیلی ہوئی تھوڑے دن کے بعد خشک ہو گئی، اور کچھ ایسی تھی جو بالکل چٹیل تھی. پہلی کون ہے؟ سب سے بہترین، خود بھی فائدہ لیا مخلوق کو بھی دینا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو علم لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ کل دنیا ملعونہ، پوری دنیا پہ لعنت برستی ہے، الا ثلاث، تین لوگ، العالم والمتعلم ومن ولاہ، عالم علم دینے والا، متعلم علم لینے والا، اور تیسرا اس کے اوپر اپنی ایفرٹس لگانے والا، اس کام میں مدد ڈالنے والا. آپ سوچیں اس دنیا پہ ہمیں اللہ کی رحمت سے دوری دکھ رہی ہے، کیسے دنیا اس طرح اپنے آپ کو دکھوں میں اور تکلیفوں میں لے گئی ہے. تو انشاءاللہ اب ہم نے لوگوں کے نفع کا بننا ہے. سورۃ رعد میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ، جو لوگوں کو نفع دے گا وہی بچے گا. آپ کہیں گے کیا ضروری ہے سیکھنا، سیکھنے کے بعد آپ سکھانا؟ بالکل، اپنے علم کی حفاظت ہی سکھانے سے ہوتی ہے. آج آپ اس علم سے دور ہوں، دل کی زمین سوکھی بنجر ہو جائے گی. جیسے سیکھنا لازمی ہے ویسے سکھانا لازمی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بلغ عنی ولو آیا، میرے سے جو لیتے ہو اب اس کو سکھاؤ چاہے وہ ایک آیتی ہو. تو انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. امام ابن تیمیہ کا ایک بڑا ہی پیارا قول ہے، کہتے ہیں کہ مومن دو بار پیدا ہوتا ہے، ایک جس دن ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ کے اندھیروں سے اس دنیا میں آتا ہے، اور دوسری بار جب جہالت کے اندھیروں سے نکل کر علم کے نور میں آتا ہے. اور حقیقت ہے کہ یہ ایک دوسری زندگی ہوتی ہے. ہم علم پا چکے، ہمارے پاس اب چار چوائسیز موجود ہیں. نمبر ایک، خود بھی اس پہ عمل کریں، دوسروں کو بھی سکھائیں. دوسری صورت ہے کہ خود عمل کریں دوسروں کو نہ سکھائیں. تیسری یہ کہ نہ خود عمل کریں نہ دوسروں کو سکھائیں. اور چوتھی یہ کہ خود عمل تو نہ کریں دوسروں کو سکھائیں. کون سی بہتر ہے؟ پہلی، خود بھی عمل دوسروں کو بھی سکھانا ہے. تین ناقص ہیں، پہلی کامل ہے. عموماً لوگ سیکھنے کے بعد کیوں نہیں سکھا پاتے؟ کچھ وجوہات ہوتی ہیں. نمبر ایک، لوگ میرے برابر نہ ہو جائیں. میں نے کسی کو اپنی ترکیب دے دی تو میری تو عزت ہی کم ہوگی. یہ تکبر یا کبر کی ایک بات ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ بلی نے شیر کو یا شیر نے بلی کو سب کو سکھا دیا، درخت پہ چڑھنا نہ سکھایا. کیوں؟ کہ لوگ میرے برابر ہوں گے. آج آپ دیکھیں دنیا میں اتنی جہالت کیوں ہے، اتنے مرڈر کیوں ہے، اتنا زنا کیوں ہے، کہ علم والے سکھاتے نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پہ اتنی وعیدیں دے دی. دوسری بہت بڑی وجہ جو لینے کے بعد نہ دینے کی، وہ اپنے علم کی کمی ہوتی ہے. پتا ہے کہ ابھی کمی بہت ہے، آیت ہی نہیں صحیح پڑھوں گی تو لوگوں نے تو وہیں فتویٰ دے کے چلے جانا ہے کہ یہ کیا کیا ہے. تیسری بہت بڑی وجہ عمل کی کمی ہوتی ہے. کس منہ سے سکھاؤں، ابھی تو اپنا ہی عمل ٹھیک نہیں. کیا کیا چیزیں جائز کر کے سکھا دوں گی لوگوں کو قرآن میں سے، کیونکہ اپنا عمل کوئی نہیں. چوتھی وجہ سکلز کی کمی ہوتی ہے. علم موجود ہے لیکن وہی بات ہے کہ سرونگ نہیں آتی. ایک پانچویں بہت بڑی وجہ، وقت کی کمی کا خیال، کہ وقت کم ہے، وقت ہی نہیں ملتا. آپ بچوں میں پڑ گئے ہیں دوبارہ، جاب پہ لگ گئے ہیں دوبارہ، پڑھنے کے لیے لگ گئے دوبارہ، پھر سے وقت میں سوچیں کہ وقت کہاں لگ رہا ہے، جہاں اپنے وقت کو لے رہے ہیں. اس میں ہم انشاءاللہ ٹائم مینجمنٹ بھی بہت ڈیپلی سیکھیں گے. اس کے اندر کئی ایسی چیزیں کہ جس سے ہمارے اپنے گھر کے معاملات درست ہو جائیں گے. امام ابن قیم الجوزی کہتے ہیں کہ علم کا صدقہ سارے صدقات سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم مال سے افضل ہے. قیمتی چیز دیں گے تو اس کا زیادہ اجر ہے نا. مال کسی کو دے دیں گے تو کیا، علم دیں گے تو وہ زیادہ صدقہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دو لوگ قابل رشک ہیں، لا حسد الا فی اثنتین، ایک وہ جس کو اللہ نے علم دیا، حکمت دی، اور وہ لوگوں کے اندر شیئر کرتا ہے، اس کو لوگوں کو بانٹتا ہے، اور دوسرا جس کو مال دیا اور وہ مال دیتا ہے. یہاں بھی دیکھیں علم کی بات پہلے ہے. پھر ایک اور روایت صحیح مسلم کی، زامات الانسان انقطع عملو، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نام اعمال منقطع، مگر تین چیزیں وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ علم ینتفع بعدہ کا لفظ پہلے آتا ہے کہ وہ علم جو دوسروں کو دے گیا، تو یہ تو بہت خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے، یقین کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کہتے ہیں نا، میں کہتی ہوں کہ علم پانے کے لیے کچھ نہیں کھونا پڑتا، کیونکہ علم سارا واپس لے دیتا ہے، علم دولت بن جاتا ہے، بعد میں آپ کو سب کچھ اس کی وجہ سے ملتا ہے۔ ایک قول ہے کہ علم تمہیں اپنا کچھ نہیں دیتا جب تک کہ تم اسے اپنا سب کچھ نہ دے دو۔ سب کچھ دینے میں پھر ایگو بھی ہے، پھر انا بھی ہے، پھر بہت کچھ ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ علم مال سے افضل ہے، کیونکہ مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
تو ماشاء اللہ یہ بھی سیشن ہم سب کے لیے بہت ہی معنی خوش تھا، بہت اپلفٹنگ تھا، اور علم کی اہمیت اور کیسے کیسے ہم نے اس سفر کو طے کرنا ہے۔ یس، آپ سب لوگ کوئی ایک بات لکھیں جو اس سیشن سے آپ کے اپنے لیے ایک طرح سے جیل یا جیم لیا ہو۔ جی، اس سیشن سے کیا جیم لیا آپ نے اپنے لیے، یا کوئی خاص بات جو اپنے لیے لکھی؟ آواز ٹھیک نہیں ہے؟ جی، آواز ٹھیک ہے سب کے لیے یا نہیں ہے؟ اوکے، سننا، پڑھنا اور لکھنا، بالکل۔ اور یہ کہ یہ ساری چیزیں، کوئی بھی چیز ہمیں حاصل کرنی ہے اس کے لیے محنت بہت ضروری ہے نا، تو محنت جتنی کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں ملے گا۔ اور جیسے کہ ہم نے آخری بات سنی نا کہ علم حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اپنا سب کچھ دیں گے تو یہ ہمیں کچھ اپنا دے گا۔ دوسروں کو سکھانا بھی ہے، بالکل صحیح، بیکاز سکھانے سے ہمارا علم مضبوط ہوتا ہے۔ علم سیکھنا اور سکھانا ہے، علم کی دولت بڑی نعمت ہے الحمدللہ، بالکل۔ اللہم من یسلک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، علم کو اپنا سب کچھ دینا ہے۔ جی بالکل، اور خود فائدہ لو اور فائدہ دو۔ میرے پاس یہ بالکل صحیح شو کر رہا ہے، لیکن میرے خیال سے یہ شاید ہمارے روم کا تھوڑا سا پرابلم لگتا ہے۔ یہ سیکھا کہ قرآن کو کیسے سننا ہے، ٹرانسلیشن کیسے یاد کرنی ہے۔ سو الحمدللہ رب العالمین، فار ایچ کلاس 1/4 قرآن سننا ہے، خود پڑھنا ہے، لکھنا اور اپنے تفریح کے نوٹس بھی ریوائز کرنے ہیں۔ گڈ، یہ وہ پریکٹیکل اسٹیپس ہیں جس کورس کی ریکوائرمنٹ ہے، بالکل ٹھیک۔ سو الحمدللہ رب العالمین، ابھی کہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن کو اسٹارٹ کریں گے، اور جیسے کہ بہت امپورٹنٹ ٹائم مینجمنٹ، تو ان شاء اللہ آج ہم اس کا سیکنڈ پارٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب ریڈی ہوں گے ان شاء اللہ، تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
ایک چھوٹا سا سوال لکھیے، پھر اس کا جواب خود سے سوچیں، پھر میں بھی آپ سے پوچھوں گی۔ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے، تو آپ آج کے دن کو کس استعمال کریں گی؟ نماز پڑھنی شروع کر دیں گی، صدقہ کرنے کی کوشش کریں گی، استغفار کریں گی؟ گڈ، ماشاءاللہ، بہت اچھا جواب ہے آپ کا، ویری گڈ۔ اور توبہ اور استغفار کریں گی، کوشش کریں گی کہ کوئی سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو۔ جی، آپ پیچھے سے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں گی۔
اگر تو قرآن کو نہ جانتے ہوتے تو پھر تو دنیا داری میں کرتے۔
جی، بہت اچھی بات کہی کہ اگر قرآن نہ جانتے تو ہو سکتا ہے فوراً 24 گھنٹے میں بچوں کے رشتے کہیں ڈھونڈتے، کہیں گھر کے چابیاں کسی کے نام کرتے، چھپائی ہوئی دولت شوہر کو بتاتے، ادھر رکھی ہوئی ہے، ادھر رکھی ہوئی ہے، یہ کچھ کرتے نا۔ لیکن اب ترجیحات بدل گئی۔ جی شاباش، بہت اچھی بات ہے کہ انسانی معاملات میں معافی مانگتی، فون پہ بیٹھ جاتے اور کہتے کہ بھائی پلیز مجھے معاف کر دو۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ اور ذکر، آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایک گھڑی ہی دیکھتی رہتی سارا وقت، سجدے میں پڑ جائیں گی تاکہ موت آئے تو سجدے میں آئے۔ آپ کو پتا ہے یہ سوال بڑوں سے کیے گئے تھے، دو لوگوں کی بات مجھے یاد ہے۔ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہا کہ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کی موت کا وقت بالکل قریب ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں علم کا کوئی باب سیکھنے لگ جاؤں گا۔ علم حاصل کرنے لگ جاؤں گا تاکہ مجھے علم حاصل کرتے ہوئے موت آئے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کو طلب علم کے دوران موت آئی وہ گھر میں بستر پہ بھی مرے گا تو وہ شہید ہے. ایک اور بزرگ تھے, ان سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی گنجائش ہی نہیں دکھتی کہ میں کیا کروں, میں وہی کروں گا جو کر رہا ہوں الحمدللہ. کہ ہر وقت کو آخری وقت سمجھ کے, ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے اور ہر وقت کو آخری وقت سمجھ کے استعمال کریں. ہماری زندگی کہاں گزرتی ہے کبھی سوچیں؟ چلے ہم تھوڑا سا کھیلتے ہیں صرف اپنے شعور کو, چونکہ ہم چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں اس وقت. سیم کنڈیشن ہے, مجھے پتا ہے آج کا دن میرا زندگی کا آخری دن ہے. مجھے آج شام کو کسی گیٹ ٹوگیدر میں بلایا ہو جہاں خوب اچھا کھانا ہوگا, فن کی چیزیں ہوں گی میرے لیے بہت زیادہ, وہاں نفس کی خواہش کو پورے کرنے کے سامان ہے. لکھیں اور سوچیں اور خود سے پوچھیں کہ کیا آپ وہاں جانا پسند کریں گی. کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سٹل جائیں گے ہم, گو کہ ہمیں پتا ہے کہ رات 12 بجے کے ساتھ ہی ہم انتقال کرنے والے ہیں. کیوں نہیں جائیں گے آپ؟ دیکھیے اب پھر یہاں میں آپ کو روکتی ہوں. آپ کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہمیں اب پتا چل رہا ہے کہ آج ہمارے پاس 24 آورز ہیں. تو مجھے تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ 24 سیکنڈ بھی ہیں کہ نہیں. انڈرسٹینڈ کیا؟ یہ تو بڑا خوش قسمت ہے کوئی بندہ جس کو یہ کہہ دے کہ تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں, ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہائے فلاں, ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا بس تم 3 مہینے جیو گے. سنتے ہیں اکثر کینسر کے مریض کے بارے میں لوگ یہ جملے بولتے ہیں. میں کہتی ہوں مبارک ہو آپ کو, بڑے خوش قسمت ہیں آپ کو, تو ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ 3 مہینے جیئیں گے, مجھے تو وہ بھی نہیں کہا اس نے. کل نفس ذائقہ الموت. یقین کریں ہمارے چلنے کا انداز بدل جائے, ہمارے کاموں کو لینے کا انداز بدل جائے, ہمارے نیکیوں کے مواقع کو ایکسپٹ کرنے کا انداز بدل جائے. ہم رات چلتے نیکیاں بکھیرتے جائیں, گناہوں کے کانٹے اپنی زندگی سے توڑتے جائیں, نیند آئے گی. چلے ایک اور شعور کو ہلانے والی بات, مجھے پتا ہے کہ میرے پاس صرف آج کا دن آخری ہے, کیا میں مزے سے کمفرٹر ڈال کے خوب اچھا ہیٹنگ کا سسٹم کر کے, یا اگر گرمی ہے تو اے سی لگا کے, اور کوئی بھی ایسا کام جو مجھے ریلیکس کرے, کیا میں سونا پسند کروں گی؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سو جائیں گے؟ کسی کو نہیں نیند آئے گی. تو اب کیسے آتی ہے؟ ہمیں نماز سے جب صبح اٹھایا جاتا ہے صلاح تو خیروں من النوم, تو کیا وہ نوم موت والی نوم نہیں ہو سکتی؟ جتنے طریقے سے بھی اس کو سمجھ جائیں, آخر میں بات یہ ہے کہ وقت قیمتی ترین متاع ہے, خرچ ہو گیا واپس نہیں آئے گا. ایک اور ہمارے یہاں جملہ بڑا معروف ہے کہ جی وقت تو سونا ہے, یہ وقت کی ناقدری ہے. سونا کیسے؟ سونے کی تو ویلیو کبھی بڑھتی کبھی جھڑتی کبھی کرتی ہے, یعنی یہ انتہائی ناقدری کی بات ہے. اصل بات ہے کہ سونے کو تو کوئی مثال نہیں ملتی, یعنی سونے کا تو کوئی تعلق نہیں ہے زندگی سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف طریقے سے کام بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور وہ یہ کام کرتا ہے. ایک بہت ہی پیارے تفسیر کرنے والے امام رازی تھے, فخر الدین رازی ان کا نام ہے. سورۃ عصر کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عصر یعنی زمانہ وہ ظرف ہے. ظرف کہتے ہیں برتن کو, ذہن میں لے آئیے کوئی بڑا سا تسلا کو ڈونگا. کہتے ہیں عصر وہ برتن ہے جس کے اندر حیرت انگیز واقعات ہوتے رہتے ہیں. اس کے اندر انسان سب کچھ کرتا ہے, تنگی ترشی سختی نرمی تنگ دستی فاقہ مستی اسی برتن میں جاتا ہے. اس لیے عمر انسانی کے اوقات بڑے قیمتی ہیں, یعنی ہمارا سب کچھ جو 24 گھنٹے جا رہا ہے وہ اس وقت کے برتن میں ہی جا رہا ہے. اسی طرح ایک اور مفسر ہے ابو الفتاح, کہتے ہیں خسران اور محرومی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے وقت کی قدر نہ کی اور ساری فرصتیں عمر برباد کر دی. ان کے لیے وقت ضائع ہوا, ورنہ جو استعمال کر کے ان کے لیے تو وہ بہت صدقہ جاریہ کی صورت میں, ما قدم ہوا سارہم کی صورت میں ڈھل گیا. زندگی گزر جاتی ہے اور انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے. اسی طرح سورۃ فرقان کی آیت 72 میں عباد الرحمن کی ایک صفت آتی ہے کہ وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے, اور کسی لفظ چیز پر جب ان کا گزر ہوتا ہے تو شریف لوگوں کی طرح گزر جاتے ہیں. مرو کراما کے وقت ضائع نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں وقت بیکار چیزیں دیکھنے اور سننے اور پڑھنے کا. صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابن عباس سے, اللہ کے نبی نے فرمایا نعمتانی دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے لوگ پورا فائدہ نہیں اٹھاتے، نمبر ایک صحت اور دوسری فرصت۔ صحت ہوتی ہے ایسے لگتا ہے ہمیشہ صحت مند رہیں گے، بیمار ہوتے ہیں چھوڑیں بیماری کو، صرف سر میں درد لگ جائے، آپ میری اس بات کو باوجود اس کے کہ آپ اس کو اپنے لیے بہت ضروری محسوس کریں، آپ فوکس نہیں کر پائیں گی۔ اور اسی طرح وقت، فرصت کو۔ ترمذی کی ایک روایت ابن مسعود سے، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عنه خمسة، ابن آدم کے قدم اپنے رب کے سامنے سے ہل نہیں پائیں گے جب تک کہ اس سے پانچ سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے۔ پہلا سوال، ان عمره فیما افنا، عمر کہاں ضائع کی، کہاں خرچ کی، فنا کر دی، کل من علیہا فان والا لفظ۔ دوسرا، ان شبابه فیما ابلا، جوانی کہاں پرانی کی۔ دیکھیے جوانی سے بڑھاپا کیسے آتا ہے، وقت کے ساتھ آ رہا ہے نا، آپ روک سکتے ہیں، اچھی خوراک کھا لیں، آپ اچھے انوائرمنٹ میں رہیں، سٹریس فری لائف گزاریں، کیا آپ کی جوانی رک جائے گی؟ وقت کا پہیا گھوم رہا، اس کے اوپر آپ کی جوانی پڑی ہوئی ہے، اس کو چکر آ رہے ہیں، ہر چکر کے ساتھ چہرے پہ جھری آ رہی ہے، بال سفید ہو رہے ہیں، جسم میں کمزوریاں آ رہی ہیں، تو جوانیاں پرانی ہو رہی ہیں۔ تیسرا سوال، مال کے بارے میں، من اینا تصبہ، اور چوتھا، من اینا انفقہ، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور پانچواں سوال، ماذا عمل بما علم، اس پہ عمل کتنا کیا جو علم حاصل کیا تھا۔ اسی طرح وقت کی اہمیت احادیث کے بعد ہم تھوڑی سی صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں دیکھیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق دعا کیا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے، ہمیں بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کہا کرتے تھے، اللہ ہمیں کہیں اندھیروں میں نہ رہنے دے، ہماری کج فہمیوں پر ہمیں نہ پکڑ، یعنی ہم بات کو سمجھیں، ٹیڑی سوچ سے بچا، نیگیٹو مائنڈیڈ ہونے سے بچا، اور ہمیں وقت سے بے پرواہی کرنے والا نہ بنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے لیے اوقات میں برکت فرما، یعنی میرے وقت میں برکت دے، اور انہیں صحیح مصرف میں لانے کی توفیق دے، یعنی میں اس کو صحیح طرح استعمال کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک وقت کی دعا امت کے لیے کی، اور وہ کیا، سحری کا وقت۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لیے سحریوں کے وقت میں برکت دے دی گئی، اور یہ بات آج ہی آپ لکھ لیں، ابھی شروع کے قدم ہیں آپ کے اس کورس میں چڑھنے کے، میں اور آپ اور ہم سب اگر خود کو خوش بھی رکھنا چاہتے ہیں، پیچھے آ جائیں، وہی مائنڈ میپ بنا لیجیے اپنے ذہن میں، بیچ میں آپ ہیں، رستہ کشی ہے، سات آٹھ چیزیں کھینچ رہی ہیں، آپ اور میں اس میں احسن درجے سے سبق دوش نہیں ان ذمہ داریوں سے ہو سکتے جب تک کہ ہم اپنی فجر کے بعد کو وقت چوز نہ کریں۔ یہ میں بھی ہوں اور یہ آپ بھی ہیں، یہ مسجد کے امام صاحب بھی ہیں اور یہ مقتدی صاحب بھی ہیں، اور دنیا کے آئنسٹائن یا نیوٹن جیسے لوگ ہیں۔ جس نے صبح کے وقت کو یوز کیا وہ مطمئن بھی رہے گا، مسرور بھی رہے گا، خوش بھی رہے گا۔ ہم جب رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں نا، تو ہم اپنی زندگی کا آدھا حصہ نکال دیتے ہیں۔ ایک بڑا ہوش گم کرنے والا آپ کو انالیسس کرواتی ہوں تاکہ شاید ہم اس کو محسوس کریں، کر لیں آپ اسی کے ساتھ اپنے ساتھ، خود گھر سے کر کے لائیں گے، یہ بھی ہوم ورک میں آپ، یعنی آپ کی ایکٹیویٹیز میں آئے گا۔ 24 گھنٹے ہیں نا آپ کے پاس، آپ 24 گھنٹے کا بریک ڈاؤن کریں۔ بریک ڈاؤن کا مطلب ہے کہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں کریں اس کو۔ پورے 24 گھنٹے میں ٹوٹل سونے کا ٹائم آپ کا کتنا ہے، انٹرٹینمنٹ کا کتنا ہے، کھانا پکانے کا، گھرداری کا کتنا ہے، کھانے کا کتنا ہے، عبادات کا کتنا ہے، معاملات کا کتنا ہے، وہ پورے پانچ فیکٹس دین کے جو ہے نا، عبادات، معاملات، ذمہ داریاں، ان سب کو بانٹ کے آپ لوگ کر کے ریٹرن فارم میں آپ یہ سب کچھ لکھ کے لائیں گے۔ مجھے تو یہ پتا ہے کہ ہوش گم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں رات کو، اگر آپ 10 بجے بھی سوتے ہیں نا، چلیے 10:30 بھی سوتے ہیں، فجر 5 پہ 4:30 بھی آپ اٹھ جاتے ہیں نا، تو آپ دیکھیے کہ 7 گھنٹے تو ہمارے یہی ہو جاتے ہیں۔ 7 گھنٹے کے بعد دن میں اگر 1 گھنٹہ لگا لیں ادھر ادھر کر کرا کے، 8 گھنٹے اگر ہم سوتے ہیں نا 24 گھنٹے میں، تو اگر آپ کی عمر اس وقت 30 سال ہے تو آپ اس کا 1/3 سو کے گزار چکی ہیں۔ ایک پورا میں نے ایک جگہ کیا تھا اگر ملا کہیں تو آپ کے لیے بھی لے کے آ جاؤں گی دوبارہ، کہ جس میں انہوں نے سروے کیے ہمیں، اور امریکنز کا ایک سروے تھا کہ ایوریج امریکن اپنی زندگی کا، اگر اس کی زندگی 30 سال ہو تو اتنی اتنی کہ 8-10 سال ٹی وی دیکھتے ہوئے گزار دیتا ہے، اتنا وقت سوتے میں گزار دیتا ہے، اور اسی طرح کے فگرز ہر ایک اپنے بنا لے، کسی سے کیا پوچھ رہے ہیں. ایک ہفتہ آپ اپنے ساتھ کوئی ایسا تھرمامیٹر لگائیں جو آپ کے وقت کو نوٹ کرے. تھرما تو تھرمو سے ہے نا، بجلی کو، وہ ہیٹ کو دیکھتا ہے. آپ اس کو ٹائم میٹر کہہ لیں، ٹائم بوم سمجھے اپنے وقت کو. اور یہ کوئی نہیں کر سکتا جب تک آپ نہ کریں. ہمارا ٹائم لوگ کیوں لیتے ہیں جب ہم کیئر لیس ہوتے ہیں؟ کیا مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ سب کے پرس میں جتنے پیسے ہیں یا میرے پرس میں، کیا ہم جتنے لوگ اس ہال میں بیٹھے ہیں اور جو ہم ماشاءاللہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، کیا ہم میں سے کوئی ایک بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اٹھ کے فوراً کسی کے پرس میں سے کچھ پیسے اٹھا کے یوز کر لیں پھر دے دیں گے بعد میں؟ ہم پرس کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں کسی کے؟ اکیلا پڑا ہو، کوئی نہ ہو پاس، ضرورت ہو سکتی ہے ہم میں سے کسی کی کہ کسی کا پرس کھول لے اور اس کا نوٹ نکال لے؟ ہم میں سے کوئی کسی کی چوڑی اتار کے لے جا سکتا ہے کہ میں اس کو بیچ دوں؟ تو پھر میرا وقت کیوں لوگ لے جاتے ہیں؟ میری سب سے قیمتی چیز کوئی کیوں لے؟ میں وجہ بنتی ہوں لوگوں کو اپنے وقت کی دولت لٹانے کی. چلو بیٹھو، باتیں کرتے ہیں. چند باتیں اس میں آپ کے سامنے اور رکھتی ہوں. عامر بن قیس ایک تابعی تھے. صحابہ کرام کی بات کی ہے تو اب تھوڑی سی تابعین کے بعد کچھ بزرگوں کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اچھی بات تو بہرحال ایک شخص کہہ جاری ہوتے ہیں. عامر بن قیس ایک تابعی تھے. ایک شخص نے ان سے کہا آؤ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. کہنے کہ اچھا پھر سورج کو بھی ٹھہرا لو، یعنی اگر سورج رکتا ہے، وقت کا پہیہ رک جاتا ہے، تو میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں، اور اگر سورج گھوم رہا ہے تو میں بیکار باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتا. اب اس جملے اور اس واقعے کے نیچے ذرا بیٹھ کے شادی ہالوں کی باتیں، ٹیلی فون ٹاکس، صرف بیکار باتیں، یقین کریں آپ حیران کن حد تک اپنے آپ کو ڈسکور کر لیں گے اس کورس میں اگر آپ نے کرنا چاہا. کتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں اس کو ہم سب دیکھ سکتے ہیں. کسی کا کال ہے، کہتے ہیں کہ بتاؤ اے حضرت انسان، خود کو کہا کرتے تھے، اے انسان تم یہ تو بتاؤ زندگی اس وقت کے علاوہ کس چیز کا نام ہے جسے تم اپنی پیدائش سے وفات تک کام میں لاتے ہو؟ سونا ہاتھ سے نکل جاتا ہے لیکن اسے دوبارہ حاصل کر سکتے ہو، اور اسے کئی گنا زیادہ پا سکتے ہو جتنا تم سے کھو گیا، مگر جو زمانہ گزر جاتا ہے یا وقت بیت جاتا ہے تم اسے لوٹا نہیں سکتے نہ دوبارہ لے سکتے. اس لیے وقت سونے چاندی ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ زندگی کا دوسرا نام ہے. اصل بات یہ کہ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو باریک بینی سے منصوبہ بندی کر کے کام شروع کر دے، حالات موافق ہوں کہ نہ ہوں اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. اب جہاز چلتے ہوئے دیکھا کریں، میں اکثر جب جہاز میں بیٹھوں کبھی تو ان کی وہ دیکھتی رہتی ہوں، اب اتنے منٹ رہ گیا، اب اتنے بجے پہنچیں گے، اکثر آپ نے دیکھا سلائڈ چلتی ہیں. میں سوچتی ہوں کیسے ان کو اتنا یقین ہے. آپ یہاں لوکل بس پہ جا کے بیٹھ کے دیکھ لیں، منٹ سیکنڈ پہ ان کے وہاں سٹاپس ہوتے ہیں، 2-3 منٹ کے اندر اندر انہوں نے نکلنا ہوتا ہے کیونکہ اگلے پہ پہنچنا ہے. پلاننگ کا نام ہے. ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ ہماری پلاننگ نہیں ہوتی. اسی طرح کسی کا کال ہے، کہتے ہیں کہ عربی کا کال ہے، اس الوقت السیف القاتل، کہتے ہیں کہ وقت تلوار کی طرح، یعنی جو کاٹ رہی ہے تلوار ہر وقت کاٹ رہی ہوتی ہے نا، تو یہ وقت تمہیں کاٹ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں موت آنے والی ہے، کسی بھی وقت تمہیں موت آ جائے گی، تو تم اس وقت اس سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھو گے. ایک اور کسی کا کال، کہتے ہیں جس نے وقت کا حق پہچان لیا اس نے زندگی کی حقیقت پا لی، کیونکہ وقت ہی زندگی کا دوسرا نام ہے. جنید بغدادی کا نام سنا ہوگا، کہا کرتے تھے کہ وقت اور اختصاب کیا ہے، کہ تم ہر لمحے یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے ہو، شیطان سے کتنے دور ہوئے ہو، جنت سے کتنے قریب ہوئے ہو، اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے ہو. ہم کن چیزوں کے قریب اور دور ہونے کو سوچتے ہیں؟ اسی طرح چند باتیں کچھ ویسٹرن थिंकर्स की, क्योंकि अच्छी बात अच्छी ही होती है। सेंट ऑगस्टिन 605 में इसकी डेथ हुई थी। इसने किताब लिखी इंग्लिश में कन्फेशन के नाम पे। कन्फेस करना ऐसे होता है जैसे एतराफ करना कि मैं अपने गुनाहों का एतराफ करता हूँ। इसमें ये लिखते हैं कि अगर मुझसे कोई पूछे कि वक्त क्या है तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकूंगा, यानी मैं बता ही नहीं पाऊंगा वक्त क्या चीज है। लेकिन कोई ना पूछे तो मुझे मालूम है कि वक्त किसे कहते हैं और इसकी तारीफ क्या होती है, यानी किसी को बताने का वक्त भी जाया नहीं करूंगा। फिर इस तरह सर आइजक न्यूटन थे, कहते हैं वक्त एक समंदर है जिसमें कायनात का जहाज तैर रहा है। इसी तरह बास लोग कहते हैं कि वक्त हमारे तजुर्बात और अवामिल का एक हिस्सा है। जो हम तजुर्बा हासिल कर लेते हैं, जो अमल कर लेते हैं, वही वक्त होता है, बाकी तो जाया हो गया। वक्त की कदर कीमत करने वाले कौन थे? आज हम अपने आप को किन लोगों से निस्बत दें? एक बात तो पीछे बता दी आपको, आमिर बिन कैस की, किसी ने कहा वो बातें करें तो कहा सूरज को भी रोक लो। इसी तरह एक वाक्या इमाम बुखारी के उस्तादों में से एक उस्ताद थे मोहम्मद बिन सलाम। एक वक्त एक दफा काम कर रहे थे तो उनका कलम टूट गया। अब आप इमेजिन करें, आप लिखने बैठी और आपकी इंक खत्म हो गई या पेन काम नहीं करा। वही बैठे बैठे उन्होंने सदा लगाई, कौन है जो मुझको नया कलम एक दीनार के बदले दे। दीनार सोने की एक अमाउंट होती है, आज आप कह सकते हैं कि कई लाखों की वैल्यू होगी। लोगों ने जब बात सुनी उन पर कलमों की बारिश कर दी, कौन ना ले एक कलम को इतना महंगा। लोगों ने कहा कि एक पेन जो थोड़ी सी मेहनत से आप उठ के कहीं और जाते और ले आते और दे देते तो आपको इतना सस्ता मिलता, आपने उसको एक दीनार में क्यों लिया। कहने लगे कि अगर मैं इसको खरीदने में वक्त जाया कर देता तो ख्यालात का जो तसलसल मेरे जहन में था ना वो टूट जाता, तो मैंने उस चीज को कैच करने के लिए हर कीमत पे पेन लेना शुरू कर दिया। हमारा एक जुमला बहुत बोलते हैं, कहते हैं ये काम करो हर कीमत पे, सुनते हर कीमत पे ये करना पड़ेगा। वक्त की कीमत को इतना भी नहीं जानते। खतीब बगदादी का नाम आपने सुना होगा, बहुत मारूफ, इन्होंने तारीख बगदाद लिखी है। वहां उसमें एक वाक्य लिखते हैं, जाहिस नाम के एक शख्स थे, पैसे नहीं होते थे पास कि किताबें खरीदे। किताबें बेचने वाले एक शख्स के पास गए, कहा कि देखो तुम तो रात को दुकान बंद करके चले जाते हो ना, तो मुझे रात के वक्त के लिए अपनी दुकान किराए पे दे दो। कहा तुम क्या करोगे? कहा मैं रात को बैठ के तुम्हारे बुक स्टोर में किताबें पढ़ूंगा और सुबह जब तुम आओगे तो मैं चले जाऊंगा। इतना शौक था वक्त की कदर पहचानने वालों को। इसी तरह फतेह बिन खाकान अब्बासी दौर के खलीफा थे, अल-मुतवक्किल के वजीर थे, हर वक्त अपनी बगल में कोई ना कोई किताब रखते। जब उनको सरकारी कामों से जरा सी फुर्सत मिलती तो किताब निकाल के पढ़ने लगते। आज की किताबें तो क्लिक्स पे, एक क्लिक करें आपकी किताबों के ढेर लगते हैं। कब आखिरी किताब पढ़ी? इस पे तो हम बाद में कभी फिर बात करेंगे, लेकिन वक्त की अहमियत को बहरहाल ज़हन पे रखें। इस्माइल बिन इसहाक के बारे में आता है, जब कोई इनके घर जाता तो इनको पढ़ने में मसरूफ पाता, यानी वक्त का सही इस्तेमाल करते थे। इब्ने रुश्द कहते हैं पूरी जिंदगी सिर्फ दो रातें ऐसी गुजरी हैं कि मैं मुतालिया नहीं कर सका, वरना मैंने हर रात मुतालिया किया। इब्ने जरीर का नाम सुना? कहां सुना होगा। तफसीर तबरी अरबी की तफसीर है, सिस्टर मरियम शिटनो। इतनी खूबसूरत तफसीर है, हर दिन 14 सफ़े लिखते थे और कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी का एक लम्हा भी किसी फायदे जो मुझे हो या दूसरे को इसके बगैर नहीं गुजारा। या अपना काम करो या दूसरे का करो, हमें 5 सफ़े लिखने पड़े हम कहते हैं इट्स टू मच। इसी तरह अल-बेरूनी का नाम तो सुना ही होगा बहुत सारे लोगों ने। इल्म का हाल क्या था कि मर्ज़ुल मौत में चंद मिनट पहले अपनी मौत से किसी फकीर से जो उनकी मिजाज कुर्सी के लिए आया था इल्मुल फराइज का मसला पूछने लग गए, विरासत के मसले पूछ रहे थे। इसी तरह हम तो अमूमन वक्त जाया करते हैं खाने पीने में ना, हमारा खाना पीना भी हमारे वक्त के ज़िया का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया। इमाम गजाली के उस्तादों में एक उस्ताद थे अबुल माली उनका नाम था, कहा करते थे कि मैं सोने और खाने का आदी नहीं हूँ, ہمیں تو پہلے فکر ہوتی ہے نا رات کو کیا کھائیں. کہتے ہیں مجھے کوئی عادت نہیں, مجھ کو دن اور رات میں جب کبھی تھوڑی نیند آتی ہے سو جاتا ہوں, اور جب بھوک لگتی ہے تو تھوڑا کھا لیتا ہوں, اور میرا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا پڑھنا ہے مطالعہ. یہ کام ایسے نہیں ہوتے. امام ابن جوزی کا نام سنا ہوگا, معروف کتاب ہے ان کی تلبیس ابلیس. تقریباً 1000 چھوٹی بڑی کتابیں جو تھی انہوں نے لکھی, اپنی عمر کا ایک حصہ بھی ضائع نہیں کیا, ایک لمحہ نہیں. اچھا اس دور میں لوگ قلموں سے لکھتے تھے نا, کبھی آپ نے بھی بچپن میں تختی پہ قلم کے ساتھ لکھا ہوگا. قلم کو تراشنا پڑتا ہے, اس کے جو تراشے نکلتے ان کو سنبھال دیتے. اور آپ کو پتا کہ جب ان کا انتقال ہوا, انہی لکڑی کے تراشوں کو جمع کر کے آگ لگائی, اسی میں پانی گرم کر کے ان کو غسل دیا گیا. اور اپنی کتاب الخاطر میں کہتے ہیں, افسوس ہے ہم لوگوں پر جو کھیل تماشوں میں لگے رہتے ہیں, ادھر ادھر بلا مقصد گھومتے رہتے ہیں, بازاروں میں بیٹھ کر ادھر ادھر آنے جانے والوں کو گھورتے رہتے ہیں, اور قیمتوں کے اتار چڑھاؤ پر باتیں کرتے ہیں. آج ہمارا کیا پسندیدہ شغل کہ آج ہمارے 40s 50s کے بٹوین کے لوگوں کا پہلے خبریں سنتے ہیں پھر تبصرے. آپ کسی دعوت میں بیٹھے ہوئے مرد حضرات ان کا بعد میں موضوع سخن پوچھیں, پالیٹیشن حکمرانوں کی باتیں, کوئی زلزلہ آ گیا اس کو ڈسکس کریں, اور صرف تیر اور تکے چلانے کی بات. کتنا قیمتی وقت ہے. عورتوں کو دیکھیں تو چلے فیشن کی اور کھانوں کی باتیں کریں گی, شعور کے ساتھ وقت کتنا گزرتا ہے. میں سوچتی ہوں جس چیز کے لیے, بعض ہم دین کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی ہم دین کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. دین آتا ہے تو ہم چل پڑتے ہیں, اب ہم چلتے ہیں وقت کوئی نہیں ہے, اور ادھر ادھر کی چیزوں کا نام ایکٹیویٹیز کا نام ہم نے دین رکھا ہوا. ایک آخری بات, شہاب الدین محمود تھے, بہت ہی بڑے مفسر قرآن تھے, تفسیر الوسی بھی انہوں نے لکھی. اپنی رات کو 3 حصوں میں بانٹتے تھے, پہلے حصے میں آرام کرتے, دوسرے حصے میں اللہ کو یاد کرتے, اور تیسرے حصے میں لکھنے پڑھنے کا کام کرتے. راتوں کو جاگے بغیر دین پڑھنے پڑھانے کا کام نہیں ہو سکتا. دن میں وہی بات ہے, انا لکف النہار سبحن طویلا. اللہ اپنے نبی کو کیوں کہتے تھے قم اللیل الا قلیلا, تھوڑی دیر رات کو اٹھیے بیٹھیے, کیونکہ دن میں بڑے کام ہیں, فوکس ہی نہیں ہو پاتا. آپ کا ذہن اس طرح مختلف دائروں میں گھومتا ہے کہ انسان حقیقت میں اپنے آپ کو بہت بے بس پاتا ہے. تو اتنی بات سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا چیز آئی, 3 لوگ شیئر کریں. ایسٹیمیٹ کر کے ٹائم دیں چیزوں کو, پلاننگ کریں, پہلے اسکیڈول بنائیں, اور اس کے بعد پھر اس کو ریئلسٹکلی اتنے ہی وقت میں پورا کریں. وقت پورا آ جائے نا, چیز نہ ہو پوری, چھوڑ دیں کہ آپ کل کرو گے, آج کا حصہ ختم ہو گیا. جیسے آپ اپنے لیے مطالعے کا ایک وقت مقرر کر سکتی ہیں. آپ کو اس کورس میں بہت زیادہ عادت مطالعے کی بھی ڈالنی ہے. کتابیں گھروں میں جو زنگ آلود پڑی ہیں, جھاڑی مٹی پھجھاڑنے کی ضرورت ان کو جھاڑے, عادت ڈالیں, اپنا فرض سمجھے. 15 منٹ, 5 منٹ, چھوٹی بات. 5 نمازوں کے بعد کیا ہر نماز کے بعد 1 صفحہ نہیں پڑھ سکتے؟ جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں چھوٹا سا کوئی بکلیٹ رکھے, کھانے کی ٹیبل پہ آپ کوئی ایسی چیز دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں جس وقت پہ آپ کی نظریں صرف جائیں اور آپ پڑھ سکیں. کیا کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے یہ بتائیں. کر سکتے ہیں کیا؟ آپ کو یہ احساس ہوا کہ جو میں کر رہی ہوں اسے میں زیادہ کر سکتی ہوں؟ کتنا کو یہ احساس ہوا؟ تو پھر ہمیں یہ شکوا تو نہیں کرنا نا کہ کام بہت ہے وقت کم ہے. جب بھی آپ یہ سوچیں نا کہ کام بہت ہے وقت کم ہے, تو آپ سوچیں آپ کی سپیڈ کم ہے, یا آپ کی زندگی میں ڈسٹریکشنز بہت ہیں, یا آپ کھانے پینے پہ بہت توجہ دیتے ہیں, یا آپ کو سونا بڑا پسند ہے, یا بیکار کاموں میں ہوتے ہیں. ہم انشاءاللہ اگلی نشستوں میں کرتے رہیں گے اس پہ بات, ٹائم کو کیسے مینج کرنا ہے اور وقت, کیونکہ یہ چیز سمجھ آئے گی تبھی باقی چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے. جس چیز میں تھوڑا وقت لگانا ہوتا ہے اس میں زیادہ لگا دیتے ہیں, اور جہاں زیادہ لگانا ہوتا ہے اس کے لیے وقت ہی کوئی نہیں بچتا. عموماً کیسے نہیں ہوتا ہمارے ساتھ. اگر آپ کی زندگی میں یہ پچھلا 1.5-2 سال نہ ہوتا کورس کا, اور یہی باتیں ہم سنتے, تو زیادہ شرمساری ہوتی خود سے؟ خود سوچے, بس یہی جو اس وقت ہم کر رہے ہیں نا اپنا, یہی موت کے بعد فرشتوں نے ہمارا کرنا ہے. نتھنگ از نیو, حساب بھی اسی کا نام ہے. منکر نکیر کی حاضری، عمر کے سوال، کیا کر کے آئے ہو سناؤ. دیکھیں آپ ایک ہوتا ہے کچھ خود ہی جوڑ توڑ کر کے حساب کتاب لکھ لیتے ہیں نا، یہاں خرچ کیا، اس کو دیا، اس کو لیا، یہ کیا، اور وہی چیز کوئی دوسرا پوچھ لیتا ہے تو رپورٹ ہوتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، شوہر پوچھ لے تو حساب کرنا دینا ہوتا ہے. حاسبو قبل ان تحاسبو، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے لوگوں اپنا حساب خود لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اب اس وقت ہم وقت کا حساب لینے بیٹھے ہوئے ہیں نا، انشاءاللہ ایک ایک نعمت کے حساب لے لیں گے، وقت کے ساتھ کام چلتا رہے گا. یہاں پہ رکیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر اس سے مزید بات ہوتی رہے گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
رب العالمین. سو آج کا ٹائم مینجمنٹ کا لیسن کیسا لگا ہم سب کو؟ مجھے تو یہ فیل ہو رہا تھا کہ ہم سب کے پاس کتنے اہم ٹریجرز ہیں ہمارے پاس، اور جن کو ہم ملٹی پلائی کر سکتے ہیں. یہ قلم اور یہ پیپرز اور یہ سارے نوٹس بنانا، الحمدللہ کتنا بڑا ہتھیار ہے ہم سب کے ہاتھ میں. یس، جو ہمارے سلف صالحین ہیں ان کی بایوگرافی، ان کے اعمال، ان کے طریقوں سے کتنی ان کی اہمیت پتہ چلتی ہے. یس جی، الحمدللہ. آپ سب نے کیا سیکھا؟ جلدی سے بتائیں آپ سب نے کیا سیکھا آج کے لیسن سے؟ شعور سے ٹائم گزارنا ہے، پراپر پلاننگ دینی ہے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. اور جہاں تھوڑا لگانا ہے ہم بہت لگا دیتے ہیں ٹائم، اور پھر سب میس اپ ہو جاتا ہے. پھر یہ بھی ہم دیکھیں کہ واقعی ہمارے ہم اپنی ریلیکسنگ ٹائم بھی کوئی سمجھتے ہیں نا، کہ اب ہمیں تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہے، تھوڑا ریلیکس کرنا ہے. اس میں بھی ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرنے والی چیزوں میں لگاتے ہیں اور سمجھتے نہیں وہ مجھے بہت کام ڈاؤن کرے گا، جبکہ وہ ہمارا نقصان کروا رہا ہوتا ہے نا. نیٹ ا شیڈیول اینڈ فالو اٹ. بالکل ٹھیک، ٹائم کی حفاظت کرنی ہے ہم سب نے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مددگار ہوں، ہم سب کی حفاظت بھی رہے، اور ہمیں یہ اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم نے اپنے وقت کی حفاظت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ ٹائم مینجمنٹ سیکھنی ہے، اپنے وقت کا ایک ایک لمحہ برباد نہیں کرنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ چونکہ ذرا سا ٹائم ٹیبل تھوڑا سا اوپر ہو گئے، تو یہیں تک جسٹ ہم اپنا ریکیپ اور سم اپ رکھتے ہیں. اب آپ لوگ سب اپنی تجوید کے لیے ریڈی ہو جائیں الحمدللہ. تو تجوید کا سیشن سٹارٹ کریں گے اپنا. سسٹر ہنا آپ ہیں روم کے اندر ہمارے ساتھ؟ جی سسٹر ہنا، الحمدللہ رب العالمین. تو جزاکم اللہ خیر کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. جی انشاءاللہ ہم آج اپنا لسننگ کا سیشن کریں گے. آپ لوگ اپنے اپنے ہینڈ ریز کر لیجئے جو جو آپ میں سے سنانا چاہتا ہے. اور جی انشاءاللہ ہم شروع کریں گے سورۃ المجادلہ سے، جو کہ 28 جوز کی بگننگ ہے. فرسٹ سورہ 28 جوز کی بگننگ سے انشاءاللہ. تو آپ لوگ مصحف بھی اوپن کر لیں، مدینہ مصحف میں یہ پیج نمبر 542 ہے. اوکے انشاءاللہ میں مائک چھوڑتی ہوں. فرسٹ سسٹر آپ پڑھیے آیہ نمبر 1 اینڈ 2 سورۃ المجادلہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ اوکے. سورہ مجادلہ 1 آیہ 1 اور 2 انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلا الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اٹس گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. کچھ چیزوں کے اوپر فوکس کریے. جیسے جب آپ نے استعاذہ شروع کیا تو اس میں نا آپ کا زال مخرج کے اوپر ہٹ نہیں ہوا. اعوذ یعنی جو ٹپ ہے آپ کی شارٹ ٹپ, اس کو اوپر والے دانتوں کے گمز کے ساتھ, اوپر والے دانتوں کے کناروں کے ساتھ لگائیے. اعوذ ٹھیک ہے, زو یہ آواز نہیں آنی چاہیے. یعنی آپ دانتوں سے پیچھے اپنی زبان کو مات رکھیں. اعوذ باللہ. پھر اسی طرح سے جب ہم تا کو بولتے ہیں نا تو تا کو مخرج پہ ہٹ کرنے کے ساتھ تھوڑی سی ایئر کو بلو کرتے ہیں. آپ کا تا جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائٹ تھا, لائک قول التی تی, اس کو قول التی تی یوں نہیں پڑھنا. تو جا دلو کا یوں نہیں, تو جا دلو کا یعنی تو تھوڑی ایئر اس کے اندر آئے گی. پھر اسی طرح سے یہاں پہ آگے دیکھیے, وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. یہ جو ورڈ ہے یہ آپ نے نا فرسٹ لام بھی مشدد پڑھا, إِلَى اللَّهِ, تو یہ ہے إِلَى اللَّهِ. اور میک شور کہ جب آپ ہاں کے اوپر اسٹاپ کریں یا ایون کنٹینیو کریں, ہاں آپ کا ہیوی نہیں ہوگا, إِلَى اللَّهِ اسٹاپ میں ہاں لائٹ, اور اگر آپ ملا کے پڑھے تو بھی ہاں لائٹ, اللہی واللہ, اور یہ والا ہا بھی, یہ دونوں ہا جو ہیں وہ آپ کے ہیوی ہو رہے تھے. پھر اس کے بعد ورڈ دیکھیں, تحاورکما. یہاں پر جو ہا ہے, ہا کو ادا کرتے ہوئے اس چیز کا دھیان رکھیں کہ جو آپ کی زبان ہے وہ باٹم پر بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے. تحاورکما تحاورکما, اس کو اسٹریٹ رکھیں. پھر اس کے بعد دیکھیں ورڈ سمیعن سمیعو, عین جو ہے وہ بالکل پیور ہونا چاہیے وداؤٹ غنہ, لائک ڈونٹ سے سمیعن یعنی نیزل ساؤنڈ کے ساتھ نہیں, سمیعو. اور پھر اس کے بعد با, بس صغیر, بو صغیر نہیں, بو کو ہیوی نہیں کرنا, یعنی بو نہیں بولنا, سمیعو بس صغیر, با بس صغیر ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے ورڈ جی یہاں پہ یہ جو ورڈ ہے یو رو ہی رو نا, تو رو اور وا یہ بالکل اینڈ تک ہیوی رہ گئے. الذین یظاہرون. پھر اس کے بعد دیکھیں ورڈ ما ہن امہاتہم, تھوڑا سا بما کے لیے اور سرکل کریں, ما ہن امہاتہم. پھر یہاں پہ بھی ولد نہم, یہاں پہ بھی تھوڑا سا اور سرکل ہوگا. پھر منکر, یہاں پر نا آپ بالکل کاف کے مخرج کو ہٹ کریں گے اخفا کرتے ہوئے, منہ سرکل کر کے پھر پل بیک کر کے اور بالکل کاف کے مخرج کو ہٹ کریں, منکر من القول وزور. اور لاسٹ ٹو ورڈز دیکھیں اس کو نا ہم نے لعفوون نہیں پڑھنا, کیونکہ فوون یہ لگے گا جیسے آپ پہلے واو مدہ بول رہے ہیں اور پھر آپ اندر واو بول رہے ہیں, تو آپ نے اس کو نا واو مشدد بولنے کے لیے تھوڑا پریشر ایڈ کرنا ہے. لعفوون لعفوون غفور, ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیرا. جی نیکسٹ سسٹر, آپ انہیں آیات کو ریپیٹ کیجیے, آیا 1 and 2.
السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله سميع والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وزورا وإن الله لغفور لعفو غفور.
جزاك الله خيرا. اوكي ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو استعاذہ اور بسم اللہ میں جب آپ نے جیسے را کو جب بولا نا, تو تھوڑا سا را کے اوپر اٹینشن دیکھے کہ را کا مخرج ہٹ ہو. آپ کی جو زبان ہے نا, زبان کی نوک وہ تھوڑی ایئر میں ہے, یعنی الرحمن تو وہ ہٹ نہیں ہو رہی. اس کو ایسے پریکٹس کریں جیسے ہم نون کے ساتھ بولتے ہیں, لائک ان ارو, تو نون کے ساتھ اس کو پریکٹس کریں کہ آپ کی زبان اوپر روف کے اوپر نا ہٹ ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور ورڈ الرحیم جو ہے اس میں ہا آپ کا بیچ ہو گیا تھا, جبکہ الرحمن میں ٹھیک ہے. تو آپ نے نا ہا کو پریکٹس کرنا ہے ہا ساکن سے, یعنی آہ اور احی حی کہ وہ اسی مخرج سے پروناؤنس ہو. الرحمن الرحیم اس طرح سے, ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد فرسٹ ورڈ دیکھیے, خود سمیع اللہ. یہاں پر نا قاف دال کا جو کلکلہ ہے وہ مس ہو گیا تھا, خود اس پہ کلکلہ کر کے یعنی تھوڑا ہلائیں گے اس کو, اور پھر سمیع اللہ قول التی, اس میں تھوڑی کسرا بھی, سمی آئی نیم کی کسرا بھی تھی اور آئین کا فتحہ بھی بہت کلیئر نہیں تھا, تو سمی آ وہو. پھر اس کے بعد دیکھیے کچھ جگہ کے اوپر نا آپ کی لینتھ تھوڑی لیٹرز کی ذرا زیادہ لمبی ہو رہی تھی, جیسے فار ایگزامپل ورڈ واللہ یسمع تحاورکما, تو یسمع میں آئین اس کا جو آئین ہے یہ لمبا ہو گیا تھا. يسمع تحاوركما, اور یہ حرکات بھی دیکھیں, تحاوركما. اور اس سے پہلے جو ورڈ آ رہا ہے نا والله, اس میں لب الجلالہ جب بھی آتا ہے اللہ کا ورڈ, اس میں آپ ہمیشہ لام کو ہیوی کر کے بولتے ہیں, جب بھی اس سے پہلے فتحہ یا ضمہ ہو تو والله اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. پھر اسی طرح سے دیکھیں سمیع بصیر, یہاں پہ بھی ہم تھوڑی دیر رکیں گے. تھوڑا غنہ کی ٹائمنگز بھی آپ کے اپ ڈاؤن تھے, لیکن آپ نا ابھی فور ٹائم بینگ اتنا یاد رکھنے کہ جہاں کہیں آپ کو مشدد حرف نظر آتا ہے نا, یعنی نون یا میم, یہ دو مشدد لیٹرز نظر آتے تو آپ نے وہاں پر نا تھوڑی زیادہ دیر رکنا ہے, کیونکہ جیسے مینگ کم مین نسا ایہم, تو یہاں پہ ان کے سارے ٹائمنگز ہیں. اسی طرح سے ماں ہن امہاتہم, اب یہاں پہ بھی دیکھیے ہن پہ بھی مشدد نون ہے, ام پہ بھی نیم مشدد ہے, تو جہاں کی نون اور نیم تشدید کے ساتھ آئے وہاں تو فور شور آپ نے آواز کو روکنا ہے, تھوڑا ٹھہرانا ہے, ورنہ ذرا لمبا کرنا ہے. پھر اسی طرح سے الذین یظاہرون منکم, یہاں پہ تھوڑی لینتھ آپ کی نون کی لمبی ہوگی تھی, یظاہرون منکم, تو اس کو ہم شارٹ کر کے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد دیکھیے ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم, یہ ورڈ میں نے نہیں سنا تو اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں, ال لل اور پھر لا مد ہے, پھر اس کے بعد ای, یہاں پہ بھی تو حرکہ ہم کھینچیں گے, الا اللائی ولدنہم, اور پھر لاسٹ ٹو ورڈز دیکھیں آئین کو زیادہ کلیئر کریں گے, لا لعفون غفور, تو تھوڑا آئین آپ کا غین کی طرف جا رہا تھا, لا لعفون غفور, ٹھیک ہے, انشاءاللہ ان کو چیزوں کو پریکٹس کیجیے گا. جزاک اللہ خیرا. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے آئین نمبر 3 اینڈ 4.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والذین یظاہرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا, ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير, فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا, فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا, ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمين وياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جي ٹھیک ہے, اٹس گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. کچھ چیزوں کے اوپر دھیان رکھیے, جو ہاں ہے اقص الحلق والا وہ تھوڑا سا آپ کا مکس ہو رہا ہے ہا کے ساتھ, لائک یہاں پہ بھی ورڈ آ رہا ہے نا, والذین یظاہرون, نہیں یظاہرون, اسی طرح سے بیہ, تو اٹ ساؤنڈز لائک بیہ, یہ تھوڑا سا اس کو نا اور نیچے باٹم سے بولیں ریلیکس کر کے, بالکل بیہ, یظاہرون من نسائہم, ہم اس کو بیچ میں آپ نے رکنے نہیں دینا, آرام سے بالکل ساؤنڈ اسموتھلی آپ کے چیسٹ کے پاس سے آئے گی اور منہ سے باہر نکل جائے گی ایئر کے ساتھ, کافی ساری ایئر جو ہے اس کے ساتھ بلو آؤٹ ہوگی, لیکن آپ نے اس کو سینٹر میں کہیں روکنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہاں کے مخرج کے اوپر پریکٹس کریں. پھر اسی طرح سے قوف کا جو مخرج ہے उसको भी थोड़ा और स्ट्रांग हिट दें, लाइक वर्ड कौलू कौलू रोको रोको बह को बेली, तो इन इन वर्ड्स में जो है कॉफ को थोड़ा सा और स्ट्रांग आपने हिट देना। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपकी थोड़ी लेंथ खराब होगी थी, फतेह री रोको बह, तो मेक श्योर के री या में दिया है तो उसको टू हरकत खींचेंगे। जब आपने पलटाया था फिर आपने ठीक कर लिया था। फिर इसके बाद देखिए ये जो वर्ड आ रहा है ना एक तो ये दो जगह पर आ रहे हैं, एक तो ये कि आइन कहते हुए ना आपने नाक में थोड़ी देर आवाज को ठहराना है, उतनी देर जितनी देर हम नून और मीम मुशद्दत के लिए आवाज को ठहराते हैं, ठीक है आइन, लेकिन उसमें ये ध्यान रखे कि हमजा में नाक में आवाज ना जाए, लाइक आइन आ करके नहीं आ नहीं आ आइन, और फिर उसके बाद ये थे मा, ये जो मध है इट हैज टू बी फॉर सिक्स हरकात, तो इसको जरा ज्यादा स्ट्रेच करेंगे आइन ये मा, और जब आप ज्वाइन करने लगेंगे सीन के साथ तो आपने हल्का सा ना आवाज को ऊपर की तरफ उठाना है, आवाज को थोड़ा स्ट्रांग करके थोड़ी आवाज ऊंची करके फिर आप सीन के साथ मिलाएंगे, और ऐसे इसलिए होता है ताकि ऐसा ना हो कि आपका जो क्योंकि मुशद्दद है सीन तो कोई आपका एक सीन मिस हो जाए बीच में से, इससे आप आवाज को थोड़ा सा ऊंचा करके इसमें मिलाते हैं। फिर इसी तरह से आई नंबर फोर में जैसे वर्ड्स आ रहे थे यस तो यहाँ पे बॉ और स्ट्रांग होना चाहिए। फिर इसी तरह से जैसे हम जब वर्ड आप स्टॉप करे हैं वर्ड वसूली यहाँ पर तो आपका हाथ थोड़ा और स्ट्रांग होना चाहिए। وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ احاں کیا تو وہ نا زبان کو سٹریٹ رکھے بالکل حدود اللہ like that ٹھیک ہے انشاءاللہ ایک اور سسٹر ریسائٹ کر لے آئی نمبر 3 اینڈ 4 کی آیات انشاءاللہ ایک سسٹر
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی جی الحمدللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم الحمد لله جزاك الله خير
آمين وياكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله تبارك الله جی آپ کی ماشاء اللہ بیسک ریڈنگ بہت اچھی ہے، آپ کے مخارج بہت سارے حروف کے اور جو مدود ہیں وہ سب بہت اچھی ہیں ماشاء اللہ، لیکن کچھ ایریا کے اوپر ابھی بھی آپ کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، جیسے اسٹرانگ ہیوینیس کے اوپر اور کچھ صفات کے اوپر، ٹھیک ہے؟ جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ ورڈ آ رہا ہے ثم یعودون، تو اس میں آپ کی سانگ آ رہی تھی یعودون تھوڑی ایئر کے ساتھ، تو میک شیور دال کے اندر بالکل ایئر نہیں ہوتی،
یعنی آپ نے بہت اسٹرانگ ہٹ کرنا ہے دا اد اد وداؤٹ ایئر ثم یعود دون اور پھر اسی طرح سے جو اسی مخرج سے کوڑ حرف آتا ہے بو اس میں آپ کی ایئر آ رہی تھی لائک الشیطان الرجیم تو اٹ ساؤنڈز لائک الشیطان تو میک شیور کہ کو نہیں بو بو اسٹرانگ ہٹ کریں اور ایئر کو کنٹرول کریں کہ وہ باہر کی طرف نہ آئے ٹھیک ہے یہی چیز جیسے تو آپ کا کیا اور ڈسٹنکٹ نہیں تھا اٹس مکسنگ ود ون اندر ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے بو کو تھوڑا اور اسٹرانگ کرنا ہے ہلکا سا آئین آپ کا ویک ہے یعنی اس میں ایکچولی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ میڈیم ہوتی ہے نہ تو یہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے بہت شدت سے آتا ہے نہ بہت سافٹ ہوتا ہے تو آپ کا جو آئین ہے یہ ایکسٹریملی سافٹ تو وہ تھوڑا رخاوا کی طرف جا رہا ہے یعنی اس کے اندر بہت زیادہ سافٹنیس ہے تھوڑا سا اس کو ہٹ کریں کہ وہ فیل ہو لائک وہ اس طرح سے اتنا سافٹ آ رہا تھا کہ وہ مقصد سے ضرور تھا آئی ناٹ ایبل ٹو کاپی یو لیکن یہ ہے کہ وہ ویک آ رہا تھا تو اعوذ آپ نے اسے ہٹ کرنا ہے اسی طرح سے جیسے یعودون پھر توعدون ٹھیک ہے اسی طرح سے تعملون پھر اسی طرح سے متتابعین تو تھوڑا سا آئین کو آپ نے اور اسٹرانگ کرنا ہے انشاءاللہ جی اس کے اوپر تھوڑی سی پریکٹس کیجیے باقی اوور آل ماشاء اللہ اٹ واز گڈ اور جیسے میں نے ابھی یہ ورڈ گیا تھا ماسا کے بارے میں بھی بتایا نا تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو تھوڑی سی آواز کو اونچا رکھنا ہے جی انشاءاللہ ٹھیک ہے I don't have any issue, لیکن مجھے نہیں پتا کہ ایڈمن کے ٹائم اسکیڈول میں ہے ٹائم کے نہیں تو ان شاء اللہ میں پھر یہیں پر ختم کر لیتی ہوں اور آپ کا سسٹر جی ان شاء اللہ آپ نیکسٹ ٹائم سنا دیجیے گا ان شاء اللہ بارک اللہ فیکم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر کثیرہ سے شہینہ الحمد للہ ایکسلنٹ سیشن اور اسٹوڈینٹس آپ لوگ بتائیے کیسا رہا آپ کا آج تجوید کا ریسائٹیشن اور ریسائٹنگ کا جو سیشن تھا امید ہے آپ سب نے بہت انجوائے کیا ہوگا ایکسائٹنگ ہے نا ریفریشنگ ہے الحمد للہ بہت اچھا لگا جی اور جو اسٹوڈینٹس رہ گئے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے کو آپ لوگ سنائیے گا اور جو اسٹوڈینٹس پریپیئرڈ نہیں تھے یا جنہوں نے بھی ہینڈ ریز نہیں کیا تو نیکسٹ تھرسڈے وہ بھی پریپیئرڈ رہیں مائک کے ساتھ تیار رہیں تاکہ جیسے ہی یہ سیشن سٹارٹ ہو اور وقت ضائع کیے بغیر آپ تلاوت کر سکیں اور اپنے آپ کو آپ ریڈی رکھیں تاکہ اپنی مسٹیکس کو امپروو کر سکیں فیلنگ ہیپی الحمد للہ بہت اچھا لگا جی الحمد للہ اور یہ بہت قیمتی سیشن ہے اور اس ٹائم سے اس سیشن سے ضرور فائدہ اٹھائیے قرآن کو جب ہم نے پڑھنا ہے ہم نے سننا ہے اس کی تلاوت کرنی ہے تو اچھے طریقے سے کرنی ہے نا تو پھر ہم نے اس سے آج سے ہی کوشش شروع کرنی ہے پریکٹس ہمیں آج سے ہی کرنی ہے کیونکہ جب تک خود محنت نہیں کریں گے ٹیچر جتنی مرضی بات کر جائے جب تک ہم نے خود محنت نہیں کرنی تب تک فائدہ نہیں ہوگا نا انشاءاللہ چلے ابھی آپ کی بریک ہے 10 منٹس کی آپ لوگ بریک پہ جائیے اور انشاءاللہ بریک کے بعد ہم نیکسٹ سیشن کنٹینیو کریں گے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه
الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
نحمده ونصلي على رسوله الكريم.
السلام وبركاته. جی السلام علیکم. الحمدللہ میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی سب بریک سے واپس آ گئے ہیں. آپ کا یہاں پر سلام کا جواب دینا, لبیک لکھنا, یہ ایک طرح سے آپ کی سیکنڈ رول کال ہے, آپ کی دوبارہ سے اٹینڈنس ہے, آپ کی حاضری ہے کہ اب آپ پریپیئرڈ ہیں, ریڈی ہیں نیکسٹ سیشن کے لیے, کلاس کنٹینیو کرنے کے لیے. جی الحمدللہ. چلتے ہیں اپنے صحیح بخاری کے سیشن کی طرف. ہم نے کل امام بخاری کے بارے میں پڑھا تھا, انشاءاللہ اسی کو آج کنٹینیو کریں گے. امام بخاری کی زندگی کے بارے میں دیکھیں گے اور یہ جانیں گے کہ کتنی سٹرگل کے بعد انہوں نے صحیح بخاری ہم تک پہنچائی. بہت اہم سیشن ہے, اس کے نوٹس ضرور لیجئے گا اور ساتھ ساتھ اس کو لکھیے گا تاکہ یہ پوائنٹس آپ کے پاس ہمیشہ سیو رہیں اور آپ کو یاد رہے کہ امام بخاری کی زندگی میں انہوں نے کس طرح, کس محنت کے ساتھ صحیح بخاری ہم تک پہنچائی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ شروع کرتے ہیں لائف آف امام بخاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واخرين منهم لما يلحقوا بهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ابھی آپ کے سامنے سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 3 کا کچھ حصہ رکھا, جس کا مطلب کیا ہے کہ بعد میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو علم اور حکمت کے حامل ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ میرے بعد بہت سارے فتنے ہوں گے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آل فارس میں سے, فارسی کون ہوتے ہیں, فارس میں رہنے والے, فارسی بولنے والے, آل فارس میں کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا کہ اگر دینی علوم سریا ستارے پر بھی ہوں گے تو وہ وہاں سے بھی ان کو ڈھونڈ لائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی امام بخاری رحمہ اللہ کی صورت میں پوری ہوئی. ہم نے پچھلی نشست میں وہ حالات دیکھے تھے کہ کن حالات میں امام بخاری کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے چنا. آج ہم تھوڑی سی ان کے بارے میں بات کریں گے. پہلی بات ہے کہ امام بخاری کون تھے. لفظ امام کو ہی دیکھ لیجئے تو وہ شخص جس کی پیروی کی جائے, جس کا ارادہ کیا جائے. ان کو امام المسلمین کہتے ہیں, مسلمانوں کے امام تھے. قدوۃ الموحدین کہتے ہیں, قدوہ کہتے ہیں اسوہ کو. اسوہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کا طریقہ کار جس کے پیچھے چلا جائے. نبی کا اسوہ ہوتا ہے, عام لوگوں کا قدوہ ہوتا ہے. موحدین کہتے ہیں توحید والوں کو. مشکل نام نہ لکھیں, صرف آپ ان کی شخصیت کو جذب کریں. اللہ تعالیٰ نے توحید والوں کو جس شخص کے نقش قدم پہ چلوایا وہ امام بخاری تھے اور امیر المحدثین تھے. ان کا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم تھا. اگر پورا نام لکھاؤں گی تو کافی لمبا بھی ہوگا, لیکن انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی,
یاد رکھیے کہ عرب کلچر میں یہ رواج تھا اور آج بھی ہے کہ لوگ کنیت رکھتے ہیں. کنیت دو طرح کی ہوتی تھی. ایک ہوتی ہے کہ کسی کا بچہ یا بچی, اور عموماً یہ پہلا بچہ ہوتا تھا, اس کے نام پر اس کو ابو فلاں یا ام فلاں کہا جاتا تھا. لیکن بعض لوگ جن کے بچے نہیں بھی ہوتے تھے, حتیٰ کہ شادی سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی کنیت کے طور پہ نام رکھ لیتے تھے, جیسے ابو ہریرہ, بلیوں کے باپ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا. ابو تراب حضرت علی کی کنیت تھی, مٹی میں سونے والے یا مٹی کے باپ. ایک موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا, زمین پہ لیٹے ہوئے تھے, ان کے جسم پر مٹی پڑ گئی تھی, تو آپ نے پھر ان کو پیار سے بلایا تھا کہ یا ابا تراب, مٹی والے باپ. یعنی تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا تھا ان کا حضرت فاطمہ سے. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ کنیت یا تو کسی بچے کے نام پر ہوتی ہے یا ویسے ہی کسی کی کوئی خوبی کے نام پر ہوتی ہے. امام بخاری کی کنیت ابو عبداللہ کی ہوتی کیونکہ ان کا بیٹا عبداللہ تھا, لہٰذا ان کے بیٹے کے نام پر کنیت تھی. ان کا اپنا نام محمد تھا, ان کے باپ کا نام اسماعیل تھا اور ان کے دادا کا نام ابراہیم تھا. آسان ہے یاد رکھنا, وہی ترتیب جو کہ نبوت میں موجود ہے. فارسی النسل تھے, یعنی بڑا بڑا کر کے لکھ لیجئے کہ امام بخاری عربی نہیں تھے. بعض دفعہ ہم لوگ جب عربوں کی خوبیاں پڑھتے ہیں اور قرآن پاک میں عربی زبان کی باریکیاں نظر آتی ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ ہائے کبھی ہم عرب خاندان میں ہوتے. تو دیکھ لیجئے کہ اللہ نے جس شخص سے حدیث کا اتنا بڑا کام لیا, وہ عربی نہیں تھے, فارسی النسل تھے. ان کی مادری زبان فارسی تھی, فارس کے رہنے والے تھے. ان کے داداؤں میں دادا مغیرہ, انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, اور جس شخص کے ہاتھ پہ قبول کیا تھا وہ قبیلہ جوفا سے تھا. اب آپ اگر کبھی ان کا نام کہیں جا کے پڑھیں تو آپ کو ان کا پورا نام کیا دکھے گا, امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الجہنی, اور آگے بخاری بھی لگتا ہے. تو اس پورے نام کو اگر ہم کھول کے دیکھ لیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے باپ جو تھے اسماعیل بہت بڑے محدث تھے. امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے وہ خوبی دی ہے جو حضرت یوسف کو ملی تھی. کیا؟ اگر آپ حضرت یوسف کی کہانی سن چکے ہیں اور تفسیر میں پڑھ چکے ہیں اپنی کلاس میں, اور یقیناً آپ کو یاد ہوگی, کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم, نبی کا بیٹا نبی کا پوتا, تین نسلوں تک حضرت یوسف کے خاندان میں جس طرح نبوت تھی نا, اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ کی تین نسلوں میں اوپر محدثین تھے. ان کی خوبیوں میں پہلی خوبی کیا کہ یہ خود بھی محدث تھے, حدیث جمع کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے باپ بھی محدث تھے اور اس کے بعد ان کے دادا بھی محدث تھے. یہ ایک بہت بڑی ان کی خوبی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو جوفی کیوں کہتے ہیں. قبیلہ جوفا نام کا ایک تھا. ان کے داداؤں میں جو مغیرہ نام کے شخص تھے, وہ اس قبیلے کے ایک شخص کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوا تھا. اب سمجھ لیجئے کہ اس دور میں عربوں میں قبائلی نظام تھا, ٹرائبل مینٹیلیٹی تھی. تو جب کوئی غیر عرب مسلمان ہوتا, سمجھیے گا, تو اس کو عربی کرنے کے لیے جس شخص کے ہاتھ پہ وہ مسلمان ہوتا تھا نا, اس کے قبیلے سے اس کو نسبت دی جاتی تھی. سمجھ آئے نہ آئے, بس یہ سمجھ لیجئے کہ آج بھی جیسے بہت سارے عرب لوگ جو ہیں وہ اصل میں عرب نہیں ہیں, کسی نے ان کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. تو امام بخاری چونکہ عربی النسل نہیں تھے, لیکن قبیلہ جوفا سے ان کا تعلق کیوں ہو گیا, کیونکہ ان کے بڑوں میں مغیرہ نام کے شخص نے قبیلہ جوفا کے شخص پر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا, تو لہٰذا یہ ان میں رہے. ان کے باپ کو امام مالک رحمہ اللہ کی صحبت حاصل تھی. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری کے جو والد تھے وہ امام مالک کے شاگرد تھے, اور یہ وہ دور تھا کہ جب حدیث لوگوں کے ذہنوں پہ چھائی ہوئی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جہاں باقی نعمتیں دی اس میں سے بہت زیادہ حافظے کی نعمت دی عطا فرمائی. حافظ ابن حجر ایک محدث ہیں, وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو ان کا نسب ہے ان میں اوپر آتش پرست لوگ تھے, یعنی آپ یہ بھی لکھ لیں کہ امام بخاری کے فور فادرز آگ کی پوجا کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور اس دور میں فارس کے لوگ آتش پرست تھے, لہذا یہ بخارا میں آ کر جب آئے تو ان کو بخاری کہا گیا. یہ جو لفظ بخاری ہے نا, یا ایسے جیسے لاہور میں رہنے والوں کو آج کے دور میں لوگ کیا کہہ دیتے ہیں, لاہوری, اور سیالکوٹ میں رہنے والوں کو سیالکوٹی کہہ جاتے ہیں. تو لہٰذا بخارا میں جب آئے تو پھر ان کے سب لوگ وہیں آ گئے اور ان کا سب کچھ معاملہ وہی ہو گیا. ان کے باپ کا نام تو اسماعیل تھا, بہت بڑے بڑے محدثین میں سے تھے, اور ان کی کنیت ابو الحسن تھی. امام مالک کے خاص اسٹوڈنٹس میں سے تھے, اور اسی طرح سے ان کے شاگردوں کی بھی تعداد بہت لمبی ہے, اس وقت ہم بات نہیں کریں گے, لیکن یہ بات ضرور کریں گے کہ امام مالک کے باپ, کیونکہ آج ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ آج کیوں امام بخاری جیسے بچے نہیں ہیں, اور آج کیوں اتنا نفع دینے والے لوگ چھپے ہوئے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک کے جو باپ تھے نا انتہائی پاک بس مختار, خاص طور میں کھانے پینے کے معاملے میں, عقل حلال میں. ان کا اپنا قول ہے, ان کے ایک شاگرد احمد بن حفص کہتے ہیں کہ مولانا اسماعیل کی وفات کے وقت میں حاضر تھا, اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں اپنے کمائے ہوئے مال میں ایک درہم بھی مشتبہ چھوڑ کر نہیں جا رہا. سوچئے گا, یہ جس کے حلال کا اثر ہوتا ہے جیسی اولادیں نصیب ہوتی ہیں, تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک نیک باپ ملے. ماں کیسی تھی, انتہائی پاک باز مختار, اور ایسی عورت کہ جو اپنے دودھ کے ساتھ بچے کو اللہ کے اور اس کے رسول کی محبت دینے والی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے پیدا ہونے کی ڈیٹ لکھ لیجئے, 13 شوال 194 ہجری. ڈیٹ سے زیادہ سن اہم ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ امام بخاری کا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے بعد کا دور ہے. 194 ہجرا سے کیا مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے 194 سال بعد, تو پھر آپ کی وفات کے کتنے سال بعد ہوئے, 184 سال بعد, یعنی تقریباً پونے دو صدیاں, تقریباً دو صدیاں بنتی ہیں, تھوڑا سا فرق ہے. نماز جمعہ کے بعد پیدا ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آنر دیا کہ محدث باپ کا محدث بیٹا پیدا ہوا, یہ بھی ایک ان کے لیے بہت ہے. ان کے والد اپنے بیٹے کو زیادہ دن دیکھ نہیں سکے, بچپن ہی میں ابھی چند سال کے تھے امام بخاری کہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا. یہ بھی نسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, دیکھیں نام بھی محمد ہے, آپ کا بھی نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے باپ بھی ان کے تو باپ پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے, لیکن ان کے جو بچپن میں فوت ہو گئے, اور اس کے بعد پھر امام کی تربیت کی پوری ذمہ داری ان کی ماں پر آ گئی. نہایت خدا رسیدہ, عبادت گزار اور شب بیدار خاتون تھی, راتوں کو جاگتی تھی, اور ماں کی تربیت تھی کہ جس کا اثر ساری زندگی میں امام بخاری کے اوپر ہمیں دکھتا ہے. ان کے بارے میں کسی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے, کہتے ہیں کہ آپ نے علم کی گود میں پرورش پائی. نام مشکل لگتے ہیں اس لیے میں سکپ کروں گی تھوڑے سے, اور یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ ریٹن میں مل جاتی ہیں اگر آپ لینا چاہیں تو بعد میں. کہتے ہیں کہ آپ نے علم کی گود میں پرورش پائی, یہاں تک کیا بڑھے اور علم کی پستان سے شیر پایا, یعنی ان کو اپنی ماں کے دودھ سے علم ملا, اور اسی پر آپ کا فتام یعنی دودھ چھڑانے کا زمانہ ختم ہوا. مراد یہ کہ ماں بہت نیک ماں تھی. پہلی چیز جو ان کی زندگی میں ایک بہت انیوژل دکھتی ہے وہ کیا ہے کہ امام بخاری ابھی بچے ہی تھے, بالکل بچپن میں تھے کہ ان کی بصارت چلی گئی, بلائنڈ ہو گئے. ماں کے لیے پہلی بیوگی کا ایک صدمہ کم نہیں تھا, اوپر سے پتا چلا کہ بچہ بھی نابینا ہو گیا, حکیموں کو دکھایا, علاج نہیں ہو سکا. خیر ماں نیک تھی, یتیم بچے کی حالت پر رات دن روتی اور دعائیں کرتی. ایک رات کیا ہوا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مصلے پر ہی روتے روتے اور دعا کرتے کرتے آپ کو نیند آ گئی. خواب میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور بشارت دی کہ تمہارے رونے سے اور دعا کرنے سے اللہ پاک نے
تمہارے بچے کی بینائی درست کرتی ہے. صبح ہوئی تو واقعی آپ کی آنکھیں درست تھیں اور اللہ نے آپ کو پھر وہ بینائی عطا کی کہ تاریخ کبیر جن کی بڑی معروف کتاب تھی اس کا پورا مسودہ آپ نے چاندنی راتوں میں تحریر کیا. اس دور میں کوئی یہ ٹیوب لائٹس اور بلب نہیں ہوتے تھے کہ رات میں بھی دن ہو. اللہ نے اتنی بصارت دی, یہ ماں کی دعا تھی. اور یاد رکھیے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کرنے کے بعد ایک انسان حقیقت میں محسوس کرتا ہے. اس پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی ہے, بعد میں اگر آپ کو دکھا سکے تو دکھا دیں گے, کہ جس میں اس پورے قصے کو بیان کیا گیا. اور آپ کو اس میں ایک قصہ پہلے بھی ایک دن سنایا گیا تھا, اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہو, کہ کیسے ایک بیمار بچے کی ماں کے پاس اللہ ایک نیورو سرجن کو لے آیا اور وہ بچے کو دیکھنے لگ گیا. تو یہاں سے یاد رکھیے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا. آپ اپنے بچوں کے لیے اگر ان کے بچپن سے رونا شروع کر دیں تو امید ہے کہ وہ آپ کو بڑے ہو کر اتنا نہ ستائیں. اور وہ بچے جن کو اب آپ امام بخاری کی ماں کی طرح پال نہیں سکی اور وہ جوان ہو گئے ہیں, تو اس کا علاج بھی راتوں کے آنسو ہے. آپ نے حضرت یعقوب کا عمل سورت یوسف میں پڑھا کہ استغفرو ان قریب میں دعا کروں گا تیرے تم لوگوں کے لیے رات کو. یعنی ماں باپ کی دعائیں راتوں میں زیادہ قبول ہوتی ہیں, یہ حقیقت ہے. آنکھیں مل گئیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان کی زندگی کی ہسٹری جب پڑھ کے دیکھیں تو علم کا اتنا شوق تھا کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ دھوپ اور گرمی کی شدت میں جب طلب علم کے لیے سفر کیا تو دوبارہ ان کی بینائی ختم ہو گئی, پھر نابینا ہو گئے. خراسان پہنچے تو وہاں کسی حکیم کو دکھایا گیا, اس نے کہا کہ ان کے سر کے بال صاف کرا دو اور کچھ ان کو علاج بتایا جیسے جڑی بوٹیوں سے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو دوبارہ بینائی دے دی. 10 سال کی عمر میں اسکول کی تعلیم سے فارغ ہو چکے تھے. آپ کہتے ہیں 10 سال میں تمہارا بچہ ابھی چوتھی کلاس میں ہوتا شاید. 10 سال میں مکتب کی تعلیم, جس کو اسکول کی تعلیم میں فارغ ہو چکے تھے. اتنی چھوٹی سی عمر میں احادیث نبوی یاد کرنے کا اتنا شوق تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں یاد کر چکے تھے. علم کی محفلوں سے اتنی محبت تھی ان کو, اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ بخارا شہر جو تھا اس وقت میں قرآن اور حدیث کا مرکز بن چکا تھا. ہر جگہ قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی تھیں. اور امام بخاری کا معمول کیا تھا, ایک مرکز سے اٹھتے تو دوسرے میں, دوسرے سے تیسرے میں, تیسرے سے, اور اپنے شہر کے بڑے بڑے جو مراکز تھے ان میں شریک بھی ہوتے. اور نہ صرف یہ کہ وہاں سے احادیث لیتے بلکہ 11 سال کی عمر میں ایک ایسا معاملہ ہو گیا, باہر سے ایک بہت بڑے عالم, سفیان بن ابی زبیر کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم آئے ہوئے تھے اور امام بخاری نے ان کی غلطی نکالی. اس دور میں استاد کے پاس نوٹس ہونا یہ استاد کی توہین ہوتی تھی. اپنے حافظے سے اور اپنے ذہنوں سے پڑھتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے. کتابیں کھول کے جو پڑھتے اس کو کہتے تھے یہ کاہے کا استاد ہے. یاد ہوگا آپ نے ایک واقعہ سنا, ایک کوئی امام تھے تو سفر میں تھے تو ڈاکو ان کی کتاب واپس آ رہے تھے علم لے کر, تو ڈاکو آئے تو چیزیں لوٹ گئے تو اس میں ان کے لکھی ہوئی کتابیں بھی تھیں. تو بعد میں وہ روئے کہ ہائے میری تو وہ کتابیں لے گئے. تو جو دوسرے عالم تھے ان کے سنوں نے کہا کہ کیا تیرا علم کتابوں میں تھا, تو وہ کتابیں تو پھر چلی ہی جانی چاہیے تھی, اگر تمہیں دماغ میں رکھا ہوتا تو تیرے ساتھ رہتا. یعنی یہ وہ دور تھا. امام بخاری کے بارے میں آج کے دور میں جو لفظ بولتے ہیں نا آپ, وہ بول دیتی ہوں کہ فوٹو میموری تھی ان کی, فوٹو گرافک میموری تھی. ایک دفعہ کوئی صفحہ پڑھ لیتے تو ان کو کبھی نہ بھولتا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کو صرف ایک دفعہ صفحے کو دیکھنا پڑتا تھا اور آخری عمر تک کے لیے ان کو وہ یاد ہو جاتا تھا. یہ اللہ کی دین ہوتی ہے اور آج بھی ہے. آپ ایسی سرچز کر کے دیکھ لیجئے, آج بھی اللہ نے ایسے لوگوں کو حافظے دیے کہ اگر ان کو آپ ایک دفعہ پوچھیں نا کہ آج سے 2 سال پہلے September 4 کو موسم کیسا تھا, تو چند سیکنڈ میں بتاتے ہیں کہ ہاں مجھے یاد ہے بارش ہو رہی تھی. ایسے لوگ موجود ہیں. ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی ہے میرے فون میں, اگر کسی وقت موقع ہوا تو آپ کو بھی دکھا دوں گی کہ وہ کس طرح اپنے بچوں کو تیاری کرواتے ہیں کہ جے پلس پلس پلس, اور اس کے بعد وہ بچے اس کا صحیح جواب دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ نہیں, لیکن یہ مان لیجئے کہ اللہ کچھ لوگوں کو حقیقت میں ایسا حادثہ دے دیتا ہے کہ انبیلیویبل. میں خود اپنے فیملیز میں ایسے لوگوں میں سے جانتی ہوں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا بھائی جو ہے نا وہ سپورٹ کے اخبار نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ ایک نظر اخبار پڑھتا اس کو پوری اخبار یاد ہو جاتی ہے. جی میں ملی ہوئی, میں جانتی ہوں ہمارے اپنے گھروں کے لوگ ہیں, اتنا ان کا حافظ ہے. آپ کئی دفعہ ڈاکٹر ثاقب نائک کو ویڈیو دیکھتے ہوں گے, میں نے اتنی نہیں دیکھی لیکن میں نے چند کلپ دیکھے ہیں, تو وہ ایسے ریفرنسز اور حوالے دیتے ہیں, اٹس ناٹ امپاسبل, پاسبل ہے. افسوس کی بات کہ جن کو آج لوگوں اللہ تعالیٰ نے بہت حافظہ دیا نا, وہ اس حافظے کو یا تو کسی سرکس میں جا کر یا کسی شو میں آ کر مزید دولت کمانے اور لوگوں کو فن اور انٹرٹین کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. اسلام اس لحاظ سے بہت بلسڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری جیسے لوگ دیے. اور یہ حقیقت میں ہوتا کب ہے؟ ایک تو خدا داد بھی ہوتا ہے, دوسرا اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جس کی زندگی میں بہت کچھ یاد کرنے کو نہ ہو, فوکسڈ. جب گھر میں اتنی چیزیں ارد گرد ہوں گی تو آپ کی توجہ تو کبھی پلنگ پہ چلی جائے گی, کبھی لائٹ پہ چلی جائے گی, کبھی ڈیکوریشن پیس پہ چلی جائے گی. آپ نے کبھی اپنے اسکول کالج کے دور میں نہیں یہ چیز آزمائی؟ چھوٹے کمرے میں بند جگہ پہ بیٹھ کے جو پلین دیوار ہے وہاں پڑھیں گے تو آپ کو جلدی یاد ہوگا, اور جہاں سامنے بیسیاں چیزیں اور 10 قسم کے پین نہیں رکھے ہوں. آج کل تو ہر چیز میں اتنی ورائٹی ہے کہ ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو 6 قسم کے ہائی لائٹر سامنے ہوتے ہیں, 10 قسم کے پین ہوتے ہیں, 4 قسم کی کاپیاں ہوتی ہیں, اہتمام اتنا اور اندر کچھ بھی نہیں. یہ میری نوٹس ہیں, یہ میرے لکھنے کے, یہ وہ ہے, یہ تو جتنی سمپلسٹی آپ کی زندگی میں ہوتی ہے, آپ کو کوئی چیز ڈسٹریکٹ نہیں کرتی, اتنا زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ حافظہ دیتا. تو بہرحال وہ جو استاد آئے ہوئے تھے نا, انہوں نے ایک حدیث بیان کی. اب وہ ان کی غلطی نہیں تھی, ایک مسکنسپشن ہو سکتی ہے, ٹنگ سلپ بھی ہو سکتی ہے. تو جب انہوں نے حدیث پیش کی تو امام بخاری نے ہاتھ کھڑا کر کے ادب سے کہہ دیا کہ استاد محترم جا کر چیک کیجئے گا اپنے نوٹس کو, کیونکہ جو سند آپ نے بیان کیا, سند سمجھتے ہیں نا, ادھر سے بات شروع ہوئی وہاں تک, تو بیچ میں جتنوں سے سنی یہ سند ہے, تو جو چین تھی اس میں ناممکن بات لگ رہی تھی جو اس استاد کے منہ سے نکلی, اور واقعی جب بات میں جا کر انہوں نے چیک کیا تو بات امام بخاری کی ٹھیک تھی. یہ پہلا ایک قسم کا معجزہ تھا. 70,000 حدیثیں ان کو ٹین ایج میں جاتی ہیں, 70,000 احادیث کے حافظ تھے یہ. سوچیے ذرا, ہمیں تو شاید 70 آیتیں بھی نہیں قرآن کی آتی ہوں گی جس کو ہر وقت پڑھتے ہیں, جو ہر وقت ہمارے گھروں میں ہوتا ہے. کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سب کچھ دیا تھا, اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پھر جو علم کا شوق تھا, ہر وقت اپنی ماں سے ضد کرتے تھے کہ مجھے مکہ بھیج دیں, میں مکہ مدینہ جا کر وہاں کے آئمہ کرام سے سیکھنا چاہتا ہوں. لیکن بیوہ عورت تھی, اور بھی کئی مجبوریاں تھیں, ان کو ٹالتے رہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, ابھی نہیں, صبر کرو. اس کے بعد کیا ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ماں اور ان کے بھائی ان کو لے کر حج کی نیت سے مکہ گئے, اور مکہ جانا اس دور میں ایسے نہیں تھا جیسے آج ہے کہ 2 ہفتے کا ویزا ہے یا 2.5 ہفتے کا ویزا ہے, اور جہاز میں گئے اور کٹک سے آپ نے عمرہ یا حج کیا اور واپس آ گئے. ایک دفعہ جو مکہ مدینہ پہنچ جاتا تھا نا, پھر واپس آئے نہ اس کی مرضی ہے, نو کمپلشن. اور مکہ مدینہ اس دور کے حساب سے آپ یہ کہہ لیجئے کہ جیسے اسلامک یونیورسٹی تھی, پوری دنیا سے علماء کرام وہاں آ کے بیٹھتے تھے, ایون چاروں ائمہ کرام, امام مالک, امام احمد اور دوسرے دونوں امام بھی یہ مکہ میں بیٹھتے تھے. آج بھی اگر آپ پرانی بلڈنگ دیکھیں جو اندر کی, تو وہاں ائمہ کرام کے نام لکھے ہوئے ہیں. جہاں امام شافی بیٹھ کے حلقہ دیتے تھے وہاں امام شافی کا نام ہے, امام مالک اور امام احمد اور امام ابو حنیفہ. تو جب یہ وہاں حج کی نیت سے گئے, حج ختم ہوا, اس کے بعد ماں اور بھائی تیار تھے جانے کو, امام بخاری نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا. 16 سال کی عمر کا جوان بچہ, اور جانے سے پہلے ایک معروف کتاب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں تمام حدیث بیان کرنے والوں کے حالات زندگی تھے, یہ ایک پورا علم ہے, اسم علم و رجال کہتے ہیں اس کو, یعنی جن لوگوں نے حدیثیں بیان کی ہوتی ہیں ان کے بارے میں لکھنا, یہ جانے سے پہلے وہ ایک کتاب پوری لکھ چکے تھے.
جس کو آج بھی اگر آپ کھول کے بھی دیکھیں نا تو آپ پریشان ہو جائیں کہ اس کو کھولنا کدھر سے اور اس کو بند کہاں سے کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہوتی ہے, لوگوں سے کام لیتا ہے. تاریخ کبیر اس کا نام ہے, لکھ چکے تھے قصہ مختصر کہ یہ پھر مکہ سے واپس نہیں آئے. انہوں نے کہا آپ جائیے میں ادھر ہوں گا. کیا کرتے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, علم کا شوق ہے. اب ایک ماں نے ینگ بچہ جس کے اوپر کئی نظریں بھی تھیں ان کی, ہم تو ایسے وقت میں اپنے بچوں کے کیریئر کی باتیں کرتے ہیں نا, لیکن ماں نے اس کے علم کے شوق کو سامنے رکھا اور کہا کہ آپ ٹھیک ہے آپ جائیے. کہتے ہیں کہ بخارا کے ہر گھر میں امام بخاری کا چرچا شروع ہو گیا تھا ان کی اس چھوٹی سی عمر میں. لوگ ان کی ذہانت کے قائل اور ان کے استاد ان سے محبت کرتے تھے, بلکہ استادوں میں سے ایک بڑے استاد کا جملہ ہے ان کے بارے میں, کہتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ میری محفل میں محمد بیٹھا ہے تو مجھے بات بھولنے لگتی ہے. اتنے اسٹرانگ کننگ قسم کے شاگرد تھے. کہتے ہیں کہ میں حیرت کا شکار ہو جاتا ہوں. ان کے بارے میں کسی نے کہا کہ ایک دن کچھ لوگ ایک بزرگ کے پاس آئے, اس سے تھوڑی دیر پہلے محمد جو تھے وہ آ کے جا چکے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آتے تو ایک ایسے جوان سے ملاقات کرتے جن کو 70,000 بلکہ اس سے بھی زائد حدیثیں یاد ہیں. اتنی شان تھی ان کی. اللہ اکبر. کہتے ایسا حاصل اللہ نے کسی کو نہیں دیا. تو لہٰذا امام بخاری کی زندگی کا دوسرا دور دیکھتے ہیں. پہلا بخارا میں, وہاں دھاک مچ گئی, سب کچھ کر دیا, اب حج کے لیے آئے, لیکن اصل میں وہ رحلت بن گئی. کس چیز کی؟ علم کی. اس دور میں ایک اصطلاح بہت عام بولی جاتی تھی, رحلت فرمانا. رحلہ کہتے تھے طلب علم کے لیے سفر کرنا. اپنے ہی شہر سے صرف علم حاصل کرنے والے کو لوگ زیادہ دیندار زیادہ علم والا نہیں سمجھتے تھے. کہتے تھے اس کو کیا پتا, اس نے تھوڑا سا علم حاصل کیا اپنے شہر کے صرف مدرسوں سے. جو جتنا دور جاتا تھا اتنا وہاں پہ لے کے آتے ہیں. اور وہی بات سورۃ توبہ کی آیت 122 میں آتی ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین, کہ کیوں نہیں ہر گروہ سے ایک چھوٹی جماعت نکلی اور دوسری جگہ جا کر علم حاصل کرتی اور وہاں پہ وہ آتے. ہمارے اسلاف نے اس کے اوپر اتنی کوشش کی انہوں نے کہ علم حاصل کرنے کے لیے دوسری جگہ جاتے تھے. تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ مکہ مکرمہ میں پورے 2 سال رہے. وہاں جا کر پورا مکہ کے جو وہاں کے اس وقت کے لوگ تھے ان سے علم حاصل کر لیا. پہلے دور میں یہ طریقہ نہیں تھا تعلیم کا جو آج عام طور پہ ویسٹ میں ہے نا. ویسٹ کیا پوری دنیا میں ہے کہ ہمارے بچے 16 سال پڑھتے ہیں پھر کہیں جا کے بی اے کرتے ہیں, 18 سال پڑھتے ہیں پھر کہیں ماسٹرز ہوتا ہے. یہ طریقہ نہیں تھا. ایک استاد کے پاس جاتے, مثال ہے کہ یہ کتاب ہے میتھ کی, جی یہ مجھے پڑھا دے. وہ استاد ایک ہفتے میں پڑھا دے, 10 دن میں پڑھا دے, کچھ بھی کروا دے, جس طرح سے بھی ہو. اس کو کیا کرتے تھے اس کے بعد؟ کہتے تھے اوکے ریڈی, چلو جی پڑھی, اس کا ٹیسٹ یہ آگے گئے, یہ آپ مجھے سائنس پڑھا دیں. وہ کام جو آج ہمارے بچے 16 سال میں نہیں کر پاتے, اس دور کے بچے 1-2 سال میں کر کے فارغ ہو جاتے تھے. اور یقین کیجئے اس کو میں نے اپنے اسی پچھلے سفر میں ایک ٹیچر کی زبان سے بھی ویریفائی کیا کہ وہ کسی اسکول کی ٹیچر ہے, تو وہ کہتی کہ جو سلیبس دیتے ہیں نا مجھے اسکول والے, میں نے فیل کیا ہے کہ بچے تو اس سے بہت زیادہ شارپ ہیں. تو ایسے ٹک 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 پورا سال ٹیچریں وہ چھوٹے چھوٹے لیسن دیتی رہتی ہیں. تو یہ مسلم ٹیچر ہیں اور امریکن اسکول میں کام کرتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میری جو مجھے بچے لائک کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جو مجھے گورنمنٹ کی طرف سے سلیبس ملتا ہے نا اسکول میں, تو میں وہ شروع کے 3-4 مہینوں میں پورا پڑھا دیتی ہوں, اور جو پھر ایکسٹرا وقت ملتا ہے پھر میں ان کی برین اسٹارمنگ کرتی ہوں, پھر میں ان میں کوشش کر کے ان کو اچھے اخلاق اور اسلامی باتیں سکھاتی ہوں. کہ بچوں کی میموری بہت زیادہ ہوتی ہے, حقیقت ہے یہ. جو ہم نے اپنے بچوں کو علی اے پلس اے اور پھر اس کے بھی ٹیوشن ہے, حیرت کی بات ہے. 4th کلاس کا بچہ اور اس کا امتحان ہونے والا ہوتا ہے تو مائیں پریشان ہوئی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں اس کا کوئی پی ایچ ڈی کا امتحان ہے. ماؤں کا رنگ اڑا ہوتا ہے, بالکل مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو, انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا. یقین کریں یہ جو کتابیں آج ہمارے بچے پڑھتے ہیں یہ ان کے ذہن کو ابھارتی نہیں ہے بلکہ دباتی ہیں. تو بہرحال ان کے بارے میں یہ سارا کچھ موجود تھا. 2 سال میں مکہ میں بھی علم حاصل کیا, پھر وہاں سے مدینہ چلے گئے اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مدینہ میں گزارا. وہاں علم سیکھا, سکھایا, مسجد نبوی میں رہے. تقریباً کہتے ہیں کہ 6 سال تک یہ مسلسل مکہ اور مدینہ میں رہے. اب یہاں سے بھی سب کچھ سیکھ لیا, جو استاد تھے وہاں کے دیا بھی اور لیا بھی, تو وہاں سے نکلے تو بصرہ چلے گئے, وہاں سیکھا, اس کے بعد کوفہ گئے, اور اس کے بعد آپ کو تھا کہ پوری زندگی ان کی جو تھی اس طرح سفر کے بعد, جب ان کی زندگی کے سمجھے 50 ایئر شروع ہوئے, یعنی جس کو اب لیٹ 15 کہہ لیں, تو اس وقت پھر ان کو اپنے ملک کی یاد آئی. انہوں نے کہا کہ اب میں واپس جاتا ہوں, بخارا واپس آئے, اور وہاں رہنے کے باوجود بخارا میں ان کے علم کی دھوم تھی. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب کہ بغداد میں عباسی حکومت کا تختہ تھا, اور وہ علم اور فن کی اتنی قدر کرتے تھے کہ بڑے بڑے علماء کرام بغداد میں جمع ہوتے تھے, اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے پاس جاتے, وہاں سے سیکھتے, اور ایک استاد جن سے ان کو فائدہ لینے کا موقع ملا وہ امام احمد بن حنبل ہے. باپ کا استاد کون تھا؟ امام مالک. بیٹے کا استاد کون ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ. ان کے بعد کہتے ہیں کہ جب یہ ان سے علم حاصل کر کے جانے لگے, تو امام احمد نے بڑے درد بھرے لہجے میں کہا کہ آپ لوگوں کو اور بغداد کے اس زمانے کو اور یہاں کے علوم و فنون کے مراکز کو چھوڑ کر خراسان چلے جائیں گے. یعنی ان کو دکھ ہو رہا تھا کہ یہ بچہ یہاں سے کیوں جا رہا ہے. اور واقعی جب بخارا میں گئے تو ان کو جو حالات ہوئے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے. امام بخاری کا اپنا کال سن لی تھی اپنے بارے میں, کہتے ہیں کہ جب میری عمر 18 سال کی تھی, 18 ایئرز, تو میں نے کتاب قضائے صحابہ و تابعین نامی لکھی, یعنی صحابہ کے ڈیسیژنز. یا ایک اور بات نوٹ کیجئے کہ امام بخاری صرف محدث نہیں تھے, ایک بہت بڑا الزام ہے آج بھی کچھ لوگ اپنے مسلک اور اپنی خاص اسکول آف تھاٹ کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری کی شخصیت کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں امام بخاری صرف محدث سے آپ ان سے باتیں کیوں لیتے ہیں, انہوں نے تو بس بغیر سوچے سمجھے جمع کر دی ہیں. اتنا بڑا الزام ہے, حالانکہ آپ دیکھیں کہ امام بخاری نے 18 سال کی عمر میں جو کتاب لکھی تھی وہ صحابہ کرام کے سارے فقہی ایشوز پہ تھی. قضایا کہتے ہیں فیصلوں کو, جیسے آپ آج کی دور میں لا کہہ لیں, ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں میں نے مدینہ منورہ میں روضہ منورہ کے پاس بیٹھ کر تاریخ تصنیف کی, جسے میں چاندنی راتوں میں لکھا کرتا تھا. پھر میں نے شام اور مصر اور جزیرہ اور بغداد اور بصرہ کا سفر کیا, یعنی اتنی جگہ سفر کیا. ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ حاشد بن اسماعیل آپ کے ساتھی تھے, کہتے ہیں کہ آپ بصرہ میں ہمارے ساتھ درس میں حاضر ہوا کرتے تھے, محض سماعت فرماتے اور کچھ نہ لکھتے, یعنی صرف سنتے اور ان کو یاد ہو جاتا, لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی. آخر 16 دن اسی طرح گزر گئے. ایک دن میں نے آپ کو نہ لکھنے پر ملامت کی, یہ آپ اپنے اوپر لیں کہ ایک تو بندہ سارا لکھ رہا ہے اور دوسرا صرف سن رہا ہے. کہتے 16 دن میں برداشت کرتا رہا کہ یہ صرف بیٹھ کے سنتا رہتا ہے, میں لکھتا ہوں. تو میں نے ان کو ملامت کی, تو آپ بولے کہ سر سے میں جو کچھ تم نے لکھا ہے اسے حاضر کرو, لے کے اپنے نوٹس. انہوں نے کہا میں نے لیا, مجھ سے ان سب کو بر زبان سن لو. چنانچہ 15,000 احادیث سے زیادہ تھی جن کو امام بخاری نے صرف اپنی یادداشت سے اس اہتمام سے سنایا کہ بہت سے مقامات پر ہم کو اپنی کتابت میں تصحیح کرنے کا موقع ملا. یعنی ان کی فوٹو میموری جو تھی اس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے نوٹس ٹھیک کر دیے. سبحان اللہ, ان کے بارے میں لوگوں کے کمنٹس پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے. ایک اور کمنٹ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام بخاری نے حدیث لکھی اس وقت جب کہ ان کی داڑھی مونچھ کے بال نہیں نکلے تھے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ محمد بن یوسف نے 212 میں انتقال فرمایا, اس وقت امام بخاری 18 سال یا اس سے کم عمر کے تھے. امام بخاری درس میں شریک ہوتے لیکن احادیث کو قلم بند نہیں کرتے تھے. لوگوں کو اس پر حیرت ہوئی تو انہوں نے کہا وہ بخارا جا کر اپنی یاد سے ان سب احادیث کو ضبط کر لیں گے, جا کے بعد میں لکھ لوں گا تو مجھے یاد رہیں گی. سبحان اللہ. پھر اسی طرح انہوں نے مرو ایک شہر ہے وہاں کا سفر کیا ان کے لیے, ہرات, نیشا پور, رے, بہت سارے دور دراز کے ملکوں میں سفر کیے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت میں جتنے اسلامی ممالک تھے سب میں گئے اور وہاں علم سیکھا اور دوسروں کو فائدہ دیا. آپ کو پتا ہے کہ ان کے استاد کتنے تھے؟ گیس کریں, 1,000 سے زائد. اور کہتے ہیں کہ میرے پاس جس قدر بھی احادیث اور سندیں اور روات کے جمیع احوال تھے مجھے محفوظ ہیں, یعنی جو سنا سب یاد بھی ہے. ہم تو پچھلے سال کے نوٹس بھول جاتے ہیں, آپ کو پرسوں کی بات آج پوچھ لوں کہتے ہیں مینٹلی پریپیئر ہی نہیں ہے. پھر اللہ نے ان کو عزت بھی کتنی دی تھی,
یوسف بن موسیٰ کہتے ہیں کہ میں بصرہ کی جامع مسجد میں تھا، امام المحدثین کی تشریف آوری کا اعلان کیا گیا، لوگ جوک در جوک آپ کے لائق شان استقبال کو جانے لگے، جن میں میں بھی شامل تھا۔ امام بخاری عالم شباب میں تھے، ٹین ایج، بے حد حسین، فارس کے تھے۔ آپ کو پتا کہ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں وہ لوگ، گورے چٹے سیاری، یعنی چہرہ وائٹ سفید تھا اور بال کالے تھے داڑھی کے۔ آپ نے پہلے مسجد میں نماز ادا فرمائی، پھر لوگوں نے ان کو درس حدیث کے لیے گھیر لیا۔ آپ نے دوسرے روز کے لیے یہ درخواست منظور کر لی کہ آج نہیں کل۔ سنا کہ دوسرے دن بصرہ کے محدثین اور حفاظ جمع ہوئے۔ آپ نے فرمایا، بصرہ والو، آج کی مجلس میں میں تم کو اہل بصرہ ہی کی روایت پیش کروں گا جو تمہارے ہاں نہیں ہے۔ پھر آپ نے وہی حدیث جو ادھر کے لوگوں نے لکھی بولی تھی زبانی ان کو املا کروا دی، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ چند گھنٹوں میں آپ نے بہت ساری حدیثیں اپنی میموری سے جو لوگ بیٹھے تھے ان کو لکھا دی۔ یقین کیجئے کہ اگر آپ ان کی زندگی کی یہ صرف باتیں جان لینا تو حیران ہو جائے۔ یہ تو بھی صرف ان کا علمی بات ہے نا، آگے آگے ہم ان کی باقی اور بھی باتیں پڑھتے جائیں گے، گھریلو زندگی کیسی تھی، پھر ان کا معیشت کا سامان کیا تھا، ان کا تقویٰ کیا تھا، ان کا ورا کیا تھا۔ آج ہم سب اس پہ اب اتنی باتوں کے بعد اپنی باتیں کریں، آج ہم کیوں ایسے نہیں ہیں؟ ہم کو چھوڑ دیجئے، میں ایسی کیوں نہیں ہوں؟ اس لیے کہ ہمارا دور علم کا دور ہی نہیں ہے۔ آج بھی جو بچے اسکول کا بھی پڑھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر اتنی چیز تو ان کے پاس وہ بھی نہیں ہوتی۔ آپ چار نمبر پوچھ لیجئے، فون کے چار نمبر میموری سے یاد آج بہت تھوڑے لوگوں کو ہوں گے۔ اپنے جن کو سارا دن کرتے ہیں فون، ان کے نمبر سے یاد۔ وہ کہتے ہیں نا کہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات، آج یہی حالات ہے ہمارے بھی، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے دماغ کو کام استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ آپ گھروں میں بھی دیکھتے ہیں، جس چیز کو استعمال کرنا چھوڑیں گے آپ کی وہ چیز ضائع ہو جائے گی۔ تو بالکل اسی طرح ہوتا ہے، دن بہ دن آپ یقین کریں ہمارے پہلے دور کے جو لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو اس طرح کی چیزیں نہیں لے کر دیتے تھے، جیسے کیلکولیٹر نہیں لے کے دیتے تھے۔ آج آپ کیلکولیٹر لے کے دینا چھوڑیے، آپ کی گھڑی میں بھی کیلکولیٹر ہوگا۔ لوگ خود محنت کرتے تھے۔ یہ جتنا ہم نے اپنے بچوں کو پانی زیادہ دینا شروع کر دیا نا، یہ بےچارے اتنے گلنے شروع ہو گئے، اور ہم کہتے ہیں ہم ان کی لاڈ دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو بہت دے رہے ہیں، کچھ نہیں مل رہا اس کا نتیجہ۔ آج ماؤں کی محنتوں کی طریقے اور کوششیں فرق کیوں دکھتی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم وہ بچوں کو دے نہیں پا رہے۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لینا تھا نا، اس کے لیے پھر اتنا سخت مزاج ہونا پڑتا ہے، چونکہ باقی چیزیں تو بعد میں ان کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی زندگی کی کہانی پوری کرنے کے لیے ان کی ڈیتھ کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں آج ہی۔ ان کی وفات کیسے ہوئی تھی؟ بہت ہی زیادہ تکلیف سے بات ہے، لیکن اتنا بڑا امام، اتنا فائدہ مند، جس نے اپنے آپ کو اتنا کھپایا، جب اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے ملک بخارا آنے کی نیت کی۔ بخارا میں اس وقت ایک بہت بڑے عالم تھے، جس کو آپ کہیں گے جن کا چرچا تھا، لوگ انہی کے فتوے سنتے، انہی سے فائدہ اٹھاتے تھے، امام زہلی کے نام پر ان کو لوگ جانتے ہیں۔ جب انہوں نے سنا کہ امام بخاری واپس آ رہے ہیں، بہت خوش ہوئے، استقبال کیا، خوش ہوئے کہ یہ تمہاری شہر کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہاں کا بچہ واپس یہاں پہ آ رہا ہے۔ خیر، قصہ مختصر، اچھا ویلکم دیا، امام بخاری اپنے شہر میں آ گئے۔ لیکن کچھ دن کے بعد ہونے کیا لگا کہ امام زہلی کے بہت سارے اسٹوڈینٹس، جنہوں نے امام بخاری کو ایک بار سنا، تو وہ ایک ایک کر کے انہی کی محفل میں بیٹھنے لگ گئے۔ اس بات پہ امام زہلی، دیکھیں ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، وہ بھی محدث تھے، اللہ تعالیٰ کو پتا، لیکن ایک بات یہاں سمجھ لیجئے گا کہ انسان انسانیت ہے، ان علم والوں میں بھی انسانیت ہی ہوتی ہے، اور انسانوں کے اندر یہ فطرت میں چیز ہوتی ہے کہ وہ حسد کرتے ہیں۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہے وہ دوسرے ڈاکٹر سے حسد کرے گا، ایک اگر ٹیچر ہے تو وہ دوسرے ٹیچر سے حسد کرتا ہے، تو علم والوں کا تو حسد ہی بہت برا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کی نیت کیا تھی، ہم اس پہ کوئی بات نہیں کرتے، اور انشاءاللہ جو بھی اس طرح کی کوششیں تھیں اس پہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس سے درگزر کرے، ہم دعا بھی کرتے ہیں ان کے لیے۔ لیکن یہ کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ ادھر جانے لگے، ایک وقت ایسا آ گیا کہ امام
بخاری جو بالکل نیو کمر تھے, ٹھیک ہے بخارا میں تھے, تھے تو اجنبی کیونکہ ساری زندگی باہر گزری ہے, ان کی محفل درس اتنی بڑھ گئی کہ امام زہلی کی رونق کم ہو گئی. اور جو سب سے بڑا جھٹکا ان کو لگا, ان کے سب سے پیارے اسٹوڈنٹ امام مسلم وہ امام بخاری کے شاگرد بن گئے. آپ کو پتہ کہ امام مسلم امام بخاری کے شاگرد تھے, اسٹوڈنٹ تھے ان کے. جب وہ گئے نا تو بس ان کے دل میں ایک قسم کی گرا بیٹھ گئی. اب ہونے کے لگ گیا تھا کہ وہ اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح سے امام بخاری سے لوگوں کی نظریں ہٹائیں. اس دور میں ایک بہت ہی معروف فتنہ تھا جس کو ہم کسی اور موقع پہ الگ سے دیکھ سکتے ہیں, لیکن ادھر اس کا اشارہ ہی کافی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا مخلوق ہے. یعنی فتنہ خلق قرآن کا فتنہ تھا, بہت زیادہ لوگ اس فتنے کی شکار تھے. یعنی جب لوگ دین میں ادھر ادھر کی بحثیں شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر اس طرح کے فتنے ہوتے ہیں. لوگ کہتے تھے قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں, اور صحیح عقیدہ کہہ کے بل ہوا کلام اللہ, قرآن میں بھی ہے کہ قرآن اللہ نے بول کے دیا تھا, یہ اللہ کا کلام ہے. جب امام بخاری بخارا میں آئے تو کچھ لوگ جو بڑے فزی ہوتے ہیں, یعنی میں تو یہ کہوں گی جیسے فزی ڈرنک ہوتے ہیں ایسے کچھ لوگ بھی فزی ہوتے ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو فتنوں کی نیت سے پوچھتے ہیں. ان میں سے کسی نے امام بخاری سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کیا قرآن, یہ سیدھا نہیں پوچھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ امام بخاری سیدھا کہہ دیں گے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے. سوال کچھ اس قسم سے کیا ڈپلومیٹیکلی کہ جس کا خلاصہ کیا تھا کہ جو میں قرآن پڑھتا ہوں تو میری یہ آواز جو کریٹ ہوتی ہے کیا یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے. تو امام بخاری نے کہا کہ یہ مخلوق ہے, بات سمجھ رہے ہیں. وہ قرآن جو اللہ نے دیا وہ کلام تھا, اور جو میں بول رہی ہوں یہ میرے اندر سے بات نہیں کری, یہ کلام ہے. اتنا ایک قسم کا آپ کہہ لیجئے کہ ٹرکی کوشچن تھا کہ امام بخاری نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک کہی, لیکن اس بات کو پکڑ کر ایسی افواہیں پھیلا دیں کہ امام زہلی کو ایک قسم کا موقع مل گیا اور انہوں نے فوراً اس وقت کے گورنر, اس وقت جو گورنر تھا نا وہ بالکل اس سے اپوزٹ عقیدہ رکھتا تھا. وہ کہتا تھا کہ جو ہے قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے. بہرحال ایک بہت فتنہ تھا. امام بخاری سے لوگوں نے پھر وہ فائدہ نہیں اٹھایا, دشمن ہو گئے. اب امام زہلی اس شہر میں اپنی دھاک بٹھا چکے تھے پچھلے 10-20 سال میں, امام بخاری بےچارے آ جا کے بیٹھے ہیں. جو ہی امام بخاری کے بارے میں امام زہلی نے جا کے پبلک میں باتیں شروع کر دی کہ جی امام بخاری کا تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے, بجائے اس کے کہ ریئلٹی میں بات کریں یہ کہہ دیا کہ دیکھیں یہ تو قرآن کو مخلوق مانتے ہیں. حالانکہ وہ قرآن کو مخلوق نہیں کہہ رہے تھے, اس آواز کو مخلوق کہہ رہے تھے, اور کیا اس سوال کی ضرورت تھی. لیکن پیدا کرنے والوں نے فتنہ کڑا کیا. اب جب لوگوں نے اتنے بڑے استاد کے منہ سے سنا کہ امام بخاری کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو بے سوچے سمجھے جیسے لوگ آتے ہیں ویسے چلے بھی جاتے ہیں, لوگوں نے امام بخاری کو چھوڑنا شروع کر دیا. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں ایسا بھی ایک موقع آیا کہ امام بخاری درس دینے گئے اور ایک اسٹوڈنٹ بھی اس کلاس میں نہیں تھا اور اکیلے حدیث سنا کے آگے بہت تکلیف ہوئی. اب ان کو ٹارچر تھا, لوگوں کی جو ایسے جو فرقے بازی ہوئی تو اس میں ان کی خواہش تھی کہ امام بخاری جو ہے وہ یہاں سے چلے گئے, ان کو یہاں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ ان کے آنے سے ہمارے لوگ ڈسٹریکٹ ہو گئے. امام بخاری یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. رمضان گزرا, پورے رمضان انہوں نے انتظار کیا کہ میں اس رمضان کو تو لے لوں. کہتے ہیں کہ جب عید کی رات تھی تو انہوں نے اپنا سامان پیک کیا یہ سوچ کے کہ میں بخارا چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور پھر انہوں نے صبح کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے فتنوں میں نہ ڈال, تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی خیر کی ہے. یہ دعا بھی اللہ کے نبی کی, بلکہ کتاب و دعوات میں ہم خود پڑھیں گے صحیح بخاری میں, انہوں نے خود ہی یہ حدیث پائل اپ بھی کی اپنی کتاب میں کہ جب کوئی بندہ ایسے فتنوں کا شکار ہو جائے کہ اس کو اپنی جان اور زندگی اور ایمان کا خطرہ ہو, پھر کہہ سکتا ہے کہ اللہ احینی ما کانت الحیات خیر لی, کہ مجھے اللہ بس تب تک زندہ رکھنا جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے. تو صبح اٹھ کے امام بخاری نے یہ دعا کی کہ اللہ بس تجھے پتا ہے لیکن مجھے دین کے فتنوں میں نہ ڈالنا, اور ساتھ ہی تیاریاں کریں کہ میں شہر چھوڑوں اور ظہر سے پہلے ان کا انتقال ہو عید کے دن. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں واقعی آتا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. تو یاد رکھیے وہی جملہ جو ایک دو دن سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ حق کے راستے پر سب سے بڑی سختی جو انسانوں پر آتی ہے نا وہ یہ کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے. اتنی بڑی شخصیت جن کا نام لیتے ہوئے دل محبت سے بڑھتا ہے, اس دور کے لوگ جو خاص ان کے ارد گرد رہنے لیتے انہوں نے ان کے لیے فتنے کھڑے کر دیے. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کے خلاف لوگ کیوں بولتے ہیں اور فلاں کے متعلق ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اور یاد رکھیے کہ ماضی کی شخصیات سے تعلق جوڑنا یہ لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے. حال کی موجودہ, حال سمجھتے ہیں نا, پریزنٹ, موجودہ دور کی شخصیت سے فائدہ لینا لوگوں کو بالکل پسند نہیں ہوتا. جن شخصیات کا آج ہم نام لے کے گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں, اگر آج وہ اس دنیا میں آ کے کہیں, مثال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, کتنے لوگ پاکستانی کلچر کے ان سے ایسوسیٹیڈ ہیں. آج اگر امام بخاری لندن شہر میں آ جائیں اور کہیں کہ آؤ ایک سال کا کورس کراتا ہوں, تو آپ دیکھیں کہ سارے حنفی کہلانے والے 10% بھی ان سے فائدہ نہیں لیں گے. ماضی کے لوگوں کے گلوں میں ہاتھ ڈالنے, چومنے, میرا وہ استاد تھا, وہ مجھے بڑی پیاری لگتی تھی, وہ میری بڑی آئیڈیل تھی, یہ بہت گلیمرس ہوتا ہے. آج کے بندے کی بات ماننا یہ بہت مشکل ہوتا ہے, یہ انسانوں کی کمزوری ہے. تو بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ ایک بہت بڑا ورثہ چھوڑ کر گئے. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو ان کی کتاب سے بھی ہم تعارف رکھیں گے, لیکن ان کی جو شخصیت کے وہ پہلو کہ جس کو بہت اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تربیت اور تزکیہ کے لیے, ہم انشاءاللہ اس کو لیں گے اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ آج ہمیں تو ایسا وصف دے, ایسی سمجھ دے کہ ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ کر کے جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں دی تھی انہوں نے اس کا بہترین استعمال کیا تھا, لیکن یہ ہے کہ ان ساری یہ چیزوں کو لے کر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو لاتے ہیں. اور وہ اسپیشلی جو ان کی وفات کے اندر ذریعہ بنا, پھر گورنر بنا, تھوڑا سا اسکپ ہو گیا اس کو بیچ میں ڈال دیتی ہوں, کہ جب ان کی وفات کا وقت ہوا تھا, یعنی ساری یہ بخارا میں آئے, تو جو وہاں کا گورنر تھا, کوئی بھی تھا ان دوست سے سب, تو اس گورنر نے یہ خواہش کی کہ امام بخاری اتنا بڑا استاد آیا ہمارے شہر میں, اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کی محفل کو اٹینڈ کرو اور وہاں جا کر ان سے کہو کہ میرے بچوں کو پڑھانے میرے محل میں آئے. اس کا خیال کیا تھا کہ امام بخاری خوش ہو جائیں گے کہ ماشاءاللہ بادشاہ کے بچوں کو پڑھانے جا رہا ہوں شہزادوں کو, لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے شان بے نیازی کے ساتھ اس کو کہا کہ حدیث کی کلاس ادھر ہوتی ہے, خلیفہ سے کہو کہ اپنے بچوں کو سب کے ساتھ ادھر بھیجو, یہ حدیث کی عزت نہیں ہے کہ میں اس کو پڑھانے جاؤں. اس بات کو پھر وہ گورنر نے گرا بنا لیا, پیچھے سے امام زہلی اور ادھر سے گورنر, تو ان دونوں کے پھر گٹھ جوڑ سے امام بخاری کے خلاف یہ فتنہ خلق خود قرآن کا جو تھا یہ اتنا زیادہ پروک ہوا کہ جس کو انشاءاللہ ہم اگلی چیزوں میں دیکھیں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے اوپر اپنی رحمت کرے اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو علم سے محبت دے دے. اور ان کی جو دعا تھی وہ کیا تھی کہ اللہ مجھ پہ زمین تنگ ہو گئی ہے اپنی کشادگی کے سب باوجود, تو تم مجھے اب اس زمین سے اٹھا لے. چلیے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, امام بخاری کی زندگی کے بارے میں ہم نے جانا, پڑھا, کیا سیکھا آپ سب نے آج کے سیشن سے؟ آپ نے اپنے لیے کیا عمل کی بات لی, کیا سیکھا آپ سب نے؟ کئی فتنوں سے گزر کر امام بخاری گزرتے رہے لیکن چلتے رہے, لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑا نا انہوں نے. یہ وہ لوگ ہیں جو حق کے راستے میں چلتے رہتے ہیں, چاہے وہ تنہا رہ جائیں لیکن آزمائشوں سے, مشکلات سے گھبراتے نہیں ہیں. علم کا راستہ نہیں چھوڑنا, چاہے جتنی بڑی آزمائش آ جائے, چاہے جتنی بڑی مشکلات آ جائیں, لیکن علم کا راستہ نہیں چھوڑنا. ویری امپریسو, موٹیویٹنگ اینڈ انسپائرنگ. بسم اللہ, حق کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا ہم نے, انشاءاللہ. علم کی اہمیت جانی ہم نے. جی, الحمدللہ. آپ کی کلاس کا ٹائم ابھی پورا ہو رہا ہے, انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے مزید بات کریں گے ہم. اور آج آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ نیکسٹ کلاس سے پہلے آپ نے کیا کیا تیاری کرنی ہے؟ اللہ نے انہیں چنا, اللہ ہمیں بھی چن لے, آمین, اللہم آمین. جی, آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ اللہ ہمیں ہر فتنے سے بچائے, آمین. جی, ہم نے ایک رکو سننا ہے اور ایک رکو قرآن کا پہلا جو رکو ہے ہم نے سننا ہے. اور کیسے سننا ہے ہم نے؟ ایک رکو سننا ہے. سننا کیسے ہے ہم نے؟ سننے کا طریقہ بھی جانا نا ہم نے آج, کہ کسی اچھے قاری کا انتخاب کرنا ہے جس میں دو قاری, آج استاذہ جی نے بتایا ہمیں قاری ابو بکر شاستری یا قاری مشاری, اور سنتے وقت اپنے ہاتھ میں کیا رکھنا ہے, قرآن لسن کرنا ہے, ریڈ کرنا ہے اور ٹرانسلیشن لکھنی ہے جی, فوکس کرنا ہے ہم نے جی, اور ہاتھ میں پینسل رکھنی ہے, مشکل جو الفاظ ہوں گے ان کو انڈر لائن کرنا ہے, اور تلاوت سنتے وقت ہم نے ذہن میں ترجمہ ریپیٹ کرنا ہے, دہرانا ہے, دیکھنا ہے, ٹچ کرنا ہے جی, بالکل فائنڈ آؤٹ کرنی ہے اپنی فیوریٹ آیا, شاباش, اس میں میرا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہم نے انڈر لائن کرنے ہیں, سننا ہے ایک ایک لفظ پر, ہاتھ میں پینسل رکھنی, ہائی لائٹ کرنے ہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس کو ہائی لائٹ کرنا ہے, اور جس روپ کی ہم نے تلاوت سننی ہے اس کو خود ہم نے تجوید کے رولز کے ساتھ اس کی خود بھی تلاوت کرنی ہے. میک اے بک فور ورڈز وچ آر ہارڈ, جی بالکل, ہائی لائٹ کرنے ہیں, نوٹ کرنا ہے جی ڈیفیکلٹ ورڈز کو, بالکل, سننا ہے ایک لفظ پر ہاتھ, بالکل, سٹیکی نوٹس پر جی بالکل, ڈوز اینڈ ڈونٹس. ریڈنگ مٹیریل بھی سینڈ جی آپ کو, ہاؤ ٹو ڈو ہوم ورک کا آپ کو انشاءاللہ ای میل بھی کی جائے گی, اور اس میں آپ کو ایک تو ہوم ورک کا طریقہ کار بتایا جائے گا کہ کس طرح آپ نے ہوم ورک کرنا ہے, اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو چیک لسٹ بھیجی جائے گی, اور نیکسٹ کلاس میں اس چیک لسٹ کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کس طرح آپ نے اس چیک لسٹ کو فل کرنا ہے. ابھی آپ کا کام ایک رب کو پڑھنا, لکھنا اور سننا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ اگر یہ موجود ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو ای میل بھیج دی جائے گی, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر کثیر, ہم اپنی کلاس کو یہیں تک رکھتے ہیں, انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات کریں گے, اور اگلی کلاس میں پریپیئر ہو کے آئیے گا, اپنے نوٹس کو ریوائز کیجیے گا, اور جو ہوم ورک ہے اس کو ضرور کیجیے گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.